ہمیں مال سے بچانا ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔
سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی منسٹری آف ریلیجیس افیئرز گورنمنٹ آف پاکستان ٹو ہوم اٹ مے کنسرن۔ Dawood-e Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities related to religion.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نیکی کی دعوت احیاء سنت اور اشاعت شریعت میں مصروف عمل ہے۔ اس کام کو بحسن خوبی سر انجام دینے کے لیے 43 سے زائد مجالس کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے اور مختلف کورسز کا بھی سلسلہ رہتا ہے، انہی میں سے تجارت کورس بھی ہے۔ ماہ رجب 1430 ہجری بمطابق جون 2009 میں 12 روزہ تجارت کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں منعقد ہوا۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، اس میں ہونے والے 3 بیانات کی ڈی وی ڈی بنام تجارت کورس حصہ اول مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس ڈی وی ڈی میں ملاحظہ فرمائیں گے تجارت کورس کا تعارف کو جدول، شرعی احکام کی بنیادی 5 اقسام، ناجائز کاروبار کرنے کی وجوہات و علاج، مشکل الفاظ کی وضاحت اور کاروبار کے ناجائز اور جائز ہونے کی صورتیں۔ اول تاخیر اس ڈی وی ڈی کو ملاحظہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا اور عمل کی ترغیب بھی ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عزوجل وہ دن ہمیں نصیب ہو گیا کہ ہم تجارت کورس میں شامل ہو گئے. بڑی سعادت کی یہ ہمیں ساعت نصیب ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے ایک اسلامی بھائیوں کی تعداد ہو تو شاید یہ سوچ کر آئی ہو کہ آج دیکھیے ہمارے کاروبار کا کیا مسئلہ کیا حل نکلتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض اوقات یہ سوچ کر آئے ہو کہ آپ کو وہ صورتیں بتائیں کی جائیں گی کہ تھوڑا سا آپ موو کر لیں, تھوڑی سی آپ اپنی ٹرمنالوجی چینج کر لیں, اپنا طریقہ کار بدل دیں, تو وہ کام جو حرام میں داخل تھا وہ انشاءاللہ امید ہے کہ جائز صورت اختیار کر جائے گا, جس کا ہمیں علم نہیں ہے. لیکن وہ بات جس کا بچے بچے کو علم ہے, بچہ بھی جانتا ہے کہ بعض اوقات باپ بھی جھوٹ بولے ہو, بچہ دیکھتا ہو یا سمجھتا ہو تو بچہ بھی کہتا ابو جھوٹ تو نہیں بولو, تو بچے کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. تو جو جھوٹ ہے, بد دیانتی ہے, خیانت ہے, ملاوٹ ہے, کپڑا ناپتے ہوئے جو ڈنڈی مارتے ہیں, تولتے ہوئے جو ڈنڈی مارتے ہیں, اس طرح کی جو غلط بیانی کرتے ہیں اپنے کپڑوں میں, تو غلط بیانی کرتے ہیں, زمین بیچتے ہیں تو اس کی یارڈ کے اندر پیسے دے کر غلط ڈاکیومینٹس بنا لیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, تو دھوکہ یہ سب جانتے ہیں, جھوٹ سب جانتے ہیں, وعدہ خلافی سب جانتے ہیں, ملاوٹ سب جانتے ہیں, ان کو ترک کرنے کا تو پختہ ارادہ آج کر ہی لیں. ٹھیک ہے نا, اگر ایسا تھا تو آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے. یہ صرف کاروبار کرنے والے کے لیے نہیں ہے, نوکری کرنے والے کے لیے بھی ہے. سیٹ بھیجتا ہے کہ بیٹا جا کے یہ چار کام گھر کے کر کے آ جاؤ یا دفتر کے کر کے آ جاؤ, وہ اپنے بھی دو کام کر کر آتا ہے. نوکر بھی کوئی زیادہ مطلب کہ وہ بھی جو ترکیب بناتا ہے وہ بناتا ہے, تو وہ بھی دو کام اپنے کر کے آتا ہے. سیٹ بولتا ہے بیٹا کیا ہو گیا, بولتا ہے اسکوٹر پنچر ہو گئی تھی. اب اسکوٹر پنچر ہونے کے ناجائز پیسے بھی لے لیتے جبکہ پنچر نہیں ہوئی تھی, پیٹرول ختم ہو گیا تھا, پیٹرول ختم ہونے کے ناجائز پیسے لیتا ہے, اور فلاں ہو گیا تھا فلاں ہو گیا تھا, پولیس نے پکڑ لیا, رشوت دے کر آیا ہوں, جھوٹ 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 جھوٹ, کسی صورت اپنے آپ کو نوکری بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا نوکر ہو, کیا سیٹ ہو, کیا اپنا کاروبار کرتا نہ کرتا ہو, ہر ایک کو جھوٹ سے تو بچنا پڑے گا. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عزوجل ہمارے آئندہ کے جو نشستیں ہوں گی اسلامی تعلیمات میں خرید و فروخت کی فقہی تفصیل اور خرید و فروخت کے مکمل ڈھانچے کا تعارف اور اس کے ضروری مسائل انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے. کہ آئندہ اب جو بیان کیا جائے گا کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے, یہ درست ہے یہ غلط ہے, آج ہمارا یہ ذہن بن جائے جو درست اس پر ہاتھ رکھیں گے, جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیں گے. انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد جو چیز بیان کی جائے گی وہ ہوگی خرید و فروخت کی ناجائز صورتیں. اب ناجائز صورتیں جب ہمارے سامنے آ جائیں گی تو جائز صورت اختیار کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کے سامنے جو بیان ہوگا وہ ہوگا اسلام میں سرمایہ کاری کے طریقے مداربت کیا ہے. اس کے بعد جو بیان ہوگا وہ ہوگا شرکت کے ضروری مسائل اور اس میں پائی جانے والی خرابیاں. انویسٹنگ جو ہم کرتے ہیں, جو ہمارے بعض اوقات انویسٹر ہی ہوتے ہیں جو شراکت کرتے ہیں, بعض اوقات شراکت انویسٹر کے ساتھ ساتھ وہ محنت بھی کرتا ہے, مشترکہ پارٹنر بن جاتا ہے. کوئی سلیپنگ پارٹنر بنتا ہے کہ صرف انویسٹمنٹ کرتا ہے, کہتا ہے محنت نہیں کروں گا, محنت تمہاری پیسہ میرا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پیسہ بھی میرا محنت بھی میری, ایک ہی محنت تو سرمایہ دونوں ہوتا ہے, ان کا ریشو پروفٹ الگ ہوتا ہے, ان کا اس معاملے میں ریشو پروفٹ الگ ہوتا ہے, دونوں کا پیسہ دونوں کی محنت تو اس کا ریشو پروفٹ الگ ہوتا ہے. پھر اس تمام تر معاہدے میں جو خرابیاں واقعی ہوتی ہیں جو جس کا ہمیں علم نہیں ہے, بد قسمتی ہمیں علم ہی نہیں ہے, تو وہ اس کی بھی نشاندہی انشاءاللہ ہمارے اس دن کے بیان میں کی جائے گی. اجارہ اور ملازمت کے ضروری مسائل, یا تو نوکری کرتے ہیں یا نوکری پر رکھتے ہیں, تو نوکری پر رکھنے کی کیا کیا شرعی صورتیں ہیں اور ان کی کیا وضاحت ہے, اور جو نوکری کرتا ہے اس کے لیے کیا کیا شرعی صورتیں, اس کی کیا کیا مسائل ہیں, تاکہ نوکری رکھنے والا شریعت کے دائرے میں رہ کر نوکری رکھے اور نوکری کرنے والا شریعت کے دائرے میں رہ کر نوکری کرے. خالی سود رشوت
اور یہی لوگ یہی حرام کمائی میں نہیں پڑتے. نوکری والا بھی حرام کمائی میں پڑ جاتا ہے, 12 گھنٹے کی اس کی نوکری ہے, 12 گھنٹے کا اس کا تنخواہ ہے, 12 گھنٹے کا اس کا اجارہ ہے, 10 گھنٹے کام کرتا ہے, 2 گھنٹے آرام کرتا ہے, پیسے 12 گھنٹے کے لیتا ہے تو 2 گھنٹے ناجائز ہی لے رہا ہے, تو یوں بھی وہ اپنے گھر والوں کو ناجائز کھلاتا ہے. ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ, ہمارا کاروبار اور ہمارا بزنس سیکٹر جو ہے نا, وہ یہ ناجائز اور بدعنوانی والی چیزوں کی اور اس آلودگیوں سے پاک ہو جائے, ہماری مارکیٹ اور بازار ستھرا ہو جائے, انشاءاللہ اس پہ برکت ہے. اس کے بعد قرض لینے اور قرض دینے کی صورتیں, عموماً جو کاروبار میں قرض ہوتا ہے, دین بھی جس کو کہتے ہیں, تو قرض لینے اور قرض دینے کی صورتوں کا بیان موجود ہے. اس کے بعد سود اور معاشرے میں پائی جانے والی سود اور جوئے کی مثالیں, یہ ہمارا عنوان موجود ہے. اس کے علاوہ جائز اور ناجائز خرید و فروخت میں کون کون سی روایات اور احادیث مبارکہ اور اقوال بیان ہوئے, انشاءاللہ اس کا بیان بھی ہمارے اس کورس میں شامل ہے. میں ایک نصاب آپ کو سلیبس بیان کر رہا ہوں. اس کے علاوہ معاملات خرید و فروخت میں کفالت و حوالے کا ضروری مسائل, یہ بھی شامل ہے. مال حرام کیا ہے اور کون سی چیزیں اس میں داخل ہیں, نیز مال حرام کے ثمرات سے متعلق ضروری مسائل, یہ اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ کمیشن, بروکری, دلالی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ اور اس کے علاوہ اور ضمناً کئی مسائل ہمارے شامل ہیں. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہمارے جو مسائل ہمارے ذہنوں میں, اس کا ہم کیا کریں, یہ تو اب اپنی اپنی سناؤ گے, ہماری کون سنے گا, ہم اتنی ساری باتیں لے کر آئے ہیں. تو آپ کی سننے کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک مجلس مرتب کی ہے, جس کو آپ بورڈ کہہ دیں, جو وہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہمارے مفتی کورس کر رہے ہیں, دارالفتا اہل سنت سے متعلق ہو رہے ہیں, الحمدللہ وہ پیچھے موجود ہیں, ان کا باقاعدہ ایک بینچ بنا ہوا ہے, ان کی ایک نشست ہے. آپ روزانہ جو باتیں سنیں گے, ان باتوں کے سننے میں جو آپ کو کمزوری واقعی ہوگی کہ آپ نے یہ بیان کیا, تو یہ بات اس طرح ذرا وضاحت کر دیں, اس کا تو ہاتھ ہاتھ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. لیکن آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں کہ میرا کاروبار یہ ہے اور اس کو کرنے کی صورت یہ ہے, میں کیا کروں, اس کے لیے پیچھے فارم تیار ہے, ہمارے علماء اسلام بھائی تیار ہیں, آپ ان کے پاس جائیے, ان کے پاس بیٹھیے, کیونکہ سوال صرف کھڑے کھڑے سوال کریں گے تو آپ کے سوال کرنے دینا وہ سمجھ سکے گا نہ سمجھا سکیں گے, 10-10, 12-12 منٹ لگتی ہے اپنا مسئلہ سمجھانے میں, برابر ہے نا, 10-10, 12 منٹ. اور ڈاکٹر بھی ہم کو وہی اچھا لگتا ہے جو سکون سے ہماری بات سنیں, سرجن کتنا ہی اچھا ہو بغیر سنے دوائی سب سے اچھی دے گا, لیکن پھر بھی سرجن سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات, وہ ایم بی بی ایس ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے جو بیٹھ کر ایسا ہو گیا, نہیں بے فکر ہو, میں ہوں نا بے فکر ہو, اب وہ بےچارا اس سے چھٹی دوائی دے گا, لیکن یار یہ ڈاکٹر سب سے اچھا ہے, سنتا ہماری پوری کھل کر سنتا ہے, تو وہ ایسے ڈاکٹر ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں جو آپ کی پوری تسلی کے ساتھ سنیں گے. ہاں ٹیبلٹ بھی ایسی دیں گے, انشاءاللہ امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو وہ ڈاکٹر بھی پیچھے ہیں انشاءاللہ تعالی, جو ہمارے شرعی مسائل حل کریں گے, جو ہماری ان بیماریوں کا حل نکالیں گے, اور یہ وہ بیماریاں ہیں جو ایمان برباد کرتی ہیں, یہ جان لیوا نہیں ہے, ایمان لیوا بیماریاں ہیں, تو ان کا علاج انشاءاللہ دے گا. تو ہمارے اسلام بھائی الحمدللہ بڑی پیاری ترکیب ہم نے رکھی ہے, کوشش ہماری یہی ہے کہ جتنا یہ پڑھائیں گے وہ بھی ہمارا تحریری طور پر محفوظ ہو جائے, اور جو کچھ آپ سوال دیں گے وہ بھی تحریری طور پر محفوظ ہو جائے, یہ سارا تحریری طور پر محفوظ ہوگا, آپ کے سوالات ان کے پاس ہوں گے, اس کے جوابات مرتب کرنے کے لیے ان کے سارے کام ختم کر دیے گئے ہیں, ہمارے علماء مفتیانے کے سارے کام ختم کر دیے گئے ہیں. یہ 12 دن جو ہمارے بیٹھیں گے صرف آپ ہی کے لیے 12 دن کے لیے, یہاں سے آپ کے سوالات لے کے جائیں گے اور ان سوالات کے جوابات تحریر کریں گے, اس کے شرعی سوالات, بعض ایسے مسائل ہوں گے جو تحقیق طلب ہوں گے کہ ان کی کوئی نہ کوئی تحقیق کی جائے اور کوئی حل نکال کر دیا جائے. میں بھی سمجھ رہا ہوں یہ کہنا ٹھیک ہے ناجائز ہے, تو آپ کے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال آئے گا ناجائز سننے کے, وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے مولانا ناجائز ہے, بھائی کوئی جائز صورت ہے تو بتاؤ نا یار, خالی یہ تو نہیں بولو نا کہ گلی چھوڑ دو, کوئی اور کوئی چھوٹا موٹا راستہ, کوئی لنک روڈ ہو تو دے دو, میں لنک روڈ میں چلا جاؤں, محلہ ہی چھوڑنے کا تو نہیں نا بولو آپ, آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کوئی جائز صورت تو بیان کیجئے، کوئی تو مسئلہ نکال دیجئے کہ بھائی یہ نہیں تو کم پھول نہیں تو پھول کی پنکھڑی تو میرے ہاتھ میں رہا، بولا پورا بگیچہ چھوڑ دو، ایسا نہیں کرو یار. آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے تو کوشش کی جائے گی کہ آپ کی حتی المقدور شرعی رہنمائی کی جائے. اور آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار میں جو ناجائز صورتیں ان کو اور کس طرح آپ یہ کاروبار جائز طریقے سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا حل بیان کرنے کی ہم پوری کوشش کی جائے گی تاکہ ہم حتی المقدور اپنے کاروبار ہی کو جائز و حلال طریقے سے کر سکیں. اب جو بالکل ہی ناجائز، آپ کو بولے میں شراب ہی بیچتا ہوں، کوئی ایسی صورت بتاؤ کہ میرے شراب بیچنے کا کاروبار ہی جائز ہو جائے، تو یہ آپ خود بتائیں گے یہ کیسے ہوگا یار، نہیں ہوگا نا. ہماری خواہش یہ ہے، میں اپنی ذاتی رائے عرض کر رہا ہوں، ذاتی میری خواہش یہ ہے کہ یہ پورا نصاب جو آپ کو پڑھایا جائے اور وہ سوالات کے جوابات جو تحریر طور پر فتویٰ کے ساتھ شائع کر دیے جائیں، اگر ہمارا دارالافتاء اہل سنت اس کی اجازت دے دے گا تو انشاءاللہ اس سے کتاب کی صورت میں چھاپ کر آپ کو دے دیا جائے گا. میں نے نیت کی ہے کہ آپ کے ساتھ میں بھی تجارت کے یہ مسائل سیکھوں گا.
سبحان اللہ.
سیکھنے کی نیت الحمدللہ عز و جل کہ کسی صورت یہ سیکھ کر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے. کہ تیری وجہ سے اگر ایک شخص کی اصلاح ہو جائے، دنیا و مافیا جو کچھ ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے. ایک شخص کی اصلاح اس قدر سعادت کی بات ہے. کچھ بدری پھول مرتب کر لیں جو روزانہ کے لیے، دیکھیں قلم اور ڈائری ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. آج کئی اسلامی بھائی شاید لکھنے سے محروم ہیں، یہ لکھا ہوا آپ کو کام آئے گا. قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو. تو ہمیشہ لکھ لیا کریں، اپنے ساتھ ایک کاپی لے لی، میں نے آج کے لیے کاپی الگ بنائی ہے اور لکھنا شروع کر دیا. ہماری یہ نیت ہے کہ ہم اپنے تاجر اسلامی بھائیوں کو وقتاً فوقتاً امیر علیہ سنت کے رسائل بھی بائی پوسٹ بھیجا کریں، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. کافی اچھی اچھی نیتیں کی ہوئی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ اس پر عمل کی توفیق نصیب ہوگی.
حضور، یہ جو مدنی چینل پر یہ سلسلہ دیکھیں، ان کے ذہنوں میں اپنے کاروبار کے لیے اگر کوئی سوال پیدا ہو تو وہ کہاں رابطہ کریں؟
ای میل ایڈریس tijaratcourse@gmail.com اور tijaratcourse@dawatislami.net. چند نیتیں لکھ لیجیے، کل سے آپ کاروبار پہ جائیں گے نا، بلکہ کئیوں کا آج بھی ہے، نیتیں لکھ لیجیے. امام غزالی نے چند نیتیں دی ہیں، میں آپ کے لیے لکھ کر لایا تھا کہ جب بھی کاروبار کے لیے جائیں یہ نیت کر کے جائیے. پہلی نیت یہ کر کے جائیے کہ میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے، خود کو محتاجی سے بچانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے بازار جا رہا ہوں. ایک نیت یہ کر لیجئے کہ مارکیٹ میں رہ کر فرائض و واجبات نہیں چھوڑوں گا. ہمارے پہلے کے بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی، موچی جوتے میں سوا گاڑے اور اذان ہو جاتی تو دوسری طرف سے نکالتا نہیں تھا، وہی چھوڑ دیتا تھا. یہ ہمارے پرانے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے. تو اذان کا جواب، اقامت، نماز، جماعت، ان سب کی ادائیگی کروں گا. یہ میں آپ کو اس کے فوائد عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. جب رزق حلال کمانے جائیں گے تو یہ ایک عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. اب آپ جتنی نیتیں کریں، امام اہل سنت اعلی حضرت نے مسجد جانے کی 40 نیتیں لکھی ہیں کہ نماز کے لیے جو شخص جاتا ہے ایک نیکی ہے نا، کہ اس کے ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، دوسرے قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، ایک محمود کام ہے، اچھا کام ہے. امام اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جو مسجد کو چلا اگر 40 نیتیں کرتا جو آپ نے تحریر کی ہیں فتاوی رضویہ میں، تو اس کا ہر قدم 40 قدم ہے. 40 ایک ہی قدم پر 40 نیکیاں ملیں گی اور ایک ہی قدم پر 40 گناہ معاف ہوں گے، کیونکہ وہ 40 نیتیں کر کے گیا. مثال کے طور پر جماعت سے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مسجد میں جنازہ ہوگا تو جنازے کی نماز پڑھوں گا، مسلمانوں کو سلام کروں گا، کوئی بیمار ہوگا تو اس کی تیمار قیادت کروں گا، غم خواری کروں گا، کوئی نابینا ہوا تو اس کو راستہ بتاؤں گا. ایسی امام اہل سنت 40 نیتیں لکھی ہیں. اب میں گھر سے چلا کے میں مسجد جا رہا ہوں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، اور میں یہ ساری نیتیں کر کے اگر جا رہا ہوں تو میرا ہر قدم 40 قدم اور ہر قدم پر 40 نیکیاں ملیں گی. جب آپ بازار جا رہے ہیں تو اچھی اچھی نیتیں کر کے جائیں، تو جانے میں زیادہ تر ثواب ملے گا اور واپس لوٹیں گے تو ثواب کما کے نکلیں گے. اسی طرح نیکی کی دعوت کی نیت کر کے جائیں کہ میں جب بازار جاؤں گا تو میں نیکی کی دعوت دوں گا، خود نماز کے لیے جاؤں گا تو اوروں کو لے کے جاؤں گا، اگر درس وغیرہ فیضان سنت کا ہوا تو اس میں شرکت کروں گا. اس طرح اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جائیے، انشاءاللہ تعالی کاروبار میں برکت نصیب ہوگی. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی.
غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش ہستا ہے ہر گلی گر پتا، تیرے غم میں کاش ہستا رہے ہر گلی گر پتا ہے ہر گلی گر پتا. غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع ہے اسلامی تجارت کا بنیادی خاکہ، اسلامی تجارت کی وسعت، اور شرعی اعتبار سے تجارت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تجارت کے ساتھ ساتھ چند باتیں معاملات سے متعلق بھی ہوں گی. تجارت اور معاملات میں فرق یہ ہے کہ تجارت تو مخصوص ایک ٹریڈنگ کا نام ہے، خرید و فروخت کا نام ہے، اور شریعت میں معاملات کا لفظ ہے یہ تجارت کی بنسبت زیادہ وسیع، زیادہ وسعت رکھنے والا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی کو ملازم رکھتے ہیں، اب ہم نے کسی کو ملازمت پر رکھا، یہ معاملات میں سے ہے کہ یہ ایک معاملہ ہے، اس کے ساتھ اجارے کا معاملہ ہے، لیکن اس کو تجارت نہیں کہتے. تو آج کے بیان میں معاملات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اور زیادہ تر موضوع جو ہے وہ تجارت کے مسائل کا. اسلامی تجارت کی وسعت کتنی ہے اور اسلامی معاملات زندگی کے ہر شعبے پر کیسے مشتمل ہیں، زندگی کے ہر شعبے کو کیسے محیط ہیں، اس کے لیے ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک فیکٹری بناتا ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں اس نے ملازمین رکھے. اب یہ پورا فیکٹری کا نظام جو سیٹھ اور ملازمین کے درمیان ہے، وہ شریعت کی ایک اصطلاح میں داخل ہے، وہ ہے اجارہ. کہ یہ کام کرنے والے یہ تمام کے تمام اجیر کہلائیں گے، اور جو کام کروانے والا ہے اسے آجر بھی کہتے ہیں، موجر بھی کہتے ہیں، مستاجر بھی کہتے ہیں، ہمارے عرف کے اندر اس کو سیٹھ کہتے ہیں.
یا یہ ہے کہ یہ دوسروں کو کام پہ رکھنے والا ہے. تو اب فیکٹری سسٹم جتنا بھی ہے, اب وہ پوری دنیا کا ہے, پورے ملک کا ہے, وہ تمام کا تمام وہ شریعت کے اس اجارہ سسٹم کے تحت داخل ہے. اسی طرح اسی کو مزید لے لیں, سرکاری ملازمین ہیں, حکومت کے ادارے, اب حکومت کے سینکڑوں ادارے, اور ان سینکڑوں اداروں میں لاکھوں کی تعداد میں ملازمین کام کرتے, خواہ وہ افسر ہے یا وہ چوکی دار ہے, دونوں صورتوں میں وہ ملازم ہی ہوتا ہے. تو اب یہ گورنمنٹ کا جتنا بھی سسٹم ہے, یہ تمام کا تمام اسی شرعی اصطلاح اجارہ کے تحت داخل. تو اب یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے, یہ ہماری زندگی کے ایک بہت بڑے شعبے کو شامل ہے, ایک بہت بڑے شعبے کو محیط ہے. اسی طرح ہم دن رات خرید و فروخت کرتے ہیں, اشیاء خریدتے ہیں, کھانے پینے کی, پہننے کی, اوڑھنے کی, استعمال کی, یہ تمام کی تمام جو ہے یہ شرعی لفظ بے, اور ہمارے عام عرف کے اندر جو ہے وہ خرید و فروخت تجارت اس میں داخل ہے. تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جو ہماری زندگی کے معمولات میں داخل ہے اور شریعت کا اس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو. جیسے ہمارا بہت بڑا ایک شعبہ امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے, بیرون ملک سے ہم چیزیں منگواتے ہیں یا ہم بیچتے ہیں, یہ تمام کا تمام جو ہے یہ کوئی جدا گانا چیز نہیں ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار جو ہے یہ کوئی جدا گانا چیز نہیں ہے, یہ کیا ہے, خرید و فروخت ہی کا ایک دوسرا نام ہے. یعنی بیرون ملک کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہو گیا تو اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کا نام دے دیتے ہیں. تو شرعی اصطلاح جو تجارت اور بے کی صورت میں ہے تو یہ اس سے خارج نہیں ہے. تو جو تجارت کے احکام شرعی طور پر ہیں وہی سارے کے سارے احکام جو ہے, خواہ وہ اندرون ملک کی تجارت ہے, خواہ وہ بیرون ملک کی تجارت ہے, وہی اصول جو ہے وہ اس کے اوپر بھی اپلائی کیے جائیں گے. تو یوں تجارت کا, ہمارے معاملات کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جو شریعت کی کسی نہ کسی اصطلاح کے تحت نہ آتا. چند ایک وہ الفاظ کہ جو ہماری اسلامی شریعت کے اندر استعمال ہوتے ہیں, ان الفاظ کے نام پہلے میں عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کروں گا کہ بنیادی طور پر ہمارے معاملات میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اور ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں, بے مطلق, بے تعاطی, خیار شرط, خیار رویت, خیار عیب, بے صحیح, بے باطل, بے فاسد, بے موقوف, اقالہ, مرابحہ, تولیہ, سود, سلم, صرف, رہن, اجارہ, شرکت, مداربت, وکالت, کفالہ اور حوالہ. یہ وہ بنیادی اصطلاحات یا وہ بنیادی عنوان ہیں کہ جن کے تحت ہماری تمام کی تمام تجارت داخل ہے. اس کی مختصر سی وضاحت عرض کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہماری عمومی خرید و فروخت یہ لفظ بے کے تحت داخل ہے, لفظ تجارت, لفظ خرید و فروخت کے تحت داخل ہے. اب خواہ ہم قلم خریدیں, خواہ ہم پین خریدیں, خواہ ہم کتاب خریدیں, خواہ ہم رجسٹر خریدیں, خواہ ہم دہی خریدیں, دودھ خریدیں, گھر کا سامان خریدیں, یہ تمام کا تمام ایک لفظ بے, لفظ تجارت, لفظ خرید و فروخت کے تحت داخل ہے. اس کے بعد پھر آگے اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں کہ ہماری خرید و فروخت بعضوں کا تو یوں ہوتی ہے کہ ہم دکان پر گئے, اسے جا کے کہا کہ مجھے یہ چیز خریدنی ہے, کتنے کی ہے, وہ بولتا ہے 10 روپے کی, ہم کہتے ہیں کہ مجھے یہ 4 کی تعداد میں دے دیں, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ کہہ کر اس نے ہمیں وہ شے دی اور ہم سے اس کی قیمت وصول کر لی. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کر اس سے قیمت نہیں پوچھتے, چیز پڑی ہوئی ہے ہم نے اٹھائی اور اٹھا کے پوچھا کتنے ہوئے, اس نے کہا اتنے ہوئے, ہم نے پیسے دی اور اسے چیز لے لی. یہاں پر ہم اس سے باقاعدہ کوئی اس سے سودا طے نہیں کر رہے کہ میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں, میں آپ سے خرید رہا ہوں, یہ چیز مجھے آپ دے دیں, یہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے. ہم نے سامان اٹھایا, سامان اٹھا کے اس کے بعد جا کے کہہ دیا کہ بل بنا دیں, کتنے ہوئے، یہ ہم نے اس سے شے خرید لی، تو یہ جو ہے یہ بے تعاتی کہلاتی. اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی شے خریدتے ہیں اور ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں گھر والوں کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی، تو ہم دکاندار سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں گھر والوں کو بھی چیک کرواؤں گا، اگر ان کو بھی جو ہے وہ صحیح لگی تو میں آپ سے خریدوں گا، ورنہ یہ کہ میں آپ کو واپس کر دوں گا. اب ہم نے رقم دے دی، سامان لے لیا، یہ ہماری بے ہو چکی، لیکن ہمیں اختیار حاصل ہے کہ اگر ہمارے گھر والوں کو یا اگر ہم نے کسی سے مشورہ کرنا ہے، ہماری کو دوسری پارٹی ہے ہم نے اس سے مشورہ کرنا ہے، اور اس سے مشورہ کر کے ہمیں طے کرنا ہے کہ میں اس سودے کو ڈن کر دوں یا نہیں کروں، تو یہ شریعت کی اصطلاح میں یہ جو اختیار ہے واپسی کرنے کا جو اختیار ہے، یہ شریعت کی اصطلاح میں خیار شرط، کہ ہم نے شرط رکھ دی کہ ہمیں اختیار حاصل ہے اگر ہم چاہیں تو اس کو واپس کر دیں. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بن دیکھے کوئی چیز خرید لیں، اب بن دیکھے کوئی چیز خرید لی، بعد میں جب شے دیکھی تو پتا چلا یہ تو ہمارے معیار کی نہیں اور ہمارے لیے ہماری ضرورت یہ نہیں ہے، ہماری ضرورت ہی دوسری ہے. تو یہ ہے دیکھنے کا اختیار، کہ ہم نے چونکہ دیکھا نہیں بن دیکھے خریدی، اب ہمیں اختیار حاصل ہے کہ اگر دیکھنے پر ہمیں وہ پسند نہیں ہے تو ہم اس کو واپس کر دیں. اسی طرح سونے چاندی کی آپس میں تجارت، کرنسی کی آپس میں تجارت، یہ بھی شریعت کی ایک اصطلاح میں داخل ہے. بے صرف، صرف جیسے صرافہ بازار ہمارے یہاں کہتے ہیں، صرافہ مارکیٹ، صرافہ بازار، تو یہ صرافہ بازار بھی اصل میں یہ لفظ صرافہ جو ہے یہ عربی کا لفظ صرف ہے. تو بیع الصرف، سونے چاندی یا نقدی کی آپس میں تجارت، تو یہ ہمارے کرنسی کا کاروبار، ہمارے ہاں سونے چاندی کا کاروبار، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ بھی اسی بیع الصرف صرافہ کے اندر یہ داخل. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی سامان خریدتے ہیں تو کچھ گروی رکھتے ہیں، یعنی ہمیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بعد میں یہ سامان خریدے یا نہ خریدے، تو ہم اس سے کچھ ایڈوانس لیتے ہیں. تو وہ ایڈوانس ہے اس میں خیر بہت ساری تفصیل ہے کہ اس کا دبا لینا اور اس کی اور صورتیں ہیں جس میں جائز ناجائز دونوں طرح کی صورتیں ہیں. تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے ہم کچھ گروی رکھواتے ہیں، اس کو شریعت کی اصطلاح میں رہن کہا جاتا ہے، رہن رکھنا، گروی رکھنا. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم سودا خود نہیں خریدتے ہیں، کسی دوسرے کو بیچتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہم نے ملازم رکھے ہوئے تو یہ ملازمین ہیں، یا ہم نے کسی کو سودا خریدنے بھیجا یا ہم نے اس کو بیچنے کے لیے بھیجا، تو یہ جو ہے یہ وکالت کے تحت داخل ہے، یہ شریعت کی اصطلاح وکالت ہے. تو ہم نے کسی کو اپنا وکیل بنایا، تو وکیل صرف وہی نہیں جو کورٹ کچہری کے اندر، ہر وہ شخص کے جس کو ہم کچھ رقم دے کے یہ کہیں کہ تم یہ شے خرید کر لاؤ، تو وہ ہماری طرف سے وکیل ہوتا ہے. دکان کے اوپر جو ملازم رکھے ہیں وہ بھی شرعی اعتبار سے وکیل ہوتے ہیں. تو یہ ان اصطلاحات کی جو ہے یہ ایک بنیادی سا خاکہ ہے. اس میں جو ہے چند چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کا استعمال ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا تعلق بہت زیادہ نہیں ہوتا، جیسے سونے چاندی کی تجارت ہے تو ہر ایک کا اس سے واسطہ نہیں پڑتا، یا پڑتا ہے تو زندگی میں ایک دو مرتبہ پڑتا ہے، لیکن اس کے بھی شرعی مسائل سیکھنا ضروری. کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ ہمارا تعلق کم ہے زیادہ خرابی اسی کے اندر ہوتی، جیسے شرعی معاملات کے اندر سونے چاندی کے احکامات میں شرائط اور قیودات سب سے زیادہ ہیں، سونے چاندی کے اندر شرائط اور قیودات سب سے زیادہ ہیں. تو اب جس میں سب سے زیادہ شرائط ہیں، سب سے زیادہ لا علمی اور بے عملی بھی اسی شعبے کے اندر، کہ بہت کم معاملات ایسے ہیں کہ سونے چاندی کے آپس میں کیے جائیں اور شرعی اعتبار سے جائز ہوں. تو یہ وہ چند اصطلاحات ہیں کہ جن کے تحت ہماری پوری اسلامی تجارت چلتی ہے. اب ان اصطلاحات کی جو ہے وہ کچھ وضاحت، اور ہمارے درمیان یہ کس طریقے سے رائج ہیں، اور شرعی اعتبار سے ان میں کیا کیا شرائط ہوتی ہیں، اور عام طور پر ہم کن شرائط سے غافل ہوتے ہیں یا کن شرائط کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی، ان کی کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں. پہلے نمبر پہ شرعی اعتبار سے تجارت کس چیز کا نام ہے، تجارت کی تعریف کیا ہے، خرید و فروخت کا معنی کیا ہے، لفظ بیع جو ہم استعمال کرتے ہیں با یا عین، لفظ بیع، لفظ تجارت، لفظ خرید و فروخت شرعی اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے کہ مال کے بدلے مال باہمی رضا مندی کے ساتھ، مال کے بدلے مال باہمی رضا مندی کے ساتھ ایک مخصوص طریقے سے لینا اور دینا، مال کے بدلے مال باہمی رضا مندی کے ساتھ لینا اور دینا، ایک مخصوص طریقے سے لینا اور دینا، شرعی اعتبار سے تجارت کا یہ معنی ہے. اور یہ تقریباً ہم جو ہمارے ہاں استعمال ہے وہ یہ والا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پیسے دیتے ہیں اور سامان خریدتے ہیں، تو ہم نے پیسے دیے یہ بھی مال، اور جو ہم نے شے خریدی ہے وہ بھی مال، اور یہ سیل ہم باہمی رضامندی کے ساتھ کرتے ہیں. اور ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، مخصوص طریقہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ عوض کے طور پر لیتے ہیں. مخصوص طریقے کی تھوڑی سی وضاحت یوں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں نے کسی کو تحفہ دیا، میں نے کسی کو عطر تحفے میں دیا، جواب میں اس نے مجھے چھوٹی سی ڈائری تحفے میں دے دی. اب میں نے عطر تحفے میں دیا، اس نے ڈائری تحفے میں دے دی، یہ ہے مال اور ادھر سے بھی مال، لیکن یہ ایک دوسرے کے عوض کے طور پہ نہیں، ایک دوسرے کے معاوضے کے طور پہ نہیں، ایک دوسرے کے بدلے کے طور پر نہیں. تو اس لیے یہ تجارت کے اندر نہیں آئے گا. تحفے کا لین دین تو یہ شرعی اصطلاح بنے گی ہبہ، تحفہ، گفٹ دینا، تو یہ تجارت سے نکل گیا. تو تجارت میں مخصوص یہ ہوتا ہے کہ بطور خاص ایک دوسرے کے معاوضے کے طور پر وہ شے دی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی شے لی جاتی ہے. تو تجارت کا معنی یہ ہوا کہ مال کو مال کے بدلے میں باہمی رضامندی کے ساتھ ایک مخصوص طریقے سے لینا اور دینا. پھر آگے تجارت کے اندر دو افراد ہوتے ہیں، جو بھی ہم خریدتے ہیں اس میں ایک بیچنے والا ہے، ایک خریدنے والا ہے. بیچنے والا، خریدنے والا، اس کو طرفین کہہ سکتے ہیں، فریقین کہہ سکتے ہیں، یا جو ہے ہمارے عرف کے اندر جو ہے وہ ایک بائر ہے دوسرا سیلر ہے. عربی کے اندر ایک بائر ہے دوسرا مشتری ہے، ایک بیچنے والا دوسرا خریدنے والا، یا ایک خریدار ہے دوسرا دکاندار ہے، ایک خریدار ہے دوسرا تاجر ہے، ایک کسٹمر ہے دوسرا دکاندار ہے. تو ایک بیچنے والا اور دوسرا خریدنے والا، یہ دو افراد ہیں، یہ تجارت کے وہ بنیادی افراد ہیں کہ جن پہ تجارت چلتی. پھر آگے تجارت کی دو قسمیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے عرض کی ہے کہ پھر تجارت کی دو قسمیں بنتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے کہ سادہ تجارت. سادہ تجارت کو عربی کے اندر لفظ ہے بے مطلق. بے مطلق کو ہم اپنی آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں سادہ تجارت. سادہ تجارت یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. ہم بازار میں جاتے ہیں، دکاندار سے ایک شے کی قیمت جو ہے وہ طے کرتے ہیں، اس سے بارگیننگ کرتے ہیں، کچھ رقم کم کرواتے ہیں، اور اس کے بعد بالآخر ایک مخصوص جو ہے وہ مقدار پر ہمارا سودا جو ہے وہ اس سے طے ہو جاتا ہے کہ ہم آپ سے اتنے کی خریدیں گے. یہ ہے سادہ تجارت، جسے بے مطلق بھی کہا جاتا ہے. دوسری صورت وہ، اس صورت کے اندر یہ جو صورت عرض کی ہے بے مطلق کی صورت، سادہ تجارت کی صورت، اس میں جو بنیادی چیز ہے، جو اس کے ارکان، وہ جو بنیادی چیزیں شمار کی جاتی ہیں، اس کے لیے عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے ایجاب اور قبول. ایجاب اور قبول ہم اس کو اپنی زبان میں کہیں گے، ایک ہے آفر کرنا، پیشکش کرنا، ایک پیشکش کرنا، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے ہے اس پیشکش کو قبول کرنا. تو قبول کرنے کا لفظ تو بالکل واضح ہے، ایجاب کا معنی آفر کرنا. ہم جا کے آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ شے اتنے میں بیچ دیں. دکاندار اس کو قبول کرتا ہے یا اس کو رد کرتا ہے، یا ہمیں کوئی بیچنے والا یہ آفر کرتا ہے کہ آپ کو یہ شے میں اتنے کی بیچتا ہوں، یہ اس کی طرف سے آفر. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو قبول کریں یا اس کو رد کر دیں. ہماری مرضی ہم اس کو خرید لیں، ہمیں وہ سودا جو ہے وہ پسند نہیں آ رہا، ہمارے مطابق نہیں ہے، تو ہم اس کو رد کر دیں گے. تو جو شخص پہلے جا کر کلام کرتا ہے وہ ہے ایجاب، وہ ہے آفر کرنا. اب وہ آفر بیچنے والا بھی پہلے کر سکتا ہے، وہ خریدنے والا بھی پہلے کر سکتا ہے. خریدنے والے نے کہا کہ مجھے یہ شے اتنے میں دے دیں، اس کا یہ جملہ یہ ایجاب ہے، یہ آفر کرنا ہے، یہ پیشکش کرنا ہے. اور خریدنے والا اور جو بیچنے والا ہے وہ آگے سے اس کو رد کرے یا قبول کرے، اس کا جو جواب ہے وہ قبول کہلائے گا. تو یہ ہماری سادہ جو تجارت ہے اس کے یہ دو بنیادی رکن ہوتے ہیں. دوسری ہماری قسم جو میں نے ابھی جس کی تفصیل عرض کی کہ ہم جا کر کوئی بات چیت نہیں کرتے. مثال کے طور پہ یہ سپر سٹور یا بڑے بڑے جنرل سٹور جو ہوتے ہیں, اب وہاں پر گئے, جا کے وہاں سے ہم نے ٹرالی اٹھائی اور یہ سامان اس میں ڈالا, وہاں سے اٹھایا, یہ بھی ڈالا, یہ وہ بھی ڈالا, یہ ساری چیزیں ہم نے ٹرالی کے اندر بھر کے اب ہم جا کے سیدھا کاؤنٹر پہ جا کے اس کے سامنے وہ کر دیتے ہیں. اس نے خود ہی ایک ایک شے اٹھا کے اس کا بل جو ہے وہ بنا کے وہ ہمیں نکال کے دے دینا, ہم ادائیگی کرتے ہیں اور سامان لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ کہ ہم نے زبان سے کچھ نہیں بولا, زبان سے کچھ بولے بغیر ٹرالی کے اندر ہم نے سامان لادا اور وہ سارا سامان لے کر آگے کاؤنٹر پہ دکھایا, بل بنا, ادائیگی کی اور وہ سامان لے کے آ گئے. اب ہمارے بولنے میں کچھ نہیں آیا. یہ شریعت کی دوسری اصطلاح ہے بے تعاتی, تجارت تعاتی. تعاتی کا لفظ ہے تا عین الف تا یا, کہ بغیر کچھ بولے جو تجارت ہے وہ بے تعاتی ہے. بغیر کچھ بولے جو تجارت ہے وہ بے تعاتی. اور آپ اگر غور کریں تو تجارت کی جو صورتیں ہمارے درمیان رائج ہیں, تجارت کی جو صورتیں ہمارے عمومی رائج ہیں وہ زیادہ تر یہی ہوتی. ہم دکان پہ جاتے ہیں, اب ہم نے بریڈ اٹھایا, بٹر اٹھایا, کولڈ ڈرنک اٹھائی, جوس اٹھایا, یہ چاول اٹھائے, اس کا پیکٹ لیا, دال کا پیکٹ لیا, یہ سارے ہم جو ہے وہ سامان لیتے ہیں اور لا کے اس کے جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر رکھ دیتے ہیں. وہ سب کو دیکھتا ہے, ان کا بل بناتا اور ہمیں جو ہے وہ اس کی بتا دیتا کہ اتنی آپ کی جو ہے وہ پیمنٹ بنی, تو ہم اس کو ادائیگی کر دیتے ہیں. تو عام طور پہ دکان پہ جا کے بغیر کچھ پوچھے, کہ پتا ہوتا ہے اس کے بعد کا چیز کے اوپر لکھا ہوتا ہے, چاول ہے تو لکھا ہوا ہے کہ یہ 100 روپے کلو ہے, 120 روپے کلو, 90 روپے کلو ہے, یا اور چیزیں ان کے اوپر بھی اس کی قیمت لکھی ہوتی ہے. بریڈ کا پتا ہوتا ہے کہ یہ 20 کا ہے, یہ 20 والا, یہ 25 والا, یہ 30 والا. تو اب یہ جو ہم بغیر کچھ بولے سامان اٹھا کے لے آتے ہیں, اور ہمارے ہاں یہ نچلے درجے کی تجارت ہے اس کے اندر بہت زیادہ رائج ہے. کپڑا خریدنے جائیں گے پھر تو ایک ایک چیز کی جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے, یہ اتنے کا, یہ اتنے کا, یہ اتنے کا, اس کو کچھ کم کرے, وہ پوری بحث ہوتی ہے. لیکن جو عمومی ہم دکانوں پہ جا کے خریدتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ ہے بے تعاتی, کہ جس میں بغیر کچھ بولے ہم سامان لیتے ہیں اور اس کی رقم کی ادائیگی کر کے ہم اس کو لے لیتے ہیں. شرعی اعتبار سے یہ طریقہ بھی جائز اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں. حرج اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پہ قیمت کے اندر اتنا زیادہ فرق ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے, اب ہم 10 روپے کی سمجھ کے خرید رہے ہیں اور بعد میں نکلی 100 روپے کی, اب اس کے اوپر ہماری بحث ہو رہی, نہیں جی پچھلی مرتبہ تو میں 10 روپے کی لے کے گیا تھا, اب وہ بولا کہ مہنگی ہو گئی. تو جہاں پر جھگڑے کا, جہاں پر آپس میں تنازع کا, آپس میں تنازع کا جہاں پر اندیشہ ہے, وہاں پر اس طرح کی بیع جو ہے وہ ناجائز, اس طرح کی خرید و فروخت ناجائز ہوتی ہے. لیکن جیسے عام طور پہ دکان کی چیزوں کے ریٹ پتہ ہی ہوتے ہیں جو روزانہ کے ہمارے معمول کی چیزیں, تو اس میں حرج نہیں. تو یہ تجارت کی دوسری قسم. پہلی قسم سادہ تجارت, کہ جس میں ہم باقاعدہ بارگیننگ کرتے ہیں, یہاں اس سے ریٹ معلوم کر کے باقاعدہ گفتگو کر کے اسے کوئی شے خریدتے ہیں. دوسری قسم ہوگی بے تعاتی, کہ جس میں ہم بغیر کچھ بولے اس کا سامان اٹھاتے اور اس کو رقم کی ادائیگی کر دیتے ہیں. اس کے بعد تجارت کے اندر چند اہم شرائط ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے, اور جن کا خیال نہ رکھنے کی صورت میں ہم گناہگار ہوں گے. چند وہ چیزیں کہ جن کا خیال رکھنا خرید و فروخت میں ضروری ہے, اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. اس کی شرائط تو بہت ساری ہیں, ان میں چند ایک جو ہمارے ہاں عام طور پہ جن کی ضرورت بھی ہے اور جن کے بارے میں غفلت کا اندیشہ بھی ہے. ایک شرط یہ ہے کہ خریدنے والا اور بیچنے والا یہ دونوں عقل مند ہو. عقل مند سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ایک تو پاگل ہے, وہ بھی عقل مند نہیں ہے, تو اس کی تجارت بھی باطل ہے, اس کا بھی کوئی سر پیر نہیں ہے. دوسری کہ جو بالکل ہی جو ہے وہ مائنر سی ہے, لیکن اس کا بھی بیان کی حاجت ہے کہ ہمارے یہاں وہ بھی کیا جاتا ہے, کہ ایسا چھوٹا نا سمجھ بچہ کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خریدنا کیا ہوتا ہے, بیچنا کیا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں رقم دی کہ بیٹا جا کے لے آؤ, اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لینا ہے کیا دینا ہے, وہ جا کے جو ہے وہ پیسے پکڑائے اور اس نے چیز دی اور بیٹا اور بولا کہ بیٹا گھر چلے جاؤ. تو ایسا نا سمجھ بچہ کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رقم دے کر سامان لیا جاتا ہے, رقم دے کر سامان لیا جاتا ہے, ایسا بچہ جو ہے یہ غیر عاقل شمار کیا جائے گا, اور ایسے بچے کی خرید و فروخت جو ہے وہ شرعی اعتبار سے درست نہیں, ناجائز. تو گھر کے بچوں کو جو بھیجا جاتا ہے تو اتنی عمر کا بچہ کہ جس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ وہ تجارت کا معنی سمجھتا ہے, وہ خرید و فروخت کا معنی سمجھتا ہے, سمجھدار سے مراد وہ ہے کہ جس کو اتنا پتہ ہے کہ دکان پہ جا کے جب رقم دیتے ہیں اس کے بدلے میں سامان لیتے ہیں تو پیسے اس کے ہو جاتے ہیں اور سامان ہمارا ہو جاتا ہے, جس کو یہ مفہوم پتہ ہے وہ ہے سمجھدار, تجارت کے اعتبار سے وہ سمجھدار, اس کو شمار کیا جائے گا. اس سے کم عمر کا بچہ کہ جس کو یہ بھی پتا نہیں ہے, بس ایسے ہی جو ہے نا وہ نوٹ اٹھا کے جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اب وہ جا کے جو ہے وہ کوئی چیز خرید کے لاتا ہے تو یہ شرعی اعتبار سے یہ تجارت درست نہیں. تو یہ چونکہ یہ گھروں کی حد تک کا یہ معاملہ ہے, مارکیٹ کے اندر تو اس طرح کا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ کہ یہ بھی شرط ہے کہ خریدنے والا بیچنے والا یہ دونوں عاقل ہوں, نہ سمجھ بچہ نہ ہو اور ان میں سے کوئی پاگل نہ ہو. دوسری شرط, یہ ہمارے ہاں بڑی بڑی جو ہے وہ کمپنیوں میں بڑی بڑی جو ہے وہ سیج کے اوپر جو ہے اس کی ضرورت پیش آتی ہے, خریدنے والا اور بیچنے والا, خریدنے والا اور بیچنے والا یہ دونوں مختلف افراد ہوں, بیچنے والا اور ہو خریدنے والا اور ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شخص بیچنے والا بھی ہے اور ایک ہی شخص خریدنے والا بھی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی کا ملازم ہے, اب وہ کسی کا ملازم ہے سامان بیچنے کے لیے, اور اس نے کسی دوسرے سے بھی معاہدہ کر لیا کہ تمہاری طرف سے میں سامان خرید لوں گا. اب اس طرف سے بیچنے والا اور دوسری طرف سے خریدنے والا, تو یہ سامان پکڑا اور خود ہی بول دیا کہ یہ میں نے اس کا سامان اس کو بیچ دیا. تو ایک ہی شخص ایک طرف سے بیچنے کا وکیل اور دوسری طرف سے خریدنے کا وکیل بن جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اب اس کی ایک مثال جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کمپنی کا ملازم ہے اور کمپنی نے اس کو یہ کہا کہ تم جو ہے یہ ہماری طرف سے ہمارے یہ سامان ہمیں چاہیے, کوئی ڈیمانڈ اس کو اپنی پیش کی. اب وہ سامان اس کے اپنے پاس موجود ہے, اپنے پاس موجود سامان کو وہ یہ کہے کہ کمپنی نے مجھ سے سامان منگوایا ہے تو میں اپنی ہی چیز اس کو میں نے بیچ دی, تو یہ میرے پاس رکھی تھی میں نے اپنی چیز اس کو بیچ دی اور جا کے کمپنی کو دے دے, یہ جائز نہیں. کہ یہاں پر یہ شخص اپنی طرف سے بیچنے والا اور دوسرے کی طرف سے یہ خریدنے والا, تو ایک ہی شخص ایک طرف سے بیچنے والا ہو دوسری طرف سے خریدنے والا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. خریدنے والا فرد اور ہونا چاہیے, بیچنے والا فرد جو ہے وہ اور ہونا چاہیے. اس صورت کی حاجت جو ہے ایک اور جگہ پیش آتی ہے. ہم ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بیع قبل القبض, یعنی جو شے ہمارے قبضے میں نہیں آئی اس شے کو ہم آگے بیچ نہیں سکتے, جو شے ہمارے قبضے میں نہیں ہے ہم اس کو قبضہ کرنے سے پہلے آگے بیچ نہیں سکتے. تو اب اس کے اندر صورت یہ نکالی جاتی ہے کہ اگر ہم نے کہیں سے کوئی سامان خریدا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ خریدنے والے کو بولتے ہیں کہ تم میری طرف سے خریدنے کے وکیل بن جاؤ, جس آدمی سے ہم سامان خرید رہے ہیں اسی شخص کو ہم اپنی طرف سے خریدنے کا قبضہ کرنے کا وکیل بنا دیتے ہیں. اب وہ شخص ہمیں بیچ بھی رہا ہے اور ہماری طرف سے اس شے پر قبضہ بھی کر رہا ہے, تو یہاں پر وہی مسئلہ کہ وہ ایک شخص ہے اپنی طرف سے بیچ رہا ہے اور ہماری طرف سے خرید رہا ہے, تو یہ صورت ہے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک شخص ایک طرف سے بیچنے والا اور دوسری طرف سے خریدنے والا ہو, بلکہ ضروری ہے کہ بیچنے والا فرد اور ہو اور خریدنے والا فرد اور ہو. تو یہ بیع کی ایک بنیادی شرط ہے کہ عاقدین متعدد ہو, یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا یہ ایک سے زائد افراد ہوں, بیچنے والا اور ہو اور خریدنے والا اور ہو. ایک اور شرط کہ جو شے بیچی جائے شرعی اعتبار سے وہ شے مال ہو, وہ شے مال ہو. مال ہونے سے کیا مراد ہے؟ مال کی جو شرعی اعتبار سے ڈیٹیل ہے وہ تو کافی تفصیلی ہے. جو اس میں صورتیں جو ہمارے یہاں صورتیں جو پائی جاتی ہیں ان کے اعتبار سے ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں. جیسے ہمارے ہاں ہاسپٹل میں جاتے ہیں, اب ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے کہ خون کی ضرورت, مریض کو خون لگانا ہے, اب خون کی ضرورت ہے, خون اگر ویسے نہیں ہے تو خرید لیتے ہیں. تو خون جو ہے شرعی اعتبار سے یہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو بیچا جائے یا جس کو خریدا جائے. تو خون کی تجارت, خون بیچنا یا خون خریدنا, یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے کہ یہ مال نہیں ہے. مال کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی. مال وہ ہے کہ جو قابل ذخیرہ اندوزی ہو, کہ جس کو آدمی سنبھال کے رکھ سکے, بوقت ضرورت جس کو بیچ سکے, جس کے ذریعے نفع کما سکے. تو مال جو ہے اس کی کچھ ڈیفینیشن یہ ہے. اسی طرح ایک اور صورت کہ مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ مختلف اسکیمیں نکالتی ہیں. اب مختلف اسکیمیں نکالی, اس کے اندر کارڈ بیچتی ہیں کہ یہ کارڈ جو ہے یہ مثال کے طور پہ یہ 1000 روپے کا, یہ کارڈ جو ہے یہ 300 روپے کا, اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ ہم آپ کو یہ سہولیات دیں گے. اب وہ جو کارڈ بیچا جاتا ہے, کارڈ شرعی اعتبار سے ایسی شے نہیں ہے کہ جس کی خرید و فروخت کی جا سکے. کارڈ شرعی اعتبار سے ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی خرید و فروخت کی جا سکے. کارڈ ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی بوقت ضرورت اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے کہ کبھی ضرورت پڑے گی تو اس کو مارکیٹ کے اندر جا کے بیچ دوں گا اور اس کے جو ہے وہ نفع اٹھا لوں گا. کارڈ سو کارڈ, جس کام کے لیے ہے اس کے لیے ہے, جب وہ کام تھوڑا بہت ختم ہو گیا اس کے بعد اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, کوئی وقت ہی نہیں ہے اس کی. تو کارڈ جو ہے یہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس کی خرید و فروخت ہو سکے. اسی طریقے سے رسید, ہمارے پاس کسی شے کی رسید ہے اور ہم وہ رسید کسی دوسرے کو جا کر بیچ دیں کہ یہ رسید میں نے تمہیں 1000 روپے کی بیچی, تو یہاں پر اگر تو اسی رسید کو بیچا, وہ جو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جو ایک رسید ہے, اگر اسی کو بیچا تو یہ ناجائز کہ وہ رسید شرعی اعتبار سے مال نہیں ہے. ایسی شے نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے اور بوقت ضرورت مارکیٹ میں جا کے اس کو بیچ کر اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس کسی مال کی رسید ہے اور جو بھی شخص وہ رسید دکھائے گا اس کو مثال کے طور پہ 10000 روپے مل جائیں گے, تو وہ شخص ہمیں جو ہے وہ رسید نہیں بیچ رہا, اس کا دوسرے کے اوپر جو آتا ہے جو ہمیں 10000 روپے کی رقم ہے وہ رقم ہمیں بیچ رہا ہے, وہ رسید نہیں بیچ رہا. رسید ہمیں گارنٹی کے طور پر دے رہا ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دوسرے کے اوپر اتنی رقم آتی ہے. تو ہمارے پاس رسید بطور ثبوت کے, اور بیچتا ہمیں وہ چیز ہے جو اس کی دوسرے پر آتی ہے. اس میں پھر آگے تفصیل ہوتی ہے کہ یہ قرض کو بیچنا ہے تو 10000 روپے ہیں, تو 10000 روپے اگر کسی کے دوسرے پر آتے ہیں اور ہمیں اس نے یہ رسید دی اور ہم سے 10000 روپے ہی لے لیے, پھر تو ٹھیک ہے, یہ پھر اس میں حرج نہیں کہ 10000 روپے آتے تھے, 10000 روپے اس نے ہم سے لیے, ہم اس آدمی سے وصول کر لیں گے. لیکن اگر یوں کیا کہ اس کے اس پر 10000 روپے, اب میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں تو اس سے لوں گا مہینے کے بعد, تو میں تمہیں دوں گا 9500 روپے. 9500 روپے اس کو دیے, اب وہ لے کے چلا گیا, اب رسید میرے پاس, اب میں جاؤں گا بعد میں ایک مہینے کے بعد میں جا کے 10000 روپے پورے کے پورے وصول کر لوں گا. تو یہ گویا یوں ہوا کہ اس کے 10000 روپے میں نے 9500 روپے کے بدلے میں خرید لیے. 10000 روپے 9500 روپے کے بدلے میں خرید لیے, یہ صورت ناجائز, یہ صورت ناجائز. تو اصل وضاحت دوسری مقصود ہے کہ اگر اس رسید کو بیچنا مقصود ہے تو وہ شرعی اعتبار سے درست نہیں کہ شرعاً وہ مال نہیں ہے. اور اگر وہ رسید نہیں بیچی جا رہی بلکہ اس کا جو دوسرے پر آتا ہے وہ رقم بھی بیچی جا رہی ہے, تو پھر یہ ہے قرض کو بیچنا. تو اگر برابری کی بنیاد پر بیچا جائے 10000 روپے بدلے میں 10000 روپے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کمی بیشی کے ساتھ ہے تو پھر اس کے اندر سود کا عنصر پایا جائے گا. تو تجارت کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ جو شے بیچی جائے وہ مال ہو. دوسری مزید اس کے اندر ایک شرط, جو شے بیچی جائے وہ ہم خریدنے والے کے حوالے بھی کر سکیں, وہ ہم خریدنے والے کے سپرد بھی کر سکیں. اب جو شے ہمارے پاس موجود ہی نہیں, مثال کے طور پہ ایک شے ہم نے ابھی خریدی نہیں اور خریدنے سے پہلے ہی اس کو بیچ دیا, تو جس وقت ہمارا یہ آپس میں سودا ہو رہا ہے, سودا ہوتے وقت وہ شے ہماری ملک میں نہیں ہے، ہم اسے سپرد نہیں کر سکتے۔ یہ صورت جو ہے یہ بھی ناجائز کہ جو شے ابھی ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے اسے ہم نہیں بیچ سکتے۔ ہاں ایک آگے صورت ہوتی ہے کہ آرڈر کے اوپر بنواتے ہیں کہ ہم کسی کو آرڈر دے دیا کہ بھائی مجھے یہ شے اتنی جو ہے وہ تعداد میں چاہیے، وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو تیار کر کے دے دیں گے۔ وہ ٹھیک ہے تیار کر کے دے دیں گے، رقم کی ادائیگی کی، اب وہ مہینے کے بعد 15 دن کے بعد جو ہے وہ ہمیں تیار کر کے دے دے۔ تو یہ ایک تجارت کی ایک دوسری صورت ہے، اس کے اوپر آگے کلام عرض کرتا ہوں۔ یہاں جو صورت عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایک شے بطور آرڈر کے بھی نہیں ہے یا شرعی اصطلاح بطور بیع سلم کے بھی نہیں ہے، اور ہم اس شے کو بیچیں جو ہماری ملک میں موجود ہی نہیں۔ تو جو شے بیچی جائے اس کا ملک میں ہونا ضروری۔ ایک چیز، دوسری چیز اسی کے اندر کہ جو شے ہمارے پاس موجود نہیں اس کو بیچا جائے۔ ہم نے ایک شے خرید لی، خرید چکے لیکن وہ شے ابھی ہمارے قبضے میں نہیں آئی اور ہم اس کو آگے بیچنا شروع کر دیں۔ یہ وہی صورت جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ بے قبل القبض، کہ جس شے پر ابھی ہمارا قبضہ نہیں ہوا قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچ دینا۔ مثال کے طور پہ ہم نے لاہور سے کپڑا منگوایا، اب وہاں پہ ہم نے آرڈر بک کروایا کہ آپ ہمیں 10,000 گز کپڑا بھجوا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بھجوا رہے ہیں۔ اب انہوں نے وہ سامان لوڈ کروا دیا یا لوڈ نہیں کروایا، یا وہ سامان لوڈ ہو چکا راستے کے اندر ہے لیکن ابھی وہ ہمارے پاس پہنچا نہیں، اور ہم آگے کسی سے سودا کر لیں کہ بھائی میرے پاس 10,000 گز کپڑا ہے اگر آپ کو خریدنا ہے، تو وہ کہ ہاں جی مجھے خرید رہے ہیں۔ اب ہم نے وہی کپڑا کہ جو ابھی ہمارے قبضے میں نہیں آیا ابھی وہاں سے چلا ہے وہ ہم آگے بیچ رہے ہیں۔ یہ ہے قبضے سے پہلے بے کرنا، قبضے سے پہلے بیچ دینا۔ یہ صورت شرعی اعتبار سے درست نہیں کہ یہ وہ شے ہے کہ جو ہمارے پاس موجود نہیں، جو ہمارے قبضے کے اندر نہیں۔ تو یہ صورت بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں، اور یہ بھی بہت زیادہ رائج صورت۔ بیرون ملک سے سامان منگواتے ہیں، ابھی وہ سامان جو ہے ابھی وہاں سے جو ہے وہ شپ پر چڑھا نہیں یا چڑھ گیا، ابھی راستے کے اندر ہے اور اس کو آگے بیچ دیا، آگے والے نے اس سے آگے بیچ دیا، اس نے اس سے بھی آگے بیچ دیا، وہ 7-8 مرتبہ بک چکا ہوتا ہے، ابھی وہ ہمارے ملک میں پہنچا نہیں، ہمارے پاس پہنچا نہیں، اور اس کو ہم کتنی مرتبہ آگے بیچ چکے ہوتے ہیں۔ یہ صورت جائز نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا حل یہ ہے، ایک اس کا حل عرض کر دیتا ہوں، مزید تفصیلی کلام اس پر ہوگا۔ حل اس کا یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی شے خریدے تو اس شے پر قبضہ کرنے کی کوئی صورت نکال لیں کہ شرعی اعتبار سے ہمارا اس شے پر قبضہ ہو جائے۔ جیسے لاہور سے ہم نے کوئی شے خریدی ہے، اب وہاں پر کسی دوسرے آدمی کو ہم اپنا وکیل بنا لیں کہ فلاں آدمی سے میں نے اتنا مال خریدا ہے، تم اس کے پاس جا کر وہ مال اس سے اٹھوا لو، یا وہ مال اس کے گودام سے نکلوا لو، یا وہ مال میری طرف سے تم جو ہے وہ لوڈ کروا دو۔ اب ہماری طرف سے کوئی بندہ گیا، اس نے وہ سامان وہاں گودام سے اٹھوایا یا اس نے لوڈ کروا لیا یا وہاں سے اس نے دوسری جگہ شفٹ کر دیا، یہ ہماری طرف سے قبضہ پایا گیا۔ اب اس کے سامان اٹھانے کے بعد، اب اگرچہ وہ باقاعدہ فزیکلی وہ سامان ہمارے پاس نہیں پہنچا لیکن ہم اس کو آگے بیچ سکتے ہیں کہ ہمارے وکیل نے قبضہ کر لیا، تو جب ہمارے وکیل نے قبضہ کر لیا تو وہ ہمارا ہی قبضہ شمار کیا جائے گا۔ تو بے قبل القبض کے جواز کی صورت یہ ہے، بیرون ملک سے خریدنا تب بھی یہی صورت کرنی پڑے گی، اور اپنے ملک کے اندر خریدنا تب بھی یہ صورت کرنی پڑے گی، اپنے شہر میں خریدنا تب بھی یہ صورت کرنی پڑے گی کہ اپنی طرف سے کوئی وکیل مقرر کر کے ہمیں وہ شے اسے قبضے میں لینی پڑے گی، جب ہمارے قبضے میں آئے گی اس کے بعد ہم اس کو آگے بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ تجارت کے اندر ایک شرط کہ جو شے بیچی جائے وہ ہمارے قبضے میں بھی ہو۔ قبضے میں آنے سے پہلے کسی شے کو بیچنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ ایک اور شرط کہ جو شے بیچی جائے خریدی جائے وہ کسی مخصوص وقت کے ساتھ مقید نہ ہو، اس میں کسی وقت کی قید نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک موبائل خریدا، اب میں نے موبائل خریدا تو یہ خریدنا یوں ہو کہ میں نے خریدا یہ میرا ہے، میں چاہوں اس کو رکھوں، میں چاہوں کسی کو تحفہ دوں، میں چاہوں کسی کو بیچ دوں، میں چاہوں اس کو توڑ دوں، میری مرضی، یہ کلی طور پر جو ہے اب میرا ہے. اب اگر یوں کیا کہ مثال کے طور پہ یہ کہا کہ میں آپ کا مکان خریدتا ہوں، 10 لاکھ روپے کا 20 لاکھ روپے کا میں نے مکان خریدا، اور یہ خریدا ایک سال کے لیے، میں نے مکان خریدا اور مکان خریدا ایک سال کے لیے، ایک سال کے بعد آپ کا 20 لاکھ روپیہ آپ کے حوالے، آپ سے 20 لاکھ روپیہ لے لوں گا اور آپ کا مکان آپ کے حوالے کر دوں گا. 20 لاکھ روپے کا مکان خریدا ایک سال کے لیے، ایک سال کے بعد مکان میں واپس کر دوں گا اور اپنا 20 لاکھ روپیہ اس سے واپس لے لوں گا. یہ جو ایک مخصوص وقت کے لیے خریدا جا رہا ہے، یہ مخصوص وقت کے لیے خریدنا جائز نہیں، یہ شرعی اعتبار سے ناجائز. اور یہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ یہ ہوتا ہے سود سے جو ہے وہ ایک دوسرا ہیلا کیا جاتا ہے. ہیلا کس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ دوسرے سے 10 لاکھ روپیہ قرض لینا ہے. اب قرض لے کے اس کا ارادہ یہ ہے کہ 10 لاکھ روپیہ میں قرض لے رہا ہوں تو میں اس کو 11 لاکھ روپے واپس دے دوں گا، یعنی 1 لاکھ روپیہ اس کو سود کے طور پہ ادا کروں گا. اب وہ سود کا جو سیدھی سیدھی صورت ہے اس سے تو کچھ لوگ ڈرتے ہیں، یعنی یار سود نہیں بھائی، سود تو بہت بڑا گناہ ہے، تو حرام ہے، اس سے بچنا ہے. تو یہ جو بالکل ہی وعدے سی صورت ہوتی ہے نا، اس سے تو بچ جاتے ہیں. اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ نکال دیں کہ یوں کر لیتے کہ آپ مجھے 10 لاکھ روپیہ دے دیں، میں اپنا مکان جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں، میں نے اپنا مکان آپ کو بیچا، آپ اس کو کرایہ پہ چڑھا دیں، اس کا کرایہ لیتے رہیں، ایک سال تک آپ اس کا کرایہ لیتے رہیں گے اور میں جو آپ کے 10 لاکھ روپے وہ استعمال کر لوں گا. ایک سال کے بعد میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دے کر اپنا مکان آپ سے واپس لے لوں گا. تو اب اپنی طرف سے تو اس کو یہ شمار کر لیں کہ یہ ہم نے خریدا بیچا بیچا خریدا، کہ ہم نے مکان بیچ لیا، سال کے بعد ہم نے دوبارہ خرید لیا. لیکن حقیقت یہ صورت اس طرح نہیں ہوتی، حقیقت وہی ہوتی ہے کہ 10 لاکھ روپیہ قرض لیا گیا اور جو سود دینا ہے تو سیدھا سیدھا کیش شکل کے اندر سود دینا ذرا بھاری لگتا ہے. اب اس کے بدلے میں اپنا مکان اس کے پاس گروی رکھوا دیا، اپنا مکان گروی رکھوایا کہ تم اس سے نفع اٹھاؤ ایک سال تک جب تک تمہارے پیسے میرے پاس، سال گزرے گا تمہارا 10 لاکھ روپیہ میں واپس کر دوں گا، تم میرا مکان مجھے واپس کر دیں. تو یہ اصل میں سود سے بچنے کے لیے ایک ہیلا کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہیلا بذات خود وہ ہے کہ ناجائز. کہ اگر یہ تجارت ہے تو تجارت میں شرط، کہ تجارت کے اندر یہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ ایک سال کے لیے بیچا، ایک سال کے لیے خریدا، جبکہ خرید و فروخت میں شرط ہے کہ اس میں وقت کی قید نہ ہو. کسی کو شے بیچ دی، اب وہ اس کی ہے، اس کی مرضی ہے وہ اس کو رکھے، اس کی مرضی ہے آگے بیچ دے، اس کی مرضی ہے مکان گرا کے زمین جو ہے وہ برابر کر دے. لیکن یہ جو صورت ہمارے ہاں کی جاتی ہے وہ اس طرح نہیں کی جاتی. ایسا نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپے کے اندر بیچا، 10 لاکھ لیے اور مکان دے دیا، اب اس کی یہ مرضی ہو کہ چاہے تو مکان برابر کرا دے. اگر وہ بول دے کہ میں مکان برابر کر دوں گا تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس طرح دینے کو تیار نہیں ہوگا. تو اگر 10 لاکھ میں وہ مکان بیچا ہے ایک سال کے لیے، تو یہ خرید و فروخت میں وقت کی شرط لگائی، اور وقت کی شرط لگانا یہ جائز نہیں. اور اگر یہ قرض لے کر مکان گروی رکھوایا، تو قرض لے کے جو شے گروی رکھوائی جائے، اس گروی رکھی جانے والی شے سے قرض دینے والے کا نفع اٹھانا حرام ہے. رہن رکھنا شرعاً جائز ہے، لیکن جو شے رہن رکھی جائے، قرض دینے والے کا اس رہن رکھی جانے والی شے سے نفع اٹھانا حرام ہوتا ہے. تو یہ جو گروی رکھی جاتی ہے اور اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، یہ بھی بہت زیادہ رائج ہے کہ دکان جو ہے وہ آپ مجھے قرض دے دے اور میری دکان جو ہے وہ بھلے آپ استعمال کریں، ایک سال تک میری دکان آپ استعمال کیجئے گا، سال کے بعد آپ کی رقم لوٹا دوں گا، آپ میری دکان لوٹا دیجئے گا. اب وہ اپنا سامان جو ہے وہ اسی دکان میں رکھ کے بیچ رہا ہے، گودام جو ہے ایک سال کے لیے اس کو جو ہے وہ گروی دے دیا اور اس سے جو ہے وہ 10-20-25 لاکھ روپے لے لیے. اب 10-20 لاکھ روپے قرض لیا، اپنی دکان یا اپنا مکان یا اپنا گودام اس کو استعمال کے لیے دے دیا، یا اپنی گاڑی استعمال کے لیے دے دی کہ یہ میری گاڑی ہے، تم ایک سال تک میری گاڑی استعمال کرو اور میں تمہاری رقم استعمال کروں گا، سال کے بعد میں تمہاری رقم تمہیں لوٹا دوں گا اور تم میری گاڑی مجھے لوٹا دینا. اب ایک سال تک وہ قرض دینے والا اس گاڑی کو استعمال کرے یہ حرام، ایک سال تک وہ قرض دینے والا اس مکان کو استعمال کرے نفع اٹھائے یہ حرام، ایک سال تک اس دکان یا گودام سے نفع اٹھائے یہ حرام. کہ حدیث مبارک ہے کہ کل قرض جرا نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع دے وہ حرام ہے وہ سود ہے، جو قرض نفع دے وہ سود ہے. کل قرض جرا نفعا فہو ربا، جو قرض نفع کھینچے وہ سود. تو یوں کسی سے قرض لے کر اس کو اپنی کوئی شے گروی دے دینا یہ تو جائز، یعنی گروی رکھنا جائز، لیکن اس گروی شے سے اس سامنے والے کا نفع اٹھانا بغیر عوض کے یہ ناجائز. اور اگر اس کا کرایہ ادا کرے گا تو وہ گروی نہیں رہے گا، گروی ہوتی ہوئے جس کا کرایہ نہ دیا جائے. تو یہ ایک شرط تجارت کے اندر یہ ہے کہ جو شے بیچی جائے جو شے خریدی جائے وہ کسی مخصوص مدت کے لیے نہ ہو، وہ مدت سے فارغ ہو، مدت کی شرط اس کے اندر نہ ہو. جو شے خریدی ہے اب وہ ہماری، اب وہ ہمیشہ کے لیے ہماری، ہم جو چاہیں کریں. ایک اور شرط تجارت کے اندر یہ وہ چیز ہے کہ جس میں جس کا وقوع جس کا واقع ہونا بہت زیادہ ہے، سامان اور سامان کی قیمت، یہ دونوں اس طرح مجہول نہ ہو. سامان اور سامان کی قیمت، یعنی ایک سامان ہے دوسری طرف قیمت ہوگی، ایسے مجہول نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بعد میں جھگڑا ہو سکے. ہم نے ایک سامان خریدا، کتنا خریدا بتائیں، ایک کلو ہے، دو کلو ہے، چار کلو ہے، اس کی مقدار ہمیں معلوم نہیں. ایک تو ہے کہ سامان کا پیکٹ ہے رکھا ہوا ہے، سامان کا پیکٹ ہے یہ 100 روپے کا، تو سامان کا پیکٹ ہے سامنے ہے 100 روپے کا، یہ ٹھیک ہے. اگرچہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ 1 کلو ہے یا 100 گرام کم ہے یا 100 گرام زیادہ ہے، لیکن اگر سامان کی مقدار معلوم نہیں کہ سامان کی مقدار کتنی ہوگی، بس یہ ہے کہ بھائی فلاں میرا سامان جو ہے پڑا ہوا ہے، وہ کہتا تمہارا جتنا بھی سامان ہے نا مجھے 10 لاکھ روپے کا دے دو. اب جتنا بھی سامان ہے 10 لاکھ کا دے دو، وہ سامان کم ہے، وہ سامان 10 لاکھ کے برابر ہے، وہ سامان 10 لاکھ سے زیادہ کا ہے، وہ بہر صورت ناجائز ہی ہے کہ جو سامان خریدا جائے اس کا اتنا واضح مقدار کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے اتنا واضح طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو سکے. سامان خرید لیا بعد میں اتنی سی مقدار ہے کہ اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، تو بھائی اتنی رقم کا اتنا سامان آتا ہے کیا؟ 500 روپے کی یہ چیز میں تو نہیں لیتا. یہ تو بعد میں جس کی وجہ سے جھگڑا ہو سکے گا، ایسی جہالت ایسی لا علمی یہ تجارت کے اندر نہ چاہیے. اسی طرح قیمت کے اندر، سامان کسی کو دیا، اب اس نے پوچھا بھائی صاحب قیمت کتنی، ارے کچھ بھی دے دینا یار، یہ کچھ بھی دے دینا یہ نہ جائز. کچھ بھی دے دینا نہیں، باقاعدہ طے کیا جائے کہ یہ اتنے کی چیز ہے. تو باقاعدہ طے کرنا، یہ جو جہالت کا معاملہ ہے یہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں میں رائج. ایک شے جو ہے وہ کرائے کے اوپر ہم لے آئے، اب کرایہ کتنا پتہ ہی نہیں. اب شام کے وقت جب چیز واپس کرنے گئے، اس نے کہا جی 500 روپے کرایہ، اب ہم دن بنا کے بیٹھے ہوئے 200 روپے کا، اب ہم اسے جھگڑا کرتے ہیں یار 500 روپے بھائی اتنی سی چیز کے 500 روپے یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں 500 تو بہت زیادہ ہیں. گاڑی صحیح کروانے گئے، اب مکینک سے پہلے نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ کام دیکھ کے بتا دیں کتنے پیسے، سارا کام ہو گیا، اس کے بعد پوچھا کتنے روپے، اب وہ بولتا 500 روپے. 500 روپے یار 100 روپے کا کام ہے یہ، تو اب جھگڑا ہو رہا ہے. اسی طرح کوئی شے خریدی، اب خریدنے کے بعد جو ہے اس کی قیمت پوچھی، خرید چکے لے چکے، اب اس کے بعد قیمت دینے کی باری آئی، اب جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی. تو جہاں پر رقم کے معین نہ کرنے کی وجہ سے، قیمت کے معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو، یا جہاں پر سامان کی مقدار معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو، سامان کا وزن کتنا ہوگا معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو، سامان کی کوالٹی معین نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو، یعنی کسی بھی اعتبار سے اگر تجارت میں جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی تو تجارت کی وہ صورت ناجائز. اسی طرح ادائیگی کب کی جائے گی، ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، سامان کب دیا جائے گا، رقم میں نے ساری دے دی، سامان کب ملے گا پتہ نہیں، کل بھی مل سکتا ہے، دس دن کے بعد بھی مل سکتا ہے، بیس دن کے بعد بھی مل سکتا ہے، نہیں، یہ دس دن کے بعد بیس دن کے بعد نہیں، اس کا وقت معلوم ہونا چاہیے کتنے دنوں کے بعد ملے گا. اسی طرح سامان خریدا، قیمت کا ملے گی، قیمت کا پتا نہیں، دے دیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، دے دیں گے، ملے گا نا، میرے ہاتھ میں کچھ آئے گا تو میں دے دوں گا. اب میرے ہاتھ میں کچھ آئے گا میں دے دوں گا، یہ رقم کی ادائیگی میں ایسی جہالت کے جو جھگڑے کا باعث بنے، جو جھگڑے کا باعث بنے گی وہ صورت ناجائز ہوگی. تو لہذا ضروری ہے کہ جو سامان بیچا جائے اس کا وزن، اس کی مقدار اور اس کی کوالٹی اور اس کی دیگر چیزیں اس طرح متعین ہو جائے کہ اس کی وجہ سے بعد میں جھگڑا نہ ہو. اسی طرح جو رقم جو اس کی قیمت کی ادائیگی کرنی ہے، اس قیمت کے اندر قیمت کتنی ہے، کب ادا کی جائے گی، کس صورت میں ادا کی جائے گی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ معلوم ہونی چاہیے. تو تجارت میں جھگڑے کی صورت جو ہے یہ شرعی اعتبار سے ناجائز. اچھا پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بولتے ہیں یار ہماری تو آپس میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارا جھگڑا نہیں ہو سکتا، ہماری آپس میں اتنی اچھی بنی ہے کہ ہمارا جھگڑا نہیں ہوگا. یہ صورت درست نہیں. شریعت نے یہ نہیں فرمایا کہ جھگڑا ہوگا تب ہی ناجائز ہوگا. شریعت نے یہ فرمایا کہ جس شے کی وجہ سے عمومی طور پر جھگڑا ہو سکتا ہے وہ ناجائز. یہ نہیں فرمایا کہ جھگڑا ہوگا تب ہی ناجائز ہوگا. جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے تو ناجائز. تو لہذا یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے جتنی بھی دے دے، وہ سامان جتنا بھی دے دے، وہ قیمت جتنی بھی دے دے، نہیں، قیمت اور سامان دونوں کو معین کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے ہاں آئے دن کا جو ہے وہ آپس کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ سامان خرید رہی ہے، آپ دکان پہ گئے پھل لینے، تو اب پھل خرید رہی ہے، اب اپنے دن کے اندر قیمت 80 روپے کلو، وہ بولتا ہے 180 روپے. اب لینے کے بعد جو ہے بعد میں جھگڑا کرنا، تو پہلے پوچھا جائے کہ بھائی اس کی کیا حساب ہے، کتنے روپے کلو ہے. تو سامان چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، اس کی پہلے معین طور پر جو ہے وہ اس کا سودا طے کیا جائے. یہ زیادہ شوق ہوتا ہے ذرا جو پیسے والا ہوتا ہے نا اس کو شرم آتی ہے پہلے پوچھتے ہوئے، یار کیا بولے گا کہ پیسے پوچھ رہا ہے، سامان جو ہے وہ اس سے لدوایا، اس سے اٹھوایا، اتنے کلو دے دو، اس کے بعد کتنے پیسے ہوئے. تو یہ جو پہلے معلوم نہیں کرتے اور قیمت کے اندر ڈفرینس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ تجارت کی صورت یہ درست نہیں ہے. پہلے معلوم کیا جائے باقاعدہ کہ کتنے روپے کلو ہے یا کتنے روپے لیٹر ہے یا جو بھی حساب ہے اس کا پہلے معلوم کیا جائے، قیمت پہلے معلوم ہو، سامان بعد میں خریدا جائے. شرائط پہلے پائی جائیں تجارت بعد میں ہوگی، تجارت پہلے پائی جائے اور شرائط بعد میں پائی جائیں گی، یہ طریقہ درست نہیں. تو یہ کچھ شرائط تجارت کے اندر کہ جن کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری شرائط ہیں، چند ایک عرض کی ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کچھ ہو تو وہی پرچی پہ لکھ کے جو ہے وہ پیچھے جمع کروا دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب دے دیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور چیز کہ سامان خریدا اور سامان کے اندر عیب نکلا، خرابی نکلی، سامان میں اگر کوئی عیب نکلا خریدنے والے کو اختیار ہوگا کہ وہ سامان واپس کر دیں اور اپنی قیمت جو ہے وہ اسے واپس لے لیں، سامان دے کر اپنی قیمت واپس لے لے. بیچنے والا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھائی خریدتے وقت دیکھ کے لینا تھا، چونکہ خریدتے وقت تم نے غور نہیں کیا تو لہذا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، یہ اس کہنے کا اعتبار نہیں. اگر سامان کے اندر خرابی ہے اور وہ خرابی سامان بیچتے وقت ہے، ایک ہے کہ ہم نے بیچ دیا، اب ہم نے بیچا گھر جا کے خراب ہو گیا تو وہ اس کے ذمہ ہے. اگر ہم نے کسی کو صحیح شے دے دی ہے اس کے بعد جا کر خراب ہو جائے وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ ہماری نہیں. مثال کے طور پر پنکھا بیچا کسی کو، اب پنکھا بیچا گھر جا کے جس نے چلایا اسی وقت اڑ گیا، تو وارنٹی وغیرہ کی صورت ہے پھر تو چلیں اس کے اعتبار سے مسائل ہوں گے کہ اس کی وجہ وہ جائز ہوتی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی گارنٹی اس کو نہیں دی اور اب سامان گھر جا کے خراب ہو گیا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہماری ہم سے جب اس نے وصول کر لیا اس کے بعد ہماری ذمہ داری سے وہ سامان نکل گیا. جیسے دکان پہ جاتے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم انرجی سیور یا اس طرح کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ جلا کے دکھاتے ہیں کہ یہ چل رہی ہے، اب گھر آ کے جیسے لگایا اڑ گیا، اب دوبارہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. جو خریدتے وقت درست تھی بعد میں اس میں عیب پیدا ہوا تو اس عیب کی ذمہ داری دکاندار کی نہیں، دکاندار نے کوئی شے دی ہے راستے کے اندر بارش ہوگی شے خراب ہو گئی تو دکاندار کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ یہ بارش ہوئی اور شے خراب ہوگی لہذا واپس کرے. تو خریدتے وقت سامان میں عیب نہ تھا, خریدنے کے بعد پیدا ہوا, تو یہ عیب جو ہے یہ خریدنے والے کی ذمہ داری بڑھائے گا. لیکن اگر خریدتے وقت سامان کے اندر عیب ہے تو وہ سامان جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا. اب اس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی داخل ہیں, بڑی سے بڑی چیزیں بھی داخل ہیں, یہ خواہ پھل اور سبزی ہے اور یا جو ہے کروڑوں روپے کی مشینری ہے, ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. سبزی خریدی ہے, اب گھر آ کے دیکھا تو ساری سڑی ہوئی نکلی, تو لازمی بات ہے کہ سبزی جو ہے وہ سڑی تو نہیں خریدنے نہیں کہتے ہم. پھل خریدا, گھر آ کے دیکھا تو بالکل ہی خراب نکلا سارا, سڑا ہوا گلا ہوا, تو ہم جو ہے وہ سڑا گلا پھل تو خریدنے نہیں کہتے. تو یہ سامان یہ سودا اس کو واپس کیا جائے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسی صورت ہے نہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ واپس کرنے کا رجحان نہیں ہے. دکاندار بول دیتا ہے نہیں بھائی یہ تو واپس کرنے کا جو ہے وہ ہے ہی نہیں, کون واپس کرتا ہے. تو جب سامان میں عیب ہے اور اس کو عیب بتائے بغیر بیچ دیا, اب بعد میں پتا چلا کہ اس میں عیب ہے تو وہ واپس کرنا پڑے گا. شرعی اعتبار سے دکاندار پہ واجب ہے کہ اس سامان کو واپس لے اور اس کی قیمت واپس کرے. اسی طرح کپڑا خریدا, اب جو ہے وہ ہزاروں گز کے حساب سے کپڑا خرید لیا یا ایک ہی پیس خریدا یا ایک تھان خریدا ہے, گھر آ کے دیکھا تو کپڑا جو ہے وہ اندر سے کھولا تو خراب نکل آیا, اوپر اوپر کا پرت اس کی تہ جو ہے وہ صحیح ہے, اب اندر سے جو ہے اس کا رنگ ہی خراب. تو اب جو ہمیں چاہیے وہ اندر سے ہے ہی نہیں, یہ سامان واپس کیا جائے گا. اس کا اگر یہ خریدنے والا اس کو واپس کرنے آتا ہے, اس سامان کو واپس لینا واجب ہے, اس کی قیمت پوری کی پوری لوٹانا واجب, اس کی قیمت پوری کی پوری لوٹانا واجب. یہ مسئلہ انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں. اب اس کی بہت زیادہ صورت کی جس میں دھوکا بھی ہوتا ہے اور بعد میں واپس بھی نہیں کرتے, ہم پھلوں کے کریڈ خریدتے ہیں. اب پھل کا کریڈ خریدا, گھر آ کے نکالا, جو اوپر والی تہ پھل کی ہے بہت اچھی ہے, اعلیٰ قسم کا بہترین رنگ روپ سب اس کا صحیح ہے. اب جو اوپر والی تہ پھل کی نکالی, اب نیچے جو نکلا وہ سب کو ہی پتا کیا نکلتا, نیچے والا جو ہے وہ اس کا, وہ اوپر والے کا سائز بڑا ہے تو نیچے والے کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا, اوپر والی کی نسل دوسری ہے تو نیچے والے کی نسل ہی دوسری ہو جائے گی. تو یہ کہ اوپر اچھا پھل نیچے خراب پھل, یہ نیچے کا جو خراب پھل ہے یہ دکاندار کو واپس اگر کرنے جائیں تو اس پر واجب ہے کہ اس کو واپس کرے, کہ یہ عیب دار شے اس نے بیچی, عیب دار شے بیچی اس کی ذمہ داری. تو یا تو یہ ہے کہ پوری ایک ایک شے دکھا دے, عیب ہے اس کو بتا دے کہ اس چیز کے اندر یہ عیب ہے. جیسے مثال کے طور پہ بعض عیب دار چیز ہی ہوتی ہے کہ بعض لوگ خراب مال ہی بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دو نمبر مال ہے یہ, اس کا رنگ جو ہے وہ پکا نہیں ہوگا, یہ کپڑا اس کا رنگ پکا نہیں ہوگا, یہ فلاں چیز ہے یہ پائیدار نہیں ہے, پہلے بتا دیتے ہیں. اب اگر وہی خرابی نکلی تو ٹھیک ہے, اب اس کو واپس کرنے کی اجازت اختیار نہیں ہوگا کہ اس نے پہلے عیب بتا دیا. لیکن جو عیب نہیں بتایا اور سودا کرتے وقت موجود ہے, بعد میں اگر خریدنے والا اس کو واپس کرنے آئے گا تو اس کو واپس کرنا ضروری اور اس کی پوری قیمت کی ادائیگی ضروری. یہ دوسرا مسئلہ کہ جب سامان واپس کرے تو سامان واپس کرتے ہوئے پوری قیمت کی واپسی ضروری ہے. یہاں پر دو صورتیں, ایک صورت تو یہ کہ ہم نے کسی سے سامان خریدا, اب سامان خریدا بعد میں ہمیں پسند نہیں آیا, یعنی سامان صحیح ہے لیکن ہمیں پسند نہیں آیا, یا خریدنے کے بعد ہمیں افسوس ہوا کہ یار یہ کیوں خرید لیا میں نے, اب ہم اس کو واپس کرنے جاتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے چیز ہے نا پسند نہیں آئی, آپ مہربانی کر کے واپس کر لیں. وہ کہتا ہے بھائی واپس کروں گا نا تو 100 روپیہ کم دوں گا. یہ جو واپس کرنے میں 100 روپیہ کم دے گا یہ شرعاً جائز نہیں ہے, یہ شرعاً جائز نہیں, یہ شریعت کی اصطلاح ہے اقالہ, الف قاف الف لام ہا, اقالہ یعنی سودا منسوخ کرنا, کینسل کر دینا, واپس کرنا. اگر واپس کیا جائے گا تو اس کی پوری قیمت کی ادائیگی کی جائے گی, یہ نہیں ہوگا کہ 100 روپیہ کم کر کے ہم اس کو قیمت لوٹائیں, 200 روپیہ 1000 روپیہ کم کر کے لوٹائیں, یہ صورت درست نہیں. اس کی جواز کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اس طرح کرنا ہی ہے, کیونکہ بعض اوقات اس میں واقعات دکاندار کو بھی نقصان ہوتا ہے کہ سارے دن کے اندر اس کی یہ شے بکی ہے اور بعد میں وہی خریدنے والا واپس کرنے آ گیا تو وہ تو آدمی کام سے گیا, تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی مجھے آپ نہیں بیچو, اس کو بیچ دو, دوسرے آدمی کو بکوا دے, دوسرے آدمی کو وہ اتنے کے اندر بیچتے. مثال کے طور پہ 1000 روپے کی چیز ہم نے بیچی, واپس کرنے آیا, اب واپس کرنے آیا تو ہمیں 1000 روپیہ دینا ہوگا اور سامان لینا ہوگا, تو ہم بولیں گے کہ بھائی ان کو بیچ دو آپ. اب یہ جو ساتھ والا دوسرا آدمی ہے یہ 950 روپے کی اس سے شے خرید لے, 950 روپے اس کو دے, اور اس سے وہ سامان لے لیں. اب 950 روپے دے کے سامان لے لیا تو بعد میں وہ سامان ہم اس سے لے لیں گے, ہم اس سے 950 کا لے لیں گے. تو یوں جو ہے یہ آپس کے اندر, یعنی آپس کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, آپس کے کمپرومائز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر سامان ویسے ہی واپس کرنا ہے کہ سودا واپس کرنے آیا, تو اب ضروری ہے کہ جتنی قیمت پر اس کو بیچا تھا اتنی ہی قیمت سے اس کو واپس لے اور پوری قیمت اس کو ادا کرے. ایک صورت یہ. دوسری صورت جو ابھی عرض کر رہا تھا کہ سامان میں کوئی خرابی, سامان میں کوئی خرابی ہے اور اب اس خرابی کی وجہ سے وہ ہمیں واپس کرنے آیا, اب واجب ہے کہ اس کی پوری قیمت اس کو واپس کرے. اب یہ والا ہیلا بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیلا تب کر سکتے کہ یہ سودا واپس کرنا ضروری نہیں ہوتا. ہم نے کسی کو شے بیچی ہے, اب اس کو پسند نہیں آئی اور وہ ہمیں واپس کرنے آ جائے, تو ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی بات مان کے واپس کریں ہی کریں. اب بول دیں کہ بھائی نہیں, میں نے آپ کو بیچ دی نا, تو یہ اب آپ کی ہے, اب میں اس کو واپس نہیں کر سکتا. تو خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب شے میں کوئی عیب نکلے, کوئی خرابی نکلے, تو اس صورت میں واپس لینا واجب ہے. تو اب اس کو نہیں گھمائے گا کہ نہیں بھائی تم اس کو اتنے کا بیچو اور میں اس سے لوں گا, کہ اب شرعی اعتبار سے اس پر ضروری ہے کہ اس کی پوری قیمت واپس کرے اور اس سے سامان جو ہے وہ اپنا واپس لے. تو اب اس صورت کے اندر قیمت کم کر کے جو ہے اس کو دینا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ کہ عیب نکل آیا, تو اب جو ہے وہ عیب نکل آیا تو لہذا اب جو ہے وہ تھوڑی بہت کٹوتی کر کے میں واپس دوں گا, یہ نہیں ہو سکتا. تو خیار عیب شریعت کے اندر اس کا نام ہے خیار عیب. خیار عیب کے عیب کی وجہ سے جو اختیار خریدنے والے کو حاصل ہو وہ ہے خیار عیب. اس کے بعد تجارت کی مختلف اعتبارات سے مختلف قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے, چار قسمیں ایک خاص اعتبار سے بنتی ہیں. یہ قسمیں تقریباً ہم سمجھتے بھی ہیں, ان میں آخری دو قسمیں جو ہیں وہ بطور خاص سمجھنے والی. ہماری تجارت کیسے ہوتی ہے؟ یا تو ہم سامان کے بدلے سامان بیچتے ہیں, ہم نے بھی سامان دیا اور بدلے کے اندر ہم نے سامان لے لیا. جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس ایک قسم کا موبائل ہے, دوسرے کے پاس دوسری قسم کا ہے. اس کو میرے والا موبائل پسند ہے, مجھے اس کا پسند ہے, تو اب میں کہوں کہ بھائی یہ چینج کر لیتے ہیں آپس میں. اب میں نے اپنا موبائل اس کو دیا, اس کا لے لیا, قیمت دونوں کی سیم تھی. تو اب قیمت دونوں کی برابر ہے, تو اب یہ جو سامان کے بدلے سامان ہے, اس کو انگلش کے اندر تو اس کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم. یہ بارٹر سسٹم کے سامان کے بدلے کے اندر سامان, اور شرعی اعتبار سے اس کا نام ہوتا ہے بے مقایدہ. مقایدہ تو معنی اس کا وہی ہے کہ سامان کے بدلے سامان بیچا جائے. اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دو دکاندار پاس بیٹھے ہوئے, تو یہ اپنا کچھ سامان اس کو دیتا ہے اور اس کا کوئی سامان لے لیتا ہے. یہ دو فیکٹری ہیں, ایک فیکٹری کی پروڈکٹ ایک ہے, دوسرے کی دوسری ہے. اس کی پروڈکٹ کی حاجت اس کو ہے اور اس کے سامان کی ضرورت اس کو ہے, تو یہ اپنا سامان جو ہے وہ اس کو دے دیتا ہے اور بدلے کے اندر اس کا سامان خرید لیتا ہے. تو یہ سامان کے بدلے سامان, یہ ہے بے مقایدہ. یہ دیہاتوں کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری صورتیں رائج ہیں. کسی زمانے کے اندر جو ہے وہ زیادہ اس طرح کی پائی جاتی تھی, بلکہ شاید پہلے تو ہوتا ہی یہ تھا کہ سامان ہی ہوتا تھا, کسی زمانے میں پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا, کہ وہ دیہات کے اندر جو ہے وہ گندم جا کے دیتے اور بدلے کے اندر دودھ لے لیا, برف خرید لی, اور چیزیں خرید لی, انڈے خرید لیے. تو وہ گندم ہی ہوتی گھر کے اندر, گندم کا ڈھیر لگا ہوتا ہے, جب بھی دینی ہے تو گندم کا کٹورا بھرا جا کے دیا اور اس سے سامان خرید لیا. تو اب بھی جو ہے یہ چھوٹے لیول سے لے کر یہ بڑے لیول تک یہ رائج ہے صورت. تو ایک صورت ہے کہ سامان کے بدلے سامان, بے مقایدہ یا بارٹر سسٹم. دوسری صورت کہ پیسے کے بدلے میں پیسہ, یا سونے کے بدلے میں سونا, یا سونے کے بدلے میں چاندی, یا چاندی کے بدلے میں چاندی, یا چاندی کے بدلے میں سونا. یہ ہے, اس کو عربی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں سمن کے مقابلے میں سمن. یوں کہہ لیں قیمت کے مقابلے میں قیمت, روپے کے مقابلے میں روپیہ, کرنسی کے مقابلے میں کرنسی. یہ جتنی صورتیں ہیں شرعی اعتبار سے اس کا نام ہے بیع الصرف, جس کا میں نے شروع میں عرض کیا تھا. بیع الصرف جو میں نے عرض کیا تھا کہ صرافہ بازار, صرافہ کا لفظ اسی صرف سے بنا ہے. تو یہ جو سونے کے بدلے میں سونا, چاندی کے بدلے میں چاندی, یا سونا چاندی آپس میں, یا روپے کے بدلے میں روپیہ, یا روپے کے بدلے میں سونا خریدا, چاندی خریدی, یہ ساری صورتیں یہ بیع الصرف میں آتی ہیں. بیع الصرف میں آتی ہیں, یہ دوسری قسم. تیسری قسم ہے کہ ایک طرف روپیہ ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے اور دوسری طرف سامان ہے. جیسے ہم عام طور پہ خریدتے کہ ہم جا کے روپیہ دیتے سامان لیتے جو ہمارے یہاں عام صورت رائج ہے. اس کی پھر دو صورتیں, یہ جو روپیہ دیا اور سامان لیا اس کی دو صورتیں. ایک صورت تو وہی کہ جو ہمارے یہاں عام طریقہ ہے کہ ہم دکان پہ جاتے ہیں سامان لیا رقم ادا کی اور سودا خرید لیا, یہ تو ہے وہی سادہ بہ جو میں نے شروع کے اندر کیا تھا سادہ تجارت. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ رقم کی ادائیگی ہم پہلے کرتے ہیں, رقم کی ادائیگی پہلے اور سامان ہمیں بعد میں ملے گا. رقم آج دے دی سامان ملنا ہے 15 دن کے بعد, رقم آج دے دی سامان ملنا ہے ہمیں 1.5 مہینے کے بعد. یہ دو صورتیں, ان دو صورتوں کے اندر فرق ہے. ہمارے ہاں عام مارکیٹ میں اس کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا لیکن شرعی اعتبار سے اس میں فرق ہے اور اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. وہ کیا کہ ایک صورت یہ ہے کہ ہم نے کسی کو رقم ادا کی اور جو ہمیں سامان ملنا ہے وہ یا تو ہمیں 1 مہینے کے بعد یا 1 مہینے سے زیادہ مدت کے بعد, 1 مہینے کے بعد یا 1 مہینے سے زیادہ مدت کے بعد ملے گا. یہ صورت ہے, اس کو شرعی اعتبار سے کہتے ہیں بیع سلم, سین لام میم, بیع سلم تجارت سلم. 1 مہینہ اور اس سے زیادہ کی مدت کے بعد سامان ملنا ہے, یہ ہے بیع سلم. دوسری صورت ہے کہ ہمیں جو سامان ملنا ہے وہ 1 مہینے سے پہلے ملنا ہے, رقم پہلے ادا کر دی سامان ہمیں 1 مہینے کے بعد 1 مہینے سے پہلے ملے گا. اس کے لیے عربی لفظ ہے, اردو میں لفظ ہے نا صنعت, صنعتیں, صنعتیں لگ گئی, صنعت لگی ہوئی ہے, میں میرا جو ہے وہ صنعت کا کاروبار ہے, مصنوعات, یہ لفظ. تو اس سے عربی کا ایک لفظ بنتا ہے استثناء, الف سین تا صاد نون الف عین, استثناء. ہمارے ہاں جو ہمارے عرف کے اندر اس کو بولا جاتا ہے وہ ہے آرڈر کی بہ, کہ آرڈر پر ہم سامان تیار کرواتے ہیں یا پیشگی پیمنٹ کر کے, پیشگی ادائیگی کر کے ہم سامان 2 مہینے کے بعد اٹھواتے ہیں. تو ہماری مارکیٹ کے اندر تو اس میں کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی سے سامان تیار کروایا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کو جو ہے وہ میں ایڈوانس آپ کو رقم ادا کر رہا ہوں, آپ مجھے سامان تیار کر دیجیے گا, اب وہ ہمیں 1 مہینے سے پہلے یا 1 مہینے کے بعد سامان تیار کر کے دیتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس آدمی کے بعد مال آتا ہے اور 2 مہینے کے بعد اس کا سامان آنے والا ہے یا 15 دن بعد اس کا سامان آنے والا ہے, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھئی پیمنٹ آپ کو پہلے دے رہا ہوں, آپ کا سامان آئے گا اتنا میرا. تو ہمارے ہاں جو رائج صورت ہے وہی ہے. تو شرعی اعتبار سے یہ دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک صورت بے سلم کی اور دوسری صورت ہے بے استثناء کی. ان دونوں کے درمیان فرق ہے, ان دونوں کی اپنی اپنی شرائط, ان کے اپنے اپنے مسائل اور ان کے اپنے اپنے احکام. 30 دن اور اس سے زیادہ کی مدت ہے اس کے احکام جدا ہیں, 30 دن سے کم کی مدت ہے اس کے احکام جدا ہیں. تو اب ان دونوں صورتوں کا سمجھنا, ان دونوں صورتوں کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں رائج صورت تو بہت زیادہ ہے. جو بھی کاروبار مارکیٹ کے اندر کرنے والا ہے اس کا بہت بڑا حصہ اس پر مشتمل ہوتا ہے, یا کاروبار کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اسی طریقے سے کاروبار کرتی ہے. تو اس لیے ان دونوں قسموں کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے کہ 30 دن اور اس کے بعد کی مدت ہے یا 30 دن سے پہلے کی مدت. تو یہ اس کے بارے میں بھی ہمارا جو ہے وہ بطور خاص اس کے اوپر بیان انشاءاللہ ہوگا. تو اس میں جو ہے یہ بے استثناء اور بے سلم ان دونوں کے مسائل جو ہے وہ عرض کیے جائیں گے. چند ایک مسائل میں بھی عرض کروں گا, مفصل بیان انشاءاللہ اس پر ہوگا. تو بہرحال جو بھی یہ کرنے والے ہیں اس کے لیے لازمی ہے کہ جو مسائل بیان کیے جائیں ان کے ساتھ ساتھ مزید یہ دیکھ رہے کہ میرا کاروبار ان مسائل کے مطابق ہے یا نہیں, اور اس کے علاوہ مزید صورتیں میرے کاروبار کی ایسی ہیں کہ جو ان بیان کردہ مسائل کے اندر نہیں ہیں. نہیں ہیں تو آپ دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کریں, وہاں سے آپ مسائل معلوم کریں. تو یہ تجارت کی 4 صورتیں میں نے عرض کی ہیں کہ یا تو یہ ہوگا کہ سامان کے بدلے سامان ہوگا, یہ ہے بے مقایدہ بارٹر سسٹم, یا یہ ہے کہ سونے کے بدلے میں سونا یا روپے کے بدلے میں روپیہ, جیسے ہمارا کرنسی کا جتنا بھی کاروبار ہے, منی چینجر کا جتنا بھی کاروبار ہے, یہ سارے کا سارا کرنسی کا کاروبار ہوتا ہے. تو یہ جو کرنسی کا کاروبار ہے, روپے پیسے کا کاروبار ہے, یہ بیع الصرف. تیسری صورت ہے کہ ایک طرف روپیہ ہے دوسری طرف سامان. اب ایک طرف روپیہ اور دوسری طرف سامان ہے, تو اگر تو عام طریقہ تجارت ہے جیسے ہم کرتے ہیں تو یہ سادہ تجارت ہے, یہ سادہ بیع ہے. اس کا بھی نام ہے بیع مساومہ, عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں, لیکن سادہ تجارت. اور چوتھی صورت وہ ہے کہ رقم پہلے ادا کی جائے گی, سامان بعد میں دیا جائے گا. رقم پہلے ادا کر دی, سامان بعد میں, پھر آگے اس کے اندر دو صورتیں بن گئی کہ 30 دن سے پہلے سامان وصول کرنا ہے یا 30 دن اور اس کے بعد سامان وصول کرنا ہے. تو 30 دن اور اس کے بعد ہے تو یہ بے سلم, اور اس سے پہلے ہے تو یہ بے استثناء. بے سلم جس کا ابھی میں نے عرض کیا ہے, اس میں 2-3 اہم شرائط وہ عرض کرتا ہوں. ایک شرط یہ ہے کہ بے سلم کے اندر پوری پوری قیمت پیشگی ادا کی جائے, پوری قیمت پیشگی ادا کی جائے. ہم نے 20,000 کا سامان خرید رہے ہیں تو 20,000 روپے ہی پیشگی ادا کیے جائیں گے. 10,000 کا سامان ہے یا 10,00,000 کا سامان ہے, پیشگی ہی ادا کرنے ہوں گے. اگر یوں کیا کہ مثال کے طور پہ سامان ہم نے خریدنا ہے 1,00,000 روپے, ہم نے 10,000 روپے دے دیے اور 90,000 ہم دیں گے جب ہمیں سامان ملے گا, اور ملنا ہے ہمیں 1 مہینے کے بعد, تو یہ بے سلم ہے. اب اس میں جو 10,000 روپے کا سامان ہے یہ تو بے سلم درست ہے, 10,000 روپے کی درست, اور 10,000 روپے سے اوپر کی جو تجارت, جو اوپر کی خرید و فروخت ہے, یہ فاسد ہے, یہ درست نہیں. تو بے سلم کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ پیشگی پوری رقم ادا کی جائے. اگر کچھ حصہ ادا کیا اور کچھ حصہ ادا نہ کیا, تو جتنا حصہ ادا کر دیا اتنے حصے میں بے سلم درست, تجارت سلم درست ہے, اور جتنا حصہ ادا نہیں کیا اتنے حصے کے اندر تجارت سلم درست نہیں ہے. اب اس کا طریقہ ایک عرض کر دوں, اس سے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ صورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم ساری رقم پیشگی ادا کر دیں, پیش کی رقم ساری ادا کر دیں تو ساری رقم ہی ہماری نکل گئی, تو پیچھے ہم کیا کریں گے. تو بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایڈوانس کے اندر جو رقم دے کر آپ تجارت کر رہے ہیں اس میں یہ کریں کہ مثال کے طور پہ ہم نے 10% رقم جو ہے وہ پہلے ادا کر دی, ہم نے 10,000 روپے پیش کی ادا کیے, تو ہم جو تجارت کریں وہ 10,000 روپے ہی کی کریں, 10,000 روپے کی کریں, کہ ہم نے بھائی آپ کو 10,000 روپے کا آپ سے سامان خریدا, یہ ہے 10,000 روپے, یہ ہوگی بے سلم. اب وہ جو بقیہ 90,000 روپے کے برابر کا جو سامان ہے اور وہ جو بقیہ ہماری ضرورت ہے وہ کیا کریں, اس کا آپ صرف وعدہ کر لیں, اس کا آپ وعدہ کر لیں, 10,000 روپے کا باقاعدہ سودا ہو, باقاعدہ ایگریمنٹ ہو, اور اس سے جو زائد کی رقم ہے اس کا اس سے وعدہ ہو کہ میں آپ سے بقیہ اتنی رقم دے کر اتنا سامان خریدوں گا. 10,000 روپے کا میں نے سامان خریدا, 90,000 روپے کا سامان جو ہے وہ میں آپ سے خریدوں گا اور آپ کو رقم ادا کر دوں گا. تو یہ بطور وعدہ کے ہو, بطور ایگریمنٹ کے نہ ہو, یعنی یہ سودا ڈن نہ کرے کہ آپ نے یہ خرید لیا اور اس نے آپ کو بیچ دیا, یہ وعدہ بے ہو جائے. تو وعدہ بے ہو جائے گا تو یہ صورت جائز ہو جائے گی. تو یوں جو ہے اس ناجائز صورت سے بھی ہم بچ جائیں گے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ نہیں جناب اس طرح کریں گے تو وہ بولے گا لو جی یہ آپ نئی صورت نکال کے لے آئے, یہ کیا ہوا, 10,000 روپے کا سودا کیا اور 90,000 کا وعدہ کر رہا ہوں. تو بھائی یہ شرعی حکم ہے. یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب صورت اس طرح کی بتاتے نا کہ آپ یوں کرے تو آگے سے بول دیں یار وہ جس کو میں بولوں گا اس کو سمجھ نہیں آئے گا. تو اس کو نہیں سمجھ آئے گا تو اس کو سمجھا دیں آپ, اس کو نہیں سمجھ آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو شرعی مسئلہ معلوم نہیں. تو جس کو شرعی مسئلہ معلوم نہیں ہے اس کو عام بتا دیں, وہ بھی گناہ سے بچ جائے گا, آپ بھی گناہ سے بچ جائیں گے. تو آپ بھی گناہ سے بچے, اس کو بھی بچایا, تو اس کو بچانے کا ثواب بھی مل گیا. اس کو آپ نے شرعی طریقہ تجارت سکھا دیا تو شرعی طریقہ تجارت سکھانے کا بھی ثواب مل گیا. اب بقیہ یہ نہیں جی وہ تو بہت بڑا سیٹ ہے, تو بہت بڑا سیٹ ہے تو شریعت سے اوپر ہو گیا کیا, تو بہت بڑا سیٹ ہے اس کو بھی بتائیں. اب بقیہ یہ کہ اس کی عقل شریع میں نہیں آ رہا تو یہ اس کی پرابلم ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ اس کی جہالت ہے, اس کی غفلت ہے, اس کی بے عملی ہے, اس کا اپنا دین ایمان ہے. ہم کیا کریں, ہمارے لیے شریعت کا حکم ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم بندے ہیں، ہمیں تو بندہ بننا ہے. اب دوسرا کو بندہ نہیں بننا تو ہمیں کیا، ہم اس کو شرعی مسئلہ سکھا کر اس کے مطابق ہی کریں گے. دوسرے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں ہمت کر کے اس کو بتانا ہی ہے. تو یہ بھی ہے کہ مسئلہ جو غلط طریقے رائج ہیں ان کو ترک کرنے میں، ان کو چھوڑنے کے اندر کچھ ہمت بھی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ نہیں بھی وہ شرما شرمی کے اندر کہ نہیں وہ اس کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے تو وہ یوں کہے گا وہ یوں کہے گا. حکم شرع جو متعین طور پہ معلوم ہے، جس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے، تو ہم نے اس کو بتا دینا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ کہ آج تک ہم نے جو کیا ہے شرعی اعتبار سے یہ تھی بے سلم، اور اس کا یہ طریقہ جو ہم کرتے تھے یہ درست نہیں تھا، اور درست طریقہ یہ ہے. تو اب آپ مہربانی کریں آئندہ جو ہے وہ ہم اسی طریقے سے کریں گے. تو بقیہ وہ کہ نہیں جناب وعدہ کر لیا تو بعد میں نہ دے، ہم نے وعدہ کر لیا ہو سکتا ہے بعد میں سودا ہی نہ دے، تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. ہر بیچنے والے کی خریدنے والے کی مارکیٹ کے اندر ایک ساکھ ہوتی ہے، ایک اس کا اپنی گڈ ویل بنی ہوتی ہے، اس کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے وعدہ پورا کرنا ہی ہوتا ہے. کیا تجارت کے اندر اور کوئی وعدہ نہیں کیا جاتا؟ کیا تجارت وعدوں کے بغیر ہی ہوتی؟ ہر شے ڈن ہوتی بالکل، کہ ایگریمنٹ ہوگا، سودا طے ہوگا، تبھی کچھ ہوتا ہے. وعدوں کے اوپر مارکیٹ میں کچھ نہیں ہوتا. تو اگر اور وعدے ہوتے ہیں اور ان وعدوں کی پاسداری کی جاتی ہے اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنی گڈ ویل بچانے کے لیے، اپنی آئندہ کی مارکیٹ درست رکھنے کے لیے، اگر وعدے پورے کیے جاتے تو یہ بھی کر لیا جائے گا. جب آپ اس کو رائج کریں گے تو یہ بھی رائج ہو جائے گا. تو جیسے دوسرے وعدے تو یہ بھی پورا ہو جائے گا. تو بہرحال بہت ساری وہ چیزیں کہ جو تجارت کے اندر رائج ہیں، ناجائز ہیں، ان کو پوری ہمت کے ساتھ پورا ڈٹ کر اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس کو ڈٹ جائیں گے، اس کے اوپر ایک مرتبہ بالکل جم جائیں گے کہ ہمیں شریعت کے مطابق ہی کرنا ہے، اور دوسرے کو بھی نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، اس کی آخرت کی بہتری کے لیے، اس کی قبر کی بہتری کے لیے، ہمیں اس کو شرعی مسئلہ بتا کر اس کو شریعت کے مطابق کاروبار کروانا ہے. جب آپ اس کا ایک مرتبہ پختہ عزم کر لیں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیز بھی مارکیٹ کے اندر رائج ہو جائے گی. تو جو ہمارے یہاں ناجائز طریقہ رائج ہے اس کی جگہ جائز طریقہ آ جائے گا. جہاں جہاں پر وعدوں کے ذریعے جو ہے ہم ناجائز طریقوں سے بچ سکتے ہیں، وہاں پر وہی وعدے مارکیٹ کے اندر رائج ہو جائیں گے، اور انہی وعدوں کے اوپر جو ہے مارکیٹ چلنا شروع ہو جائے گا. تو یوں ہم ناجائز سے بچ جائیں گے، ہمارا کاروبار جائز ہو جائے گا. تو یہ بے سلم کی ایک شرط کہ پوری رقم کی ادائیگی پہلے کی جائے. دوسری شرط اس میں مزید یہ کہ بے سلم کے اندر، تجارت سلم کے اندر، ایک ایک چیز ہے یہ بالکل واضح طور پہ متعین ہونی چاہیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عام تجارت کے اندر بھی شے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اس بے سلم کے اندر اس کی حاجت مزید زیادہ ہوتی. پہلے نمبر پر تو یہ پتا ہو کہ کیا شے ہے، کپڑا ہے، گندم ہے، مشینری ہے، کیا چیز. دوسرے نمبر پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سامان کے اندر بیسیوں ورائٹیاں ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کپڑا ہے، اب کاٹن کی بیسیوں ورائٹیاں ہیں، لان ہے، بیسیوں ورائٹیاں ہیں. تو اس کی ورائٹی جو ہے وہ طے ہونی چاہیے کہ کس ورائٹی کا کپڑا ہوگا، کس نوع کا ہوگا، کس قسم کا ہوگا. اس کے بعد مزید یہ ہے کہ پھر ہر ورائٹی کے اندر بھی جو ہے وہ اچھی ہے، درمیانی ہے، اور گھٹیا قسم کی ہے. پھر اس کے اندر درجات ہوتے ہیں. اب یہ کہ 300 روپے کا بھی جو ہے وہ کاٹن کا سوٹ ملتا ہے، 3000 کا بھی ملتا ہے، 300 روپے کا لون کا سوٹ بھی ملتا ہے، 3000 کا بھی ملتا ہے. تو اب اس کی پوری پوری قسم کی وضاحت کہ مجھے یہ شے چاہیے، اس قسم کی چاہیے، اس ورائٹی کی چاہیے، اس معیار کی چاہیے، اس کوالٹی کی چاہیے. اس کے بعد وہ سامان کس دن ہمیں ملے گا، کتنے دنوں کے بعد ہمیں ملے گا. ہمیں 35 دن کے بعد ملے گا، ہمیں 50 دن کے بعد ملے گا، ہمیں 2 مہینے کے بعد ملے گا. اس کی مدت طے ہونی چاہیے. یہ ہے کہ مہینے کے بعد کبھی بھی آپ کو مل جائے گا، اب کبھی بھی مل جائے گا تو کبھی بھی مل جائے گا، سال ہی گزر جائے. تو اس کی مدت طے ہونی چاہیے کہ اتنی مدت کے بعد ملے گا. پھر اس کے اندر بے سلم کے اندر، تجارت سلم کے اندر، اگر تو سامان ایسا ہے کہ جس کی ڈلیوری کے چارجز ہیں، کہ جو پہنچانے کے اوپر خرچہ بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کی جگہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ سامان مجھے کہاں دیا جائے گا. یہ سامان میری دکان پہ پہنچایا جائے گا، یہ سامان میرے گودام میں پہنچایا جائے گا، یہ سامان جو ہے یہ میری جو ہے فیکٹری کے اندر پہنچایا جائے گا، یہ سامان مجھے کہاں سپرد کیا جائے گا، مجھے کہاں دیا جائے گا، تجارت سلم کے اندر اس کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ وہ تین چار جو ہے وہ اس کی بنیادی چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ تجارت سلم کے اندر اس کی قیمت مکمل ادا کر دی جائے, اس کی نوعیت, اس کی جنس کیا ہے, اس کی نوع کیا ہے, اس کی ورائٹی کیا ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, یہ تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے. وہ شے کب ہمارے حوالے کی جائے گی, وہ شے کہاں ہمارے حوالے کی جائے گی, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ طے ہونی چاہیے. تجارت کی ایک بہت بڑی صورت جو ہو سکتا ہے کہ سب کے ساتھ متعلق نہ ہو, اس کے ایک دو مسئلے عرض کرتا ہوں. بیع الصرف, یہ جو میں نے ابھی عرض کی تھی سونے چاندی کی تجارت, بیع الصرف, بیع الصرف میں بہت زیادہ شرائط, بہت زیادہ قیودات ہیں, اور افسوس یہ ہے کہ ہمارا یہ طبقہ جو ہے یہ شرعی مسائل سے بہت دور ہے. بہت عرصہ پہلے یہ فیضان مدینہ کے اندر یہ مدنی مرکز میں ایک مرتبہ سناروں کا مدنی مشورہ گیا تھا. یہ جیسے آپ کا ہو رہا ہے تو یہ آپ کا تو ایک باقاعدہ کورس کی شکل میں, تو سناروں کو بھی شرعی مسائل اسی طریقے سے بیان کیے گئے تھے, ایک نشست ہوئی تھی اس کی. تو اب اس میں ہم نے پہلے معلومات جمع کی کہ تجارت جو ہے وہ سنار آپس میں کس طریقے سے کرتے ہیں, تو اس کے پورے سوالات مرتب کیے. اس کے بعد پھر جو اسلامی بھائی تشریف لائے ان سے سوالات کیے کہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں. تو آپ یقین کیجئے کہ 95% صورت ناجائز, 95% صورت ناجائز, کہ یہ سونا اس کو دیا, اس سے زیور بنوایا, وہ گھاٹی کے اندر جو ہے وہ اس کو ادائیگی کر دی, یا سونا جو ہے وہ اس کو آنچ دے دیا, اس کے بدلے میں جو اس سے سونا لینا ہے وہ کل لینا ہے, یا اس کو سونا بیچ دیا, واپسی میں اس سے رقم لینی ہے, لیکن رقم کب لینی ہے, جس دن وہ ہمیں رقم ادا کرے گا, جس دن ہمیں قیمت ادا کرے گا اس دن جو سونے کا ریٹ ہوگا. مثال کے طور پہ میں نے ایک تولہ سونا بیچا ہے, اب آج ہے وہ 25,000 روپے تولہ. اب میں نے کہا کہ آپ نے مجھے جس دن دینا ہے اس دن جو سونے کا ریٹ ہوگا مجھے اس کی قیمت آپ ادا کریں گے. اب اس نے مجھے 15 دن کے بعد جو ہے اس کی قیمت دی, 15 دن کے بعد سونے کی قیمت جو ہے 26,000 روپے تولہ ہے. اب آج کی قیمت 25,000 روپے تولہ, ایک مہینے بعد 26,000 روپے تولہ. تو یہ آپس میں جو لین دین کرتے ہیں تو وہ جس دن قیمت ادا کی جائے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے, یہ جائز نہیں. جس وقت سودا کیا جا رہا ہے اس وقت قیمت کا معین ہونا ضروری, قیمت معین ہو اس دن کہ آج کی یہ قیمت ہے, اس قیمت پر آپ کو بیچ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو 25 کا نہیں بیچنا 26 کا بیچتے, آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد قیمتیں چڑھ رہی ہیں, تو کتنی چڑھ جائیں گی, 1,000 روپے چڑھ جائیں گی. تو بہرحال یہ کہ پتہ ہو یا نہ ہو, بہرحال وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پتہ ہو تو اس کے مطابق کریں. آپ یا تو 26 کا بیچ دیں, آپ کو پتہ ہے کہ قیمت گھٹنے والی ہے کم ہونے والی ہے, آپ 24 کا بیچ دیں, آج کی قیمت میں بیچنا ہے تو 25 کا بیچ دیں. جو بھی صورت اختیار کریں, متعین ہو کہ میں آپ کو 1 تولہ سونا اتنے روپے میں بیچ رہا ہوں, یہ ضروری. پھر سونے کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ رقم دے کر اگر ہم سونا خریدتے ہیں تو یا تو رقم پوری کی پوری اس کو ادا کر دی جائے, یہ سونا اسے پورا اس, یعنی جو دو چیزیں ہیں سامان اور رقم, یہاں سامان اور رقم نہیں ہے, حقیقتا دونوں طرف رقم ہی ہے, کہ سونا بھی شرعی اعتبار سے رقم ہی شمار کیا جاتا ہے, خواہ وہ زیور کی شکل میں, خواہ وہ ڈلی کی شکل میں, خواہ وہ بسکٹ کی شکل میں, وہ اس کو سامان ہی شمار کیا جاتا ہے, اس کو روپیہ ہی شمار کیا جائے گا. شرعی اصطلاح میں سمن کہتے ہیں ہم اپنے, روپیہ اس کو کہتے ہیں, کرنسی کہتے ہیں. تو اب یا تو یہ ہے کہ پوری رقم پہ قبضہ کیا جائے, اور یا یہ ہے کہ وہ سونا یا چاندی اس کی پوری مقدار پہ قبضہ کیا جائے. اب ہمارے ہاں کیا رائج ہے کہ 1,00,000 روپے کا سونا لیا تو 5,000 روپے 10,000 روپے اس کو پہلے دے دیے, سونا کب ملے گا, مہینے کے بعد, سونا مہینے کے بعد ملے گا, اور یہ رقم جو ادا کر رہے یہ بھی اسی کے اعتبار سے ادا کر رہے ہیں کہ 10,000 روپے ادا کر دی اور بقیہ رقم باقی, یہ بھی صورت ناجائز. یا رقم پوری پہ قبضہ ہو جائے, یا سونا یا چاندی جو ہے اس پر پورا قبضہ ہو جائے, یہ ضروری ہے اور یہ ہمارے یہاں رائج نہیں, تو یہ بھی گناہ کی صورت. اور سونا سونے کے بدلے میں اگر بیچا, یا سونا چاندی کے بدلے میں بیچا, تو اس میں ضروری ہے کہ سونے پر بھی قبضہ کیا جائے اور چاندی پر بھی قبضہ کیا جائے. مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا جو ہے وہ دوسرے کو بیچا گیا ہے 10 تولے یا 20 تولے چاندی کے بدلے میں, تو وہ 20 تولے چاندی پر قبضہ کر لے اور یہ 1 تولہ سونے پر قبضہ کر لے. یہ نہیں ہے کہ سونا دیا چاندی وہ پرسوں دے گا, چاندی آج دے دیا سونا پرسوں ملے گا. تو سونا چاندی کو آپس میں بیچا جائے تو اسی مجلس کے اندر اس پر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے, اسی مجلس میں اس پر قبضہ کرنا ضروری. تو اب مجلس کے اندر قبضہ نہیں ہوتا, تو اب اس کے بچنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سونا جو ہے وہ اس کو روپے کے بدلے میں بیچ دیں کہ میں نے آپ کو ایک تولہ سونا 25,000 روپے کے بدلے میں بیچا، یہ لیجیے سونا. اب اس نے سونا لے لیا، اب 25,000 روپے اگر سے وہ پرسوں دے گا لیکن ایک طرف پہ قبضہ ہو گیا، ایک طرف پہ قبضہ ہو گیا، یہ شرعاً جائز ہو گیا. اب جس دن اس نے 25,000 روپے دینا ہے اس دن جو ہے وہ 25,000 روپے وہ دے تو اسے 25,000 روپے کی چاندی خرید لیں، تو 25,000 روپے کی چاندی خریدیں گے تو وہاں پر بھی قبضہ ہو گیا. تو یوں جو ہے سونے کو سونے یا سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچنے سے بہتر ہے کہ سونے کو آپ روپے کے بدلے میں بیچ دیں، چاندی کو آپ روپے کے بدلے میں بیچ دیں. تو جب سونے چاندی کی بجائے روپے کے بدلے میں بیچیں گے تو پھر ایک شے پہ قبضہ کرنا کافی ہو جائے گا. سونا سونے کے بدلے میں یا سونا چاندی کے بدلے میں، تو دونوں چیزوں پر قبضہ ہونا اسی مجلس میں ضروری. لیکن سونے کو روپے کے بدلے میں کریں گے تو پھر ایک شے پہ قبضہ کرنا ضروری، تو ایک شے پہ قبضہ کرنا آسان ہے. تو یوں جو ہے یہ بچت کی صورت نکل جائے گی. اسی طرح ایک اور بہت بڑا مسئلہ، یہ تو جو ہے وہ اچھوں کو جو ہے وہ تو ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوا، لیکن بہرحال حکم شرعیہ اس پہ عمل کرنا ہے. ہمارے یہاں سونا جو ہے اس کے پیمانے ہیں، یہ 24 کیرٹ کا سونا، یہ 20 کیرٹ کا سونا، یہ 18 کیرٹ کا سونا، یہ 16 کیرٹ کا سونا. یعنی گھٹیا قسم کا 16 کا ہے اس سے اچھا 18 کا ہے اس سے اچھا، بل آخر جو ہے وہ 24 پہ جا کے یہ غالباً ختم ہوتا ہے. اب یہ جو سونے کے درجات ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی درجہ نہیں، شرعی اعتبار سے سونا سونا ہے. تو اب مثال کے طور پہ یہ کیا کہ ایک شخص کے پاس ہے 24 کیرٹ کا سونا، دوسرے کے پاس ہے 16 کیرٹ کا سونا، انہوں نے آپس میں سونا ایک دوسرے کو بیچنا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی چونکہ یہ 24 کیرٹ کا سونا ہے تو یہ دیا 1 تولہ، اور وہ چونکہ 16 کیرٹ کا سونا ہے وہ اس کے بدلے میں لیا 1.25 تولہ. ایک طرف 1 تولہ، دوسری طرف 1.25 تولہ. اب مارکیٹ کی قیمت کے اعتبار سے اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے کہ اس نے چونکہ 24 کیرٹ کا دیا، اس نے 16 کیرٹ کا دیا، لہذا آپس کے اندر یوں تبادلہ کر لیا. لیکن شرعی اعتبار سے یہ حرام ہے. بتصریح احادیث میں کثرت کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں احادیث جو ہے وہ ہر کتاب کے اندر ہی موجود ہیں کہ سونے کے اندر کھڑا ہونا اور کھوٹا ہونا، اعلیٰ ہونا اور ادنا ہونا، معیاری ہونا اور گھٹیا ہونا، اس کا کوئی فرق نہیں ہے. 24 کیرٹ کا سونا 1 تولہ ہے تو بدلے کے اندر 16 کیرٹ کا سونا بھی 1 تولہ ہی ہوگا. تو یہ جو 1.25 تولے کے ساتھ جو کمی بیشی ہے یہ جائز نہیں. تو اب اس کا حل کیا؟ اس کا حل وہی ہے جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ آپ اپنا سونا جو ہے وہ روپے کے بدلے میں بیچ لیں. 24 کیرٹ کا سونا ہے وہ ہے 30,000 روپے تولہ، اور 16 کیرٹ کا سونا وہ ہے 24,000 روپے تولہ. تو آپ سیدھا سیدھا یہ کریں کہ اپنا 1 تولہ جو 24 کیرٹ کا ہے وہ آپ 30,000 روپے تولے کے حساب سے بیچ دیں. 30,000 روپے لیے، اب اس 30,000 روپے کے بدلے میں اس کا 1.25 تولہ 16 کیرٹ والا سونا آپ لے لیں. تو یوں سونے کے بدلے میں سونے کی تجارت نہیں ہوئی، سونے کے بدلے میں سونے کی تجارت نہیں ہوئی، لیکن ایک یقینی حرام فعل سے آپ بچ گئے. تو اب یہ وہ صورت ہے کہ صرف علم نہیں ہے تو اس وجہ سے گناہ میں پڑے ہوئے، علم نہیں ہے تو اس وجہ سے گناہ میں پڑے ہوئے. اگر معلومات ہو تو یہ اس طرح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. سنار ایسے نہیں ہوتے کہ کنگلے ہوتے ہیں، پیسے ہی کوئی نہیں ہوتا، پیسے ہوتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں آپس کے اندر. تو یہ طریقہ جو ہے یہ اگر اس طریقے کی جگہ کر لیا جائے تو یوں بچت کی صورت نکل آئے گی. تو یہ بے اس صرف یہ سونے کی تجارت کے اندر چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں. اسی طرح کرنسی کا کاروبار، کرنسی کا کاروبار ہے، ڈالر کے بدلے میں روپیہ خریدتے ہیں، روپے کے بدلے میں یورو خرید لیا، یورو کے بدلے میں جو ہے وہ ین خرید لیا. تو یہ جتنی آپس میں صورت ہے، کرنسی کی صورتیں بھی بیع الصرف میں داخل ہیں. اب اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو یہ انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے اگلے اس میں درس کے اندر آئے گا. کرنسی کی بیع کے اوپر بھی انشاءاللہ تفصیلی کلام ہوگا. یہ تجارت کی چند ایک وہ صورتیں کہ جو ہمارے درمیان رائج اور جس کی چند ایک شرائط بیان کی ہیں. دو چیزیں ہمارے ہاں اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں، اس کی تفصیل بھی بہت زیادہ ہے، بالکل اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. ان دونوں موضوعات پہ ہمارے دو پورے ایک ایک گھنٹے کے بیانات ہیں. ایک ہے شرکت اور ایک ہے مداربت. شرکت سے مراد جو ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں کہ میرے بھی پیسے ہیں، اس کے بھی پیسے ہیں، ہم دونوں پیسے ملائیں گے اور کاروبار کریں گے. شرکت، شراکت، پارٹنرشپ، یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دوسری صورت ہے مداربت. مداربت کیا ہے؟ مداربت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس پیسہ ہے لیکن میں کام نہیں کر سکتا، یا میں کام کرنا نہیں چاہتا، یا میں مصروف ہوں، میں کام نہیں کروں گا. دوسرے آدمی کے پاس ہنر ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں، تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ بھائی پیسہ میں دیتا ہوں، کام تم کرو، نفع جو ہوگا وہ دونوں ہم آدھا آدھا کر لیں گے. یہ صورت کہ ایک آدمی کی رقم ہے، دوسرے آدمی کا کام ہے، یہ ہے مداربت. ہمارے عرف کے اندر جو ہے وہ جو پیسہ دینے والا ہے وہ تو انویسٹر ہو گیا، انویسٹر ہے یا سلیپنگ پارٹنر ہے، اور جو کام کرنے والا ہے وہ ورکنگ پارٹنر ہے، ورک کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے. تو یہ شرکت اور مداربت یہ ہمارے ہاں یہ بھی بہت زیادہ رائج ہے، بلکہ ہمارے ہاں یہ بینکوں کے اندر جو کیا جاتا ہے اس میں جو اسلامک بینکنگ کے نام سے آ رہا ہے وہ سارا جو ہے وہ درست تو نہیں ہے، لیکن جو صورتیں بہرحال وہ کرتے ہیں وہ یہ شرکت اور مداربت اور مرابحہ اور اجارہ، یہ چار ہی چیزیں جن کے اوپر یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، شرکت، مداربت، اجارہ اور مرابحہ، یہ چار صورتیں جن کے اوپر پورا سسٹم چلتا ہے. تو اب شرکت اور مداربت کے اندر جو ہے دو تین مسائل مشترک ہیں، ان کو عرض کر کے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں. شرکت میں اور مداربت میں دونوں میں ایک مشترکہ شرط ہے، وہ یہ ہے کہ نفع کی تقسیم جو ہے، نفع کی تقسیم یہ فیصد کے اعتبار سے کی جائے گی. عربی کے اندر کہتے ہیں مشا کے اعتبار سے، میم شین عین الف عین مشا، اور ہمارے زمان کے اندر فیصد کے اعتبار سے، پرسنٹیج کے اعتبار سے کی جائے گی. پرسنٹیج کے اعتبار سے کہ جو نفع ہوگا 60% میرا، 40% تمہارا، 50% میرا، 50% تمہارا، یہ ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے، فیصد کے اعتبار سے. شرکت میں اور مداربت میں دونوں میں ضروری ہے کہ نفع جو ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے، فیصد کے اعتبار سے ہو، معین نہ کیا جائے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ مل کر کاروبار کیا اور اسے یہ طے کیا کہ آپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، جو بھی نفع ہوگا 50,000 روپے میرے، بقیہ تمہارے، جو بھی نفع ہوگا 50,000 میرے، بقیہ تمہارے. یہ صورت ناجائز، یہ صورت ناجائز. ہو سکتا نفع ہی 50,000 ہو سکتا 50,000 سے بھی کم ہو، تو دوسرا تو گیا کام سے. تو شرکت ہو یا مداربت ہو، دونوں میں نفع جو ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے ہوگا کہ 50% ہوگا، 50,000 روپے یا 5,000 روپے نہیں ہوگا. تو شرکت میں اس شرط کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر نفع یوں معین کر دیا کہ 50,000 روپے میرے، تو یہ سود کے اندر چلا جائے گا، یہ سود کی شکل میں چلا جائے گا، یہ جو ہے یہ شرکت کے اندر نہیں رہے گا. دوسری صورت کہ شرکت اور مداربت کے اندر نفع کے لیے یہ ضروری نہیں کہ نفع جو ہے وہ 50-50 کے اعتبار سے کیا جائے، یعنی 50-50% کے اعتبار سے کیا جائے، یہ ضروری نہیں. دو آدمیوں نے 2-2 لاکھ روپے ملائے، ایک کو 60% نفع ملے گا، دوسرے کو 40% ملے گا، درست ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ 50-50% ہی نفع ملے، یعنی جتنا سرمایہ ملایا اتنا ہی نفع ملے، یہ ضروری نہیں. دونوں کی برابر برابر رقم ہے، ایک زیادہ نفع لے لے، دوسرا کم نفع لے لے، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح مداربت کے اندر کہ ایک آدمی کا روپیہ دوسرے کا کام، روپیہ دینے والا کہتا ہے کہ میں لوں گا 60% اور کام کرنے والے کو دوں گا 40%، یہ درست. روپیہ دینے والا انویسٹر جو ہے وہ لے گا 40% اور کام کرنے والا لے گا 60%، یہ بھی درست، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور وہی مداربت کے اندر بھی اگر یہی شرط کر دی جو شرکت کے اندر تھی، کہ مداربت میں یہ شرط تھی میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں، ماہانہ 20,000 روپیہ مجھے لینا ہے، بس 20,000 روپے میرے، اوپر لاکھ کماؤ، 2 لاکھ کماؤ، 10,000 کماؤ، کچھ نہ کماؤ، وہ تمہارا، 20,000 روپے مجھے باہر صورت لینے ہیں، یہ صورت ناجائز. مداربت کے اندر یہ صورت ناجائز، یہ صورت سیدھی سیدھی سود ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو 2 لاکھ روپے دیے اور 2 لاکھ روپے دے کے اس سے 20,000 روپے ماہانہ لے رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ یہ سیدھا سود ہو گیا کہ رقم دی ہے اور رقم دے کر آپ اس سے جو ہے نفع لے رہے ہیں. تو یہ مداربت کے اندر کہ آدمی رقم دے اور معین کر دے کہ تمہارا اتنا نفع یا میرا اتنا نفع، میں 20,000 لوں گا یا تم 20,000 لوگے، یہ صورت ناجائز. تو جس طرح انویسٹر رقم دینے والا اپنے لیے نفع معین کرے یہ ناجائز. اسی طرح یہ نفع اگر اس کام کرنے والے کے لیے معین کر دیا, کہ مثال کے طور پہ کسی کو 2,00,000 روپے دیے اور کہا کہ تمہیں ماہانہ 10,000 تمہارے بقیہ میرے, ماہانہ 10,000 تمہارے بقیہ میرے, یہ مداربت نہیں ہے, یہ مداربت کی ناجائز صورت ہے. یہ کرنا ہے تو یہ اجارے کے اندر آئے گا کہ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے 10,000 روپے, 10,000 روپے بھی آپ نے کسی کو ملازم رکھا اپنے پاس, اپنے پاس نوکر رکھا اور اس سے کام کروا رہے ہیں, تو یہ اجارے کے اندر چلا جائے گا, مداربت نہیں ہے. تو یہ مداربت کی صورت کے اندر تو مداربت ہے تو یہ مداربت فاسدہ, اور دوسری طرف اگر اجارہ بن جائے گی تو یہ اجارہ فاسدہ ہوگا. تو یہ صورت ہے, یہ جائز نہیں ہے. مداربت کے اندر بھی ضروری ہے کہ نفع فیصد کے اعتبار سے مقرر ہو, اتنے فیصد میرا اتنے فیصد تمہارا. اچھا پھر اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ فیصد کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ فیصد کے ساتھ تھوڑا سا مخصوص کر دیا, جیسے مثال کے طور پہ کسی کو رقم دی اور کاروبار کرو اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ بھائی 5,000 تو پکا ہوا, بقیہ جو نفع ہوگا نا وہ اپنا 50-50%. اب 5,000 جدا معین کر دیا اور مزید کے اندر جو ہے وہ اپنا پرسنٹیج کے حساب سے مقرر کر دیا, یہ بھی صورت جائز نہیں ہے, یہ صورت بھی جائز نہیں. کہ یہاں پر بھی وہی شک پائی جا رہی ہے کہ نفع معین کیا وہ شک جیسے وہاں ناجائز تھی ایسے یہاں پر ناجائز, تو یہاں پر بھی فیصد کے اعتبار سے ہی مقرر کریں گے. ایک اور آخری مسئلہ کہ مداربت کے اندر جو کسی کو پیسے دے کر کاروبار کروایا اس میں جو نقصان ہوگا وہ کس کا ہوگا, اسی طرح شرکت کے اندر جو نقصان ہوگا وہ کس کا ہوگا. تو شرکت اور مداربت دونوں میں یہ بات یاد رکھیں, شرکت میں جو نقصان ہوگا وہ دونوں کا ہوگا, پارٹنرشپ کے اندر جو نقصان ہوگا وہ دونوں کا ہوگا. اگر یہ کیا کہ دونوں کے رقم دونوں کی ہے لیکن ایک نے کہا کہ بھائی نقصان ہوگا نا وہ سارا تمہارا ہوگا, نقصان کے اندر میں شریک نہیں, نفع کے اندر شریک, نقصان میں شریک نہیں, یہ صورت ناجائز. نقصان میں بھی پارٹنر کو شریک ہونا پڑے گا. ایک دوسری یہ ہے شرکت کا مسئلہ کہ جو نقصان ہوگا, نفع کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ اگر دونوں کی برابر برابر رقم ہے تو نفع چاہے تو آدھا آدھا کر لیں, چاہے تو 60% اور 40% کے اعتبار سے کر لیں, چاہے تو اس کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کر لیں فیصد کے اعتبار سے, لیکن نقصان کے اندر, نقصان میں ضروری ہے کہ جس کا جتنا سرمایہ ہے اس کا نقصان بھی اتنا ہوگا, یعنی جو جس کا کیپیٹل ہے اس کا نقصان اس کے اعتبار سے ہوگا. اب اس کی مثال سمجھیے, ایک آدمی کے 2,00,000 روپے دوسرے کے 2,00,000 روپے, نقصان ہوا 50% اس کا نقصان ہوا 50% دوسرے کا نقصان ہوا. اب اگر یہ کیا کہ 2,00,000 روپے دونوں کے ہیں لیکن اگر نقصان ہوا تو ایک کا 60% شمار کیا جائے گا دوسرے کا 40% شمار کیا جائے گا, جب رقم دونوں کی برابر ہے تو نقصان بھی دونوں کا برابر ہوگا, نقصان کے اندر یوں کمی بیشی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ایک آدمی کا سرمایہ ہے 60%, دوسرے کا سرمایہ ہے 40%, نقصان ہو گیا, جس کا 60% سرمایہ ہے اس کا 60% نقصان ہوا, جس کا 40% سرمایہ ہے اس کا 40% نقصان ہوا. یہ نہیں ہوگا کہ اب یہ کہیں کہ نہیں میں نقصان دونوں کا برابر برابر, یعنی سرمایہ تو 60 اور 40 کے حساب سے اور نقصان جو ہے وہ 50-50 کے اعتبار سے, یہ نہیں ہوگا, جس کا جتنا سرمایہ ہے اس کا نقصان بھی اتنا ہی ہوگا. تو یہ شرکت کے دو اہم مسائل ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نقصان جو ہے وہ جس کا جتنا سرمایہ ہے اس کے اعتبار سے ہوگا, نفع کے اندر پرسنٹیج میں فرق ہو سکتا ہے, نقصان کے اندر پرسنٹیج میں فرق نہیں ہو سکتا. دوسرا مسئلہ مداربت کے اعتبار سے, مداربت کے اندر نقصان کس کا ہوگا. مداربت میں یہ یاد رکھیے کہ مداربت میں کیا تھا, ایک انویسٹر تھا اور دوسرا ورکر تھا. مداربت میں جتنا بھی نقصان ہوگا وہ انویسٹر کا ہوگا, ورکر کا نہیں ہوگا, وہ سرمایہ دینے والے کا ہوگا, سرمایہ والے کا ہوگا, کام کرنے والے کا نہیں ہوگا. تو اب اگر مداربت میں یہ شرط رکھی کہ اگر نقصان ہوا تو کام کرنے والے کو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا, یہ صورت جائز نہیں, یہ صورت جائز نہیں. تو جتنا نقصان ہوگا وہ سارے کا سارا انویسٹر کا ہوگا، وہ سارے کا سارا رقم دینے والے کا ہوگا. تو یہ مداربت کے اندر ایک اہم شکہ جس کا خیال رکھنا ضروری. تو یہ چند ایک جو ہے وہ تجارت کی اصطلاحات اور ان کے چند ایک جو ہے وہ بنیادی مسائل بیان کیے. یہ تقریباً جو ہے یہ ہمارے آنے والے تمام بیانات جتنے بھی ہیں ان کی یہ تمہید ہے، مداربت کی، شرکت کی، تجارت کی، بیع الصرف کی، بیع السلم کی، بیع استثناء کی، بیع المرابحہ کی، یہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں ان کی کچھ کچھ وضاحت جو ہے وہ میں نے آپ کو عرض کی ہے. اب ان کے اوپر مفصل انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ایک ایک کر کے بیانات ہوں گے. اللہ عز و جل ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدنی والے مدنی مدینے والے غم میں کاش ہفتا رہے ہر گھڑی گرفتا تیرے غم میں کاش ہفتا رہے ہر گھڑی گرفتا رہے ہر گھڑی گرفتا غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدنی والے مدنی مدینے والے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن دشوار گزار گھاٹیوں سے تم میں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا کروڑ احسان کہ آج علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں. ہمارا علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا کس قدر باعث فضیلت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی طلب علم میں نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس کی معیشت میں برکت ہوتی ہے اور اس کا رزق کم نہیں ہوتا. جو شخص علم دین کے لیے گھر سے نکلنے والا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے برکت ہوتی ہے اور اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی. ایک اور حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لڑکا طلب علم اور عبادت میں نشو و نما پاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنی اسی حالت پر ثابت قدم رہتا ہے کہ طلب علم اور عبادت میں لگا ہوا ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اسے 70 صدیقین کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے عقائد میں داخل ہیں، ہمارے بنیادی مسائل میں شامل ہیں، جن کا حاصل کرنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے چند تمہیدی کلمات پہلے عرض کرتا ہوں۔ حکم شرعی یہ ہے کہ ہر شخص پر اس کی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، ہر شخص پر اس کی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ مثلاً ہر مسلمان پر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ جو شخص جس پر روزہ فرض ہے اس پر روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ جس شخص پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ جس پر حج فرض ہو اس پر حج کا طریقہ، حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ تو جیسے عبادات کے اندر جس شے کے ساتھ آدمی کا واسطہ اور تعلق ہے اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح تجارت، کاروبار، ملازمت اور اس سے متعلقہ چیزوں کا سیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارا اکثر و بیشتر ان اشیاء کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ رابطہ اور تعلق رہتا ہے۔ تو جو شخص کاروبار کرنے والا ہے اس پر کاروبار کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ جو شرکت کا کاروبار کرتا ہے اس پر شرکت کے مسائل سیکھنا فرض۔ جو صرف پیسے دے کر دوسرے سے کام کرواتا ہے اس پر اس کے مسائل سیکھنا فرض۔ اسی طرح جو ملازمت کرتا ہے اس پر اجارے کے مسائل سیکھنا فرض۔ جو دوسروں سے ملازمت کرواتا ہے تو اجیروں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور ان کا وظیفہ، ان کی تنخواہ کس طرح وقت پر ادا کرنی چاہیے، ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کی وضاحت میں ایک اور حدیث مبارک میں ہے، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ یہ کہ آدمی نماز، روزہ، حرام، حدود اور احکام کو جانے۔ نماز، روزہ، حرام، حدود اور احکام کو جانے۔ اس حدیث مبارک کی شرح بیان کرتے ہوئے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھے، جس پر وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتا۔ ہر شخص اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھے۔ جو آدمی جس حالت میں ہے، جس کاروبار میں ہے، جس عمل میں ہے، جس عبادت میں ہے، جس فعل میں ہے، اس عبادت، اس فعل اور اس شے کے مسائل سیکھنا یہ ہر آدمی پر فرض ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر تجارت کے مسائل سیکھنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دعوت اسلامی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ ہم دنیا بھر کے کورس کرتے ہیں، دنیا بھر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، نت نئے علوم سیکھتے ہیں، مگر علم دین سیکھنے کی طرف ہمارا رجحان کتنا ہے اسے ہم سب جانتے ہیں۔ علم دین سیکھنے کے لیے ہمیں کتنی تڑپ اور ہم اس کی کتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس کا ہمیں علم۔ تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر تقریباً ہر شعبے کے حوالے سے علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ موجود ہے۔ عقائد کا معاملہ ہے، عبادات کا معاملہ ہے، معاملات کا ہے، تجارت کا ہے، گھریلو مسائل ہیں، گھر کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ان تمام کے بارے میں بیانات مدنی قافلوں میں، مدنی انعامات میں جن کتابوں کے مطالعہ کا کہا گیا، المدینہ العلمیہ سے جو کتابیں چھپتی ہیں، امیر اہل سنت کی جو تصنیفات ہیں، ان میں زندگی کے اکثر و بیشتر معاملات پر ہمیں معلومات مل جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ اسی سلسلے کے اندر دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں، دعوت اسلامی کے جو کارنامے ہیں، وہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے ہر ہر موضوع پر ہمارے باقاعدہ مدنی چینل پر سلسلے بھی موجود، الحمدللہ امیر اہل سنت کی تصنیفات بھی موجود، نماز کے مسائل پر، روزے کے مسائل پر، حج کے مسائل پر، اور زکوٰۃ، چندے، صدقات، ان مسائل کے اوپر بھی الحمدللہ امیر اہل سنت کی تصنیفات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اجارے کے مسائل، ملازمت کے مسائل، ان کے بارے میں امیر اہل سنت کے رسائل موجود ہیں۔ تو دعوت اسلامی ہمیں ہمارے زندگی کے معاملات میں شرعی اعتبار سے خود کفیل کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ تو امیر اہل سنت کی دی ہوئی سوچ اور ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑوں کی دی ہوئی سوچ کی وجہ سے یہ ذہن بنا کہ ہمارا ایک بہت بڑا سلسلہ تجارت کا، جس کے ساتھ زندگی میں ہر آدمی کو تعلق ہوتا ہے، کوئی آدمی اگر کاروبار نہیں کرتا تو کم از کم خریدتا تو ضرور ہے، ایسا دنیا کے اندر نہیں ملے گا کہ جو خریدنے والا نہ ہو، بیچنے والا، کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا، یہ افراد تو چلو ایک مخصوص تعداد میں ہوں گے، لیکن خریدنے والا تو ہر شخص، ایسا شخص ہوگا ہی نہیں کہ جس کو خریدنے کی ضرورت نہ پڑے، مرد و عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، سب خریداری کے اندر تو لازمی بات ہے کہ اس سے متعلق ہوتے ہی۔ اور جو شخص خود نہیں خریدتا وہ دوسرے کو وکیل بناتا ہوگا کہ کوئی آدمی سیٹ ہے یا کوئی گھر سے باہر نہیں جاتا یا مارکیٹ جانے کا اس کا رجحان نہیں ہے، تو وہ دوسرے کو ضرور بھیجتا ہوگا کہ میرے لیے فلاں چیز خرید کے لے آؤ، مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے، فلاں کی ضرورت ہے، یہ چیز لے آؤ، وہ چیز لے آؤ۔ تو اب یہ ایک شرعی شعبہ۔ دوسرا وکالت کے مسائل، کہ یہ ہم نے دوسرے کو وکیل بنایا، اور اگر وکیل نہیں بنایا تو دوسرے کو ہم نے اپنا قاصد بنایا۔ تو بہرحال تجارت کا شعبہ ایسا ہے کہ یا تو ہم کسی شے کو بیچنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور اگر بیچنے کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے تو خریدنے کے ساتھ ہمارا تعلق ضرور، اور بذات خود نہیں خریدتے تو دوسرے کو وکیل بنا کے ہم ضرور بیچتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے یہ جو کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، اس میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلے نمبر پر تو ہم یہاں پر حاضر ہیں، ہمیں اپنی نیت خالص اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشنودی کی کرنی چاہیے۔ اس کورس کرنے کے اندر ہم کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں؟ نیتوں سے ذوق اور شوق رکھنے والے اسلامی بھائی اپنے حساب سے بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ چند بنیادی نیتیں کہ جو بطور خاص ہمارے اس کورس کے ساتھ متعلق ہیں اور بالکل نمایاں ہیں، وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی نیت کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کریں گے، اور جو علم دین کے فضائل قرآن و احادیث میں بیان ہوئے ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مزید یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ ہم تجارت، خرید و فروخت کے شرعی مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہم تجارت کے خرید و فروخت کے شرعی مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے. تین، ناجائز طریقہ تجارت سے بچنے کی کوشش کریں گے. ناجائز طریقہ تجارت سے بچنے کی کوشش کریں گے. چار، تجارت کے شرعی مسائل سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں گے. تجارت کے شرعی مسائل سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں گے. گزشتہ زندگی میں جو ہم سے ناجائز کاروبار ہوا، کاروبار میں جو ہم نے ناجائز طریقہ اختیار کیا، اس سے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ شریعت کے مطابق ہر کام کرنے کی کوشش کریں گے. گزشتہ زندگی میں ہم سے جو ناجائز طریقہ جانتے بوجھتے یا لا علمی میں ہوا، اس سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی بھر شریعت کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے اپنے کاروبار کی شرعی تفتیش اہل سنت کے دارالافتاؤں سے کروائیں گے. اپنے اپنے کاروبار کی شرعی تفتیش، شرعی اسکیننگ ہم دارالافتاؤں سے کروائیں گے تاکہ ہمارے کاروبار میں جو ناجائز امر ہے، جو ناجائز صورت ہے، وہ ہمیں معلوم ہو اور ہم اس سے بچ سکیں. تو یہ چند بنیادی نیتیں اور ہماری جو نیت اس تجارت کورس کی ہے کہ ہمارے تاجر بھائی حرام کاروبار سے بچ جائیں، ہمارے تاجر بھائیوں کی آخرت بہتر ہو جائے اور ہمارے اسلامی بھائیوں کا تجارت کے حوالے سے شرعی مسائل سیکھنے کا، شرعی مسائل پوچھنے کا ذہن بن جائے. تو ہمارے اسلامی بھائی تجارت کے حوالے سے اپنی آخرت کی فکر کریں، تجارت کے حوالے سے شرعی مسائل پر عمل کی کوشش کریں اور تجارت سے متعلقہ شرعی مسائل سیکھنے کا ذہن بنائیں. شرعی احکام کی بنیادی طور پر پانچ قسمیں ہیں. شرعی احکام کی بنیادی طور پر پانچ قسمیں ہیں. یہ وہ قسمیں ہیں کہ جن سے متعلق ہر اسلامی بھائی کا، ہر مسلمان کا جاننا ضروری ہے. کہ وہ پانچ قسم کے مسائل ہیں کہ جن سے متعلق ہمیں معلومات ہونا نہایت ہی ضروری ہے. نمبر ایک، پہلے نمبر پر عقائد سے متعلقہ شرعی احکام. ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کی کتابوں کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کے رسولوں کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے قبر و حشر کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے دیگر ادیان کے بارے میں. یہ وہ بنیادی چیزیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض، کہ عقیدے کے اندر اگر خرابی ہے تو پھر کسی شے کی درستی اس بگاڑ کو ختم نہیں کر سکتی. اگر عقیدہ خراب ہے تو سب کچھ خراب. تو ہمارا کیا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، قبر و حشر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ان مسائل کا جاننا ہمارے اوپر فرض. اور اسی کی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے درمیان بہت سارے لوگوں کی زبانوں پر کفریات جاری ہیں، کفریہ ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، کفریہ جملے زبانوں پر جاری ہیں، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عقائد سے متعلق جو شرعی احکام ہم پر جاننا ضروری ہے، عام طور پر ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، اس سے لا علم ہوتے ہیں. تو پہلی قسم ان مسائل کی کہ جن کا جاننا ہمارے اوپر ضروری ہے، وہ عقائد سے متعلقہ ہے. دوسرے احکام، دوسری قسم ہے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں کہ جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، ان کے مسائل جاننا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے. اس بات کو بھی ہر کوئی سمجھتا ہے کہ نماز کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے. نماز کے مسائل نہیں آئیں گے تو نماز صحیح طریقے سے پڑھ ہی نہیں سکتے. فرائض کا علم نہیں ہے تو فرض چھوٹ جائے گا، واجب کا علم نہیں ہے تو واجب چھوٹ جائے گا، نوافل نماز توڑنے والی چیزوں کا علم نہیں ہے تو کوئی ایسے فعل کا ارتکاب کر لیں گے جس سے نماز ٹوٹ جائے گی, جیسے عمل کثیر ہے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ کبھی ہاتھ جو ہے وہ سر پر ہے تو کبھی پاؤں کی طرف ہے تو کبھی بدن کی طرف ہے, کبھی سینے کی طرف ہے, کبھی کمر کی طرف ہے, نماز کی حالت میں جیب سے موبائل نکالا اس کو بند کیا, اور اس طرح کے بہت سارے کام کے جو نماز کے اندر کرتے رہتے ہیں, کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں, امامے سے کھیلتے رہتے ہیں, ٹوپی سے کھیلتے رہتے ہیں, بالوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, بدن پہ کھجلاتے رہتے ہیں, تو اب تین مرتبہ یا اس سے زائد اگر ایک رکن کے اندر حرکت کی, اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو نماز چھوٹ جائے گی, تو وہ چیزیں کہ جو نماز کو توڑ دیتی ہیں, تو ان کا علم نہیں ہے تو ان کا ارتکاب کر لیں گے. نماز کے اندر جو مکروہات تحریمیہ ہیں, جو مکروہ تحریمی افعال ہیں, ان کا علم نہیں ہوگا تو نماز کے اندر مکرو تحریمی کر لیں گے, نماز ہماری دوبارہ پڑھنا ہم پہ ضروری ہو جائے گا, ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا. تو اس طرح نماز کے مسائل, اسی طرح روزہ, روزے کے مسائل معلوم نہیں ہیں, اذان ہو رہی ہے کھا رہے ہیں, اذان کا آخری جملہ ختم ہوگا تو پھر جو ہے وہ روزہ شروع ہوگا, تو یہ بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے. حج کے مسائل, اس کا تو حال ہی کوئی نہیں, جو حج کرنے کے لیے جانے والے ہیں, جو جنہوں نے حج کی ہے تو خود ان کو اپنی حالت کا بھی کچھ علم ہوگا, کچھ وہاں پر دوسرے لوگوں کی حالت کا علم ہوگا کہ حج کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا حج کے فرائض کتنے ہیں. تو شاید اگر حاجیوں کا انٹرویو لے لیا جائے تو اکثر و بیشتر کی حالت یہی نکلے گی کہ پتہ ہی نہیں ہوگا. تو نماز, روزہ, حج, زکات, عبادات, یہ مسائل کی وہ دوسری قسم ہے کہ جس کے بارے میں عام طور پر لا علمی اور غفلت کا لوگ شکار ہیں, جن کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے. پہلے نمبر پہ عقائد, دوسرے نمبر پہ عبادات, تیسرے نمبر پر معاملات. معاملات, معاملات سے مراد وہ ہے کہ جو دو افراد کے درمیان کوئی کام ہوتا ہے, جیسے یہ تجارت کہ یہ دو افراد کے درمیان یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان ہوتی ہے, اسی طرح کوئی شخص کسی کا ملازمت کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے تو ایک اس کا آجر ہے, یہ اس کا اجیر ہے, تو ملازمت کے مسائل, تجارت کے مسائل, یہ وہ تیسری قسم ہے کہ جس کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے, ہمارے اوپر لازم ہے, ہمارے لیے ضروری. اب اس میں ایک بات جس کو تقریباً سب جانتے ہیں کہ عقائد اور عبادات, ان کے مسائل سیکھنا چاہیے, یہ تو تقریباً بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے مسائل سیکھنا چاہیے, نہ سیکھیں یہ بے عملی ہے, لیکن اتنا علم ہوتا ہے کہ ان کے مسائل ہمیں سیکھنا ہیں. لیکن معاملات کے مسائل, کہ ماں باپ کے اولاد پر حقوق ہیں, اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہیں, تجارت کے اندر کچھ شرعی احکام ہوتے ہیں, شرکت کرنے کا کوئی شرعی طریقہ بھی ہے, مداربت کرنے کا کوئی شرعی طریقہ بھی ہے, ملازمت کے اندر شرعی احکام بھی ہیں, سرکاری نوکری یا پرائیویٹ نوکری کے اندر بھی اللہ رسول کے احکام موجود ہیں. ان مسائل سے تو ایسی لا علمی اور ایسی غفلت ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں شرعی احکام بھی ہیں, ان کے بارے میں شرعی احکام بھی ہیں, اس کا بھی علم نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم, کہ ہمارا دین دین کامل ہے, تو پھر ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا کامل دین تجارت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتائے گا, ہمارا کامل دین ملازمت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتائے گا, ہمارا کامل دین ہمارے معاملات کے بارے میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی نہیں رکھتا, تو وہ دین کامل کیسا ہے, وہ مکمل دین کیسا ہے, وہ عالمگیر دین کیسا ہے, وہ جہانگیر دین کیسا ہے؟ تو عالمگیر دین, کامل دین, مکمل دین اسی صورت میں ہے کہ جب ہماری تجارت, ہمارے معاملات اور ہماری ملازمت کے بارے میں شرعی مسائل بھی اس میں موجود ہوں. تو تیسری وہ صورت کہ جس کے شرعی مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے وہ ہے معاملات. چوتھی صورت جن کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے وہ ہے اخلاقیات سے متعلق, اخلاقیات کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. اخلاقیات سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت سے پہلے یوں سمجھنے کہ اخلاقیات کی دو قسمیں, اخلاق اچھے اخلاق, اخلاق برے اخلاق. اچھے اخلاق صبر, شکر, اللہ پر توکل کرنا, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنا, اللہ تعالیٰ کے اوپر حسن ظن رکھنا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کامل رکھنا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اخلاقیات میں آتی ہیں. کہاں پر صبر کرنا فرض, کہاں پر صبر کرنا مستحب, توکل کی کون سی قسم ہے جو فرض میں داخل, توکل کی کون سی قسم ہے جو مستحب میں داخل. یہ اخلاقیات, اچھے اخلاقی وہ صورتیں ہیں کہ جن کے مسائل ہمیں سیکھنا ہے. دوسری طرف برے اخلاق, برے اخلاق میں چند تو وہ ہیں کہ جو اس کے اپوزٹ, جو اس سے اس کے برعکس ہوں گے. جیسے صبر ہے تو صبر کے مقابلے میں بے صبری. اب بے صبری بعض صورت میں کفر بھی ہے, کہ بے صبری یوں کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے شکوا ہو, بے صبری یوں کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت ہو. کوئی فوت ہو گیا اس کے مرنے پر بے صبری یوں کرنا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا, یہ بے صبری کی وہ قسم ہے کہ جو کفر میں داخل. اسی طرح صبر کرنا فرض بھی ہے, کہ نوحہ کرنا, وویلا کرنا, گریبان پھاڑنا, رانوں پہ ہاتھ مارنا, بال نوچنا, کپڑے پھاڑ دینا, یہ بے صبری کی وہ قسم ہے کہ جو حرام. تو اب بے صبری کا یہ مسئلہ سیکھنا فرض, تو یوں صبر کے مقابلے میں بے صبری. اسی طرح شکر کے مقابلے میں ترک شکر, کہ آدمی شکر کرنا چھوڑ دے. اس کے مسائل فرائض کی حد تک بھی ہیں, مستحبات کی حد تک بھی ہیں. ترک شکر کی ایک صورت یہ ہے, شکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے, اعضا سے بھی ہوتا ہے. اب دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا جائے, زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکر ادا نہ کیا جائے, اعضا سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کا شکر ادا نہ کیا جائے, تو ناشکری کی بھی بہت ساری صورتیں. تو صبر کے مقابلے میں بے صبری, شکر کے مقابلے میں ترک شکر, توکل کے مقابلے میں عدم توکل, کہ کسی بھی کام کے اندر صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ کر لینا اور اللہ تعالی کی طرف اصلاً توجہ نہ رہنا, یہ ترک توکل. تو یہ حرام کی صورت نہیں ہے, صرف اسباب پر ہی انحصار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ترک توجہ کہ اللہ تعالیٰ کی تاثیر کا بھی اعتقاد نہ ہو, تو یہ تو کافروں کا ترک توکل ہے, مسلمانوں کے اندر عام طور پر نہیں ہوتا. لیکن کوئی کام کر کے پھر اللہ عز و جل کے سپرد اس کا نتیجہ کر دینا, یہ توکل. تو اس کا چھوڑنا جو ہے وہ ترک مستحبات میں آئے گا, خلاف اولا میں آئے گا. تو یہ اخلاقیات کی وہ دوسری قسم کہ جن کے مسائل ہمیں سیکھنا ہے اور جن میں بعض صورتوں کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے. اب اسی برے اخلاق کے اندر حسد, تکبر, بغض, کینہ, کسی مسلمان سے نفرت کرنا, مسلمان کا نقصان چاہنا, کسی مسلمان کی تکلیف پر خوشیاں منانا, فرحت کا اظہار کرنا, اسی طرح اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا, دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا, اور اس سے جو متعلقہ چیزیں ہوں گی, تو حسد, تکبر, بغض, کینہ اور اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں جو بد اخلاقیات میں آتی, برے اخلاق میں آتی ہیں, ان کے مسائل سیکھنا تو ہمارے اوپر نہایت ہی اہم فریضہ ہے. تکبر سے بچنا فرض, تکبر حرام, اس سے بچنا فرض. اب تکبر کی ڈیفینیشن اور اس کی تفصیلات ہمیں پتہ ہوں گی تو ہم اس سے بچیں گے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تکبر کیا تو بچیں گے کس سے. اسی طریقے سے کینہ ہے, مسلمان سے کینہ رکھنا, مسلمان سے بغض رکھنا, اس کی کون سی صورت حرام, اس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو اسے بچیں گے کیسے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے. تو عقائد, عبادات, معاملات, اچھے اخلاق اور برے اخلاق, تو یہ وہ پانچ قسمیں ہیں کہ جن کے مسائل سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے, بہت ساری صورتوں میں واجب ہے اور بہت ساری صورتوں میں مستحب. تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان میں اکثر و بیشتر چیزوں سے متعلق دعوت اسلامی کے اندر مواد موجود ہے. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں, امیر اہل سنت کے بیانات میں, اسی طرح ہمارے دیگر بیانات میں المدینہ العلمیہ کی باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں موجود. حسد کا علاج ہے, حسد کے بارے میں, اسی طرح جو ہے وہ حب جاہ کے بارے میں بکثرت مدنی مذاکرے, بکثرت امیر اہل سنت کے بیانات, بکثرت کتابیں, رسائل اس موضوع پر موجود. اور یہی چیزیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سکھائی جاتی, مدنی انعامات کے ذریعے ان کے مطالعے کی ترغیب دی جاتی, مدنی انعامات کے اندر ان کا مطالعہ باقاعدہ شامل, فکر مدینہ کے ذریعے انہی چیزوں کے بارے میں ہم اپنی حالت, اپنی اصلاح کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ ہم کس پر عمل کر رہے ہیں, کس پر عمل نہیں کر رہے ہیں, اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرتے ہیں, یہی ہمیں اجتماع کے اندر، یہی ہمیں دعا کے اندر، یہی ہمیں بیانات کے اندر سکھایا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری، اور الحمدللہ دعوت اسلامی اس سلسلے میں شاید دنیا میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والی تنظیم ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسائل کی یہ وہ قسمیں جو میں نے عرض کی ہیں، ان کے مسائل سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب ان میں جس موضوع سے متعلق ہم آج یہاں پر موجود ہیں وہ ہے تجارت اور کاروبار کے شرعی مسائل. تجارت اور کاروبار کے شرعی مسائل کیا کیا ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو 12-15 دن کا کورس آپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا، یہ آپ کو ایک خلاصہ اور ایک بنیادی سٹرکچر جو ہے وہ صرف بیان کیا جائے گا کہ شرعی مسائل اس اس طرح کے ہوتے ہیں. بقیہ یہ کہ کاروبار کے شرعی مسائل کی تفصیلات کیا ہیں، تو اس کے بارے میں صرف اتنا عرض کروں کہ ہمارا جو عالم کورس ہے، درس نظامی کورس، اس میں تیسرے سال سے لے کر آخری سال تک، یعنی 8 سال کا کورس ہے، تیسرے سال سے لے کر آخری سال تک باقاعدہ ایک ہمارا پیریڈ جو ہے وہ اسی چیز کا ہوتا ہے کہ تجارت کے بارے میں شرعی احکام کیا ہے. تو 4-5 سال تک علماء ان مسائل کو پڑھتے ہیں، تب جا کے اس کے بارے میں ایک اچھی بصیرت حاصل ہوتی ہے، ایک اچھی بصیرت تب جا کے حاصل ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ 15 دنوں کے اندر آپ سارے کے سارے شرعی مسائل سیکھ لیں گے. معتد بہا بقدر ضرورت ایک اچھی تفصیل شرعی مسائل کے بارے میں آپ سیکھ لیں گے، لیکن مزید مسائل کے لیے آپ کو علماء کرام سے رابطے کی حاجت رہے گی. تو آپ فون کے اوپر دارالفتا اہل سنت جو پاکستان بھر میں موجود ہے دعوت اسلامی کے، تو وہاں پر خود جوانات کریں، فون کے ذریعے معلومات کریں، تو اپنے اپنے کاروبار سے متعلق شرعی مسائل آپ معلوم کریں گے تو آپ کے کاروبار کے بارے میں مکمل شرعی مسائل واضح ہوں گے. کیونکہ ہر آدمی ایک دن کے اندر آدمی 15 طریقے سے کاروبار کرتا ہے. زید کو اور طریقے سے بیچتا ہے، عمر کو اور طریقے سے بیچتا ہے، خالد کو اور طریقے سے بیچتا ہے، اس سے کسی اور طریقے سے خریدتا ہے، فلاں سے اور طریقے سے خریدتا ہے، پھر اس کا کاروبار کپڑے کا ہے تو دوسرا مشینری کا ہے، تیسرا جو ہے وہ کسی اور چیز کا ہے. تو مختلف اشیاء ہیں، مختلف تاجر ہیں، مختلف ان کے طریقے ہیں. ایک آدمی ایک دن میں 10 طریقے استعمال کرتا ہے. تو ہر موضوع سے متعلق شرعی مسائل کی ایک اپنی ڈیٹیل ہے، ایک اپنی تفصیل. تو اس کے بارے میں صحیح طریقے سے مفصل معلومات کے لیے آپ کو بطور خاص علماء کرام سے رابطہ کرنا پڑے گا. آج وہ چند چیزیں کاروبار کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں حقیقت یہ ہے کہ جائز کاروبار کم ہے، ناجائز زیادہ ہے. جائز صورتیں ہمارے ہاں کم رائج ہیں اور ناجائز صورتیں ہمارے ہاں زیادہ رائج ہیں. اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم اپنے کاروبار کو شرعی طریقے کے مطابق کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا کاروبار شریعت کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں جن میں ہر چیز ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمیں معلوم بھی ہے، لیکن اس سے عدم توجہی، اس سے غفلت یا اس سے لاعلمی، یہ وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے کاروبار میں ناجائز امور کا ارتکاب کرتے ہیں. پہلی وجہ جو تقریباً سب سے بڑی وجہ ہے ناجائز کاروبار کرنے، جو ناجائز کاروبار کی سب سے بڑی وجہ ہے، وہ ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت یہ وہ سب سے بڑا سبب ہے، وہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ناجائز کا ارتکاب کیا جاتا ہے. مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، بقدر کفایت اور بقدر قناعت مال موجود ہے، لیکن زیادہ کی ہوس اور زیادہ کی حرص جو ہے وہ ہمیں ناجائز کاروبار کی طرف لے کر جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سبب کا جو علاج فرمایا، فرمانے باری تعالی ہے 27 پارہ سورہ حدید آیت نمبر 20، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ترجمہ کنز الایمان. جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا. اس می بارش کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا کہ تو اسے پھر سوکھا کہ تو اسے زرد دیکھے پھر وہ سبزہ پامال کیا ہوا ہو گیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. یہ وہ دنیا کی حقیقت ہے کہ جس کے پیچھے لوگ ناجائز کاروبار کرتے, جس کے پیچھے لوگ ناجائز مال کماتے, جس کے پیچھے لوگ حلال و حرام کی تمیز ختم کیے بیٹھے. یہ وہ بنیادی سبب جس کو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش. یہ آرائش اور کھیل کود ہے کہ جس کے پیچھے ناجائز کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. اور دنیا کی حقیقت کیا فرمایا, تفاخرم بینکم, تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی مارنا, ایک دوسرے پر بڑائی جتانا, تم چھوٹے میں بڑا, میں اوپر تم نیچے, تم گھٹیا میں بلند, تم ادنا میں اعلیٰ, ایک دوسرے کو بڑائیاں مارنا, زیادہ مال اس لیے کمانا کہ دوسرے سے بڑھ جاؤں, زیادہ مال اس لیے کمانا کہ میرا سٹیٹس دوسرے سے اوپر ہو جائے, زیادہ مال اس لیے کمانا کہ میں دوسرے سے اعلیٰ ہو جاؤں. یہ وہ بنیادی چیز ہے اللہ عز و جل جس کو فرماتے ہیں کہ دنیا یہ ہے, تفاخرم بینکم, تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا, ایک دوسرے پر بڑائی چاہنا, ایک دوسرے پر فوقیت اور تعلیاں چاہنا, یہ تمہاری دنیا ہے. وتکاثرن فی الاموال والاولاد, اور مال اور اولاد اور اولاد کے اندر ایک دوسرے سے زیادتی چاہنا, میرا مال اس سے بڑھ جائے, میرا بینک بیلنس اس سے بڑھ جائے, میرا کاروبار اس سے بڑھ جائے, میری ملازمت اس سے اچھی ہو جائے, میرا مکان اس سے اچھا ہو جائے, میری گاڑی اس سے عمدہ ہو جائے, میرا سامان آرائش, میرا لباس, میرے جوتے, میری چیزیں, میرا دنیاوی ساز و سامان, یہ دوسرے سے بڑھ کر ہو جائے. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ دنیا یہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. تو یہ ایک دوسرے پہ بڑائی چاہنا, ایک دوسرے سے آگے نکلنا, یہ تمہاری دنیا ہے. اور فرمایا کہ دنیا کیسی ہے, کا ماثالی غیثن اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. تو فرمایا کہ یہ تو ایسے ہے کہ بارش برسی, سبزہ اگا, فصل لہلہائی, کھیت اگا, ہر طرف ہریالی ہو گئی, کسانوں کو بڑا اچھا لگا, بڑا پسند آیا کہ ہر طرف کھیت لہلا رہے, ہر طرف سر سبز و شادابی ہو گئی, ہر طرف فصل اگ آئی, پھل نکل آئے, پھول نکل آئے, کسان اس پر خوش ہوتا ہے. مگر اس کے بعد باد سرسر کا جھونکا آتا ہے, پھل تباہ ہو جاتا ہے, فصلیں مٹ جاتی ہیں, تمام چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ جب تمام چیزیں خراب ہو گئی اس کے بعد اس کو رون دیا جاتا ہے, وہ بھوسا بن جاتا ہے, وہ کچرا بن جاتا ہے, وہ گرد و غمار بن جاتا ہے, وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. تو فرمایا تمہاری دنیا یہ ہے, دنیا کماتے ہو, بڑھتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, خوش ہوتے ہو جس طرح کسان خوش ہوتا ہے. اس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے, یہ دنیا فنا ہو جاتی ہے, یہ دنیا مٹ جاتی ہے, تمہارا مال و اسباب ختم ہو جاتا ہے اور یہ زرد اور ناپسندیدہ بن جاتی ہے. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کیا پرواہ, اس کو دنیا کی کیا پسندیدگی, اب تو دنیا اس کو ناپسند ہوتی, دنیا چھوڑنے پہ صدمہ ہوتا, اب وہی دنیا اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تمہاری دنیا یہ ہے اور اس کی مثال یہ ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. تو یہ ایک دوسرے پہ بڑائیاں چاہنا, یہ ایک دوسرے سے زیادہ مال چاہنا, یہ مال کی طلبی, یہ مال کی ہرس, یہ مال کی ہوس, یہ اس کھیت کی طرح ہے جو بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور آدمی کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اب اس کے بعد اگلی حقیقت اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو دنیا تھی جو فنا ہو گئی, جو مٹ گئی, جو ختم ہو گئی. وفی الآخرات عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان, اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے. وہ مغفرت من اللہ و رضوان, اور اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا مندی بھی ہے, اس کی مغفرت بھی ہے, اس کی رضا مندی بھی ہے. تو آخرت کے اندر دو چیزیں, عذاب شدید, شدید عذاب, و مغفرت من اللہ, اور اللہ کی طرف سے بخشش, و رضوان اور خوشنودی ہے, اللہ کی رضا ہے, اللہ کی خوشنودی ہے. تو آخرت کے اندر دونوں چیزیں. تو جو اس فنا ہونے والی, مٹ جانے والی, تعلیوں والی, تفاخر والی, تکاثر والی دنیا کو چاہنے والا ہے, اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں, آخرت میں عذاب شدید اور مغفرت اور رضوان, ان دونوں دونوں چیزیں, ان میں کس کو اختیار کرنا ہے. تو فرما دیا وہ ملحیات دنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا سامان. تو یہ وہ دھوکے کا سامان ہے, یہ وہ سب سے بڑا سبب ہے جس کی محبت, جس کے عشق, جس کی فریفتگی کے اندر ناجائز کام کرتے ہوئے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا, دل میں اللہ رسول کے احکام سیکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے اللہ رسول کے احکام کے مطابق کام کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا, اللہ کے احکام سیکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. تو یہ وہ دنیا جو جتنی بڑھتی جائے اتنی ہرس بڑھتی جائے, جتنی دنیا بڑھتی جائے اتنی ہوس بڑھتی جائے, جتنی دنیا بڑھتی جائے اتنی لالچ بڑھتی جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث, فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو, سونے کی ایک وادی, تمنا کرے گا دو وادیاں ہو جائیں, تمنا کرے گا دو وادیاں ہو جائیں, سونے کی ایک وادی ہو تمنا کرے گا دو وادیاں ہو جائیں, اس کے پیٹ کی ہرس اور ہوس کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. تو پیٹ کی ہوس اور ہرس جو ہے یہ ختم ہونے والی نہیں. آپ میں ہر شخص اگر اپنے اوپر غور کر لے کہ جب وہ 10,000 کماتا تھا تو تمنا تھی 15 ہو جائے نا تو اس کے بعد بس معاملہ ختم, 15 ہو گئے تو پھر کہتا 20 ہو جائے نا تو پھر کافی سہولت ہو جائے گی, 20 ہو جائے تو بول رہا 30 ہو جائے نا تو ذرا کچھ انجوائے بھی کر لوں گا, 30 ہو جائے تو پھر ہوتا ہے کہ 50 ہو جائے نا تو تھوڑا سا گھوم پھر بھی لوں گا, 50 ہو جائے تو لاکھ کی تمنا, لاکھ ہو جائے تو 10 لاکھ کی تمنا, 10 لاکھ ہو جائے تو کروڑ کی تمنا. تو مال کی ہرس اور ہوس ختم ہونے والی نہیں. بستر مرگ کے اوپر جو شخص لیٹا ہوا اس سے بھی اگر پوچھا جائے کہ تمہارے پاس 50 کروڑ روپیہ موجود ہے صدقہ کر دو, کیا ضرورت ہے؟ نہیں. اس وقت بھی اگر کوئی کاروباری ڈیل اس کو پیش آ جائے گی تو بول دے گا کہ ٹھیک ہے یہ کاروبار کر لوں, اس کے بعد پھر بکیا پھر جو ہے وہ توبہ طائب ہو جاؤں گا. تو بسترے مرگ پر بھی کاروبار کی, تجارت کی, مال کی, دنیا کی ہرس اور ہوس ختم نہیں ہوتی. تو دنیا کی محبت جب تک دل میں موجود ہے تب تک بڑا مشکل ہے کہ آدمی حلال و حرام میں تمیز کرے. دنیا کی محبت ہو اس کے ساتھ آدمی حلال بھی کرے, ممکن ہے, ہو سکتا ہے, لیکن جتنی ہرس اور ہوس بڑھتی جائے گی, جتنی دنیا کی محبت بڑھتی جائے گی, اتنا ہی زیادہ احکام شرع پہ, شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کا جذبہ کم ہوتا جائے گا. تو جس نے حرام سے بچنا ہے پہلے نمبر پر اپنا ذہن دنیا کے بارے میں بنا لے کہ مجھے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو کم کرنا ہے, اللہ کی رضا کو ترجیح دینی, آخرت کو ترجیح دینی, دنیا کی محبت کو کم کرنا ہے, اور دنیا کی خاطر مجھے کبھی حرام کی طرف ایک قدم نہیں بڑھانا. جب تک ہم یہ اعتقاد پختہ جمع نہیں لیں گے تب تک بڑا مشکل ہے. کوئی بھی شخص جو حرام کماتا ہے, جو چوری کرتا ہے, جو ڈکیتی کرتا ہے, جو موبائل چھینتا ہے, جو دوسرے کی پراپرٹی چھینتا ہے, جو سود کھاتا ہے, جو رشوت لیتا ہے, کیوں؟ دنیا کی محبت کے اندر. تو دنیا کی ایسی محبت کہ جو آدمی کی آخرت میں اس کے لیے ضرر کا باعث بنے, دنیا کی ایسی محبت کہ جو اس کو حرام کی طرف لے کر جائے, دنیا کی ایسی محبت جس کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے, ایسی دنیا کی محبت بذات خود حرام, ایسی دنیا کی محبت بذات خود حرام. تو یہ وہ پہلا سبب اور وہ پہلا ریزن کہ جو حلال و حرام کی تمیز کو اٹھاتا ہے اور جس کی وجہ سے ناجائز کاروبار کا ذہن بنتا ہے. دوسرا سبب کہ جس کی وجہ سے لوگ ناجائز کاروبار کرتے ہیں، ناجائز کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ ہے ایمان کی کمزوری. ایمان کی کمزوری، ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اللہ پر اعتقاد اور توکل جتنا مضبوط ہوگا، آدمی حرام سے اتنا ہی بچے گا. اور جتنا اللہ تعالی پر ایمان کمزور ہوا، حرام کی طرف بڑھنے کے چانس اتنے بڑھ جاتے ہیں. اب کیسے ایمان کی کمزوری کیسے سبب حرام کھانے کا، ناجائز کام کرنے کا سبب ایمان کی کمزوری کیسے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی ایسی چلنے والی شے نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، روئے زمین پر ایسی کوئی شے نہیں. ہم زمین پہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمارا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. اب یہاں پر دو چیزیں آپ جو ہے وہ اس پہ توجہ فرمائیے گا. اگر ملک کا صدر یا وزیر یا وہ صاحب اقتدار و اختیار شخص ہمیں یہ کہہ دے کہ بھائی آپ محنت سے کام کرنا، آپ کی روزی روٹی کا بندوبست میرے اوپر، آپ کا کھانا پینا میرے اوپر، آپ میرے دفتر میں آؤ کام کرو، آپ کا آپ کی تنخواہ، آپ کے تمام معاملات، آپ کی تمام ضروریات میرے اوپر، اگر ہمیں اس افسر پر، اس صدر پر، اس وزیر پر، اس امیر پر اگر ہمیں پورا پورا اعتبار ہے کہ اس نے ہماری ذمہ داری لی ہے، تو ہمارے کام کرنے پر یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، تو ہمیں ٹینشن ہوگی، ہم ادھر ادھر جائیں گے، ہم اس کے دفتر سے ہٹ کے کسی اور جگہ کام کریں گے. جب ہمیں اس پہ پورا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ تم میرے دفتر میں میرے کہنے کے مطابق کام کرنا، تمہاری تمام ضروریات میرے اوپر، اگر ہمیں اعتماد ہے تو ہم بڑی دل جمعی کے ساتھ کریں گے، ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے. اور اگر ہمیں اس کے بارے میں شک ہے، اس پہ پورا اعتماد نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ ہر وقت ہی ڈاؤٹ فل رہیں گے کہ پتہ نہیں اب بعد میں پتہ نہیں دے گا بھی یا نہیں دے گا. ابھی تو کہہ دیا پورا مہینہ کام کرتا رہو، مہینے کے آخر میں بول دے سوری، تو تھوڑا بہت ادھر ادھر بھی ہاتھ میں مار ہی لیتا ہوں، یہ نہ ہو کہ یہ نہ دے تو چلو دوسری طرف سے تو مل جائے. تو اگر اعتماد ہے تو پھر ہم پوری شرح صدر کے ساتھ، پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ہم اس کے دفتر میں کام کریں گے اور ہمیں ڈر نہیں ہوگا. اور اگر ہمیں اعتماد نہیں ہے تو پھر ہم ادھر ادھر بھی سوچیں گے، ادھر ادھر بھی منہ ماریں گے، ہاتھ پیر چلائیں گے. اب یہ بتائیے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر ایسی کوئی شے نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہیں. کتنا اعتماد ہے، کتنا اعتقاد ہے، کتنا ایمان ہے ہمارا، ہمارے دلوں کا ایمان کتنا ہے. اللہ عز و جل نے جب فرما دیا کہ روئے زمین پر موجود ہر شے کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور اس نے ہمیں فرمایا حلال کماؤ، یہ وہ ہے جو امیر کے دفتر کا کام کر، فرمایا حلال کماؤ. اب اگر حلال کمانے میں ہمارا یہ ذہن ہو کہ حلال کمانے سے رزق نہیں ملے گا، حلال کمانے سے ہماری ضروریات پوری نہیں ہوں گی، حلال کمانے سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، حلال کے اندر ہمارا رزق نہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ تو ہمارا عقیدہ اعتقاد پختہ ہے لیکن اس پہ گرد پڑی ہوئی، اس پہ غفلت کی گرد پڑی ہوئی، اس ایمان کو مضبوط کرنے کی حاجت ہے. ہمارے سامنے اللہ عز و جل نے دو چیزیں فرما دی. ایک فرمایا کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ کا دیا ہوا حلال طیب رزق کھاؤ. مما رزقکم، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، یہ اللہ تعالیٰ فرمانے، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلالا طیبا، جو حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، ستھرا ہے، وہ رزق کھاؤ. اور دوسری طرف فرمایا کہ روئے زمین پر موجود ہر شے کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اب ان دونوں کو ملا کر اب یہ دیکھ لیں کہ ہم حرام کیوں کریں، ہم ناجائز کاروبار کیوں کریں. جب اللہ نے حلال کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہارا رزق میرے ذمہ کرم پر ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارا رزق تو اللہ نے ذمہ کرم پر لیا ہو لیکن رکھا حرام کے اندر ہو. کہ اللہ کے ذمہ کرم پر اگر رزق ہے تو کیا حلال کے اندر نہیں ہوگا؟ کیا وہ رزق حلال کے اندر نہیں ہوگا؟ یقیناً قطعاً حتماً ہمارا رزق حلال میں موجود ہے. اب یہ ہمارا ایمان ہے، اب یہ ہمارے ایمان کی کمزوری یا مضبوطی ہے کہ ہم اس وعدے کو، اس فرمان کو، اس قول کو اپنے دل و جان میں سمو کر، اپنے دل میں جگہ دے کر ہم ایک مرتبہ تحیہ کر لیتے ہیں کہ مجھے بہر صورت اللہ کا دیا ہوا حلال رزق ہی کمانا اور کھانا ہے. اگر ایک مرتبہ تحیہ کر لیں، نیت کر لیں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم تحیہ اور نیت کریں اور اللہ عز و جل ہمیں رزق حلال عطا نہ فرمائے. اللہ عز و جل تو ارشاد فرماتا ہے، حدیث مبارک، حدیث قدسی ہے، جو سمجھانے کے لیے اس کے اندر جو الفاظ ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق مراد یہ ہے کہ رحمت الہی ہماری توجہ، ہمارے قصد، ہمارے ارادے اور ہماری نیت سے بھی زیادہ تیز ہے. ہم نے نیت کر لی، ہم نے تحیہ کر لیا، ہم نے ارادہ کر لیا، ہم نے قصد کر لیا کہ ہم نے حلال ہی کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. رحمت الہی ہمارے ارادے سے تیز ہماری طرف بڑھے گی. جو رزق ہم حرام میں تلاش کرتے ہیں، اللہ عز و جل وہی رزق ہمیں حلال میں عطا فرمائے گا. تو ہمارے رزق حرام کی طرف جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں جتنا ہونا چاہیے. ہمارے ایمان کے اوپر وہ گرد پڑی ہوئی ہے جس کو جھاڑنے کی ضرورت ہے، جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے، یہ دور، یہ ایک مرتبہ سن لیا، آپ نے گھر چلے گئے، آج کا دن اثر رہے گا، کل ختم ہو جائے گا، اس طریقے سے ایمان مضبوط نہیں ہوگا. ایمان کی مضبوطی کا طریقہ یہ کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے، اس طرح کی باتیں سنتے رہے، ہمارے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہے، درس دیتے رہے، سنتے رہے، مدنی قافلوں میں جاتے رہے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے رہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے جاتے رہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. جب مسلسل ہم یہ کرتے رہیں گے، ہمارا ایمان دھلتا رہے گا، ہمارا ایمان سمرتا رہے گا، ہمارا ایمان نکھرتا رہے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا، ہمارے ایمان میں طاقت آتی رہے گی. اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اس وقت رزق حرام ہمیں ایسا لگے گا کہ اس کو دیکھ کر ہمارے دل میں نفرت پیدا ہوگا. رزق حرام کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جائے گا، حرام کو سنتے ہی ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارے منہ کے اندر کسی نے کڑوی گولی رکھ دی، حرام ہمارے گلے سے نہیں اترے گا، ہمیں نفرت ہو جائے گی. تو ایمان مضبوط کرے، ایمان کی کمزوری ہماری دور ہوگی تو ہم حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہم حرام سے دور ہوں گے. ایک اور آیت مبارکہ اسی حوالے سے عرض کرتا ہوں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، پارہ 26 سورہ زاریات آیت نمبر 22، فرمایا وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمان میں ہے. اور اس کے بعد فرمایا، یہ بات ایک ارشاد فرمائی کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے. اب ہمارا طریقہ جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم نے کسی سے کوئی بات کی، اگر اس کو یقین نہ ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ بات ایسے ہی ہم قسم کھاتے ہیں. اللہ عز و جل نے فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمان میں ہے، اور آسمان میں ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اب فرمایا فورب السماء والارض انہ لحق، فرمایا کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ بات حق ہے، آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ بات حق ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے.
اور پھر فرمایا کہ یہ قسم کیسی ہے. ہم کہنا یہ تو اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے, تو اللہ کی قسم کے اندر کوئی دوسری تعویل ہو سکتی ہے. فرمایا نہیں, مثلا ما انکم تنطقون, یہ ویسی قسم ہے جیسی قسمیں تم کھاتے ہو. یہ اللہ عزوجل وہ قسم ارشاد فرما رہا ہے, فرمایا یہ ویسی قسم ہے جیسی قسم تم کھاتے ہو. اور وہ قسم کیا ہے؟ آسمان و زمین کے رب کی قسم تمہارا رزق آسمانوں میں. تو ایمان مضبوط کرے, ایمان پختہ کرے, اللہ عزوجل کے وعدے پر آنکھیں بند کر لیں, سر تسلیم جھکا دیں, اور اپنی گزشتہ زندگی کے اوپر ندامت کے آنسو بہائیں کہ ہمارا اللہ عزوجل پر ایسا کامل توکل اور ایسا کامل اعتقاد کیوں نہ تھا کہ جب اللہ نے ہمارا رزق آسمانوں میں رکھا ہے, ہم آگے آگے ہیں, ہمارا رزق ہمارے پیچھے پیچھے ہے, لیکن ہم حرام کے پیچھے, ہم حرام کے پیچھے جاتے ہیں. تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو یہ وہ بہت بڑا سبب کہ جس کی وجہ سے ہم حرام سے بچ جائیں. ایک اور, ہمارا عقیدہ جو ہمیں رزق حرام سے بچائے گا, جو ناجائز کاروبار سے ہمیں بچائے. معجم کبیر طبرانی کے اندر حدیث مبارک ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص عمر بن قرہ حاضر ہوئے. حاضر ہو کے انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اوپر بدبختی لکھ دی گئی, میرے اوپر بدبختی لکھ دی گئی. کیا؟ اب اس کے الفاظ سنیے. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہمارے تقریباً ناجائز کام کرنے والا ہر شخص بولتا ہے. اب وہ بہانہ, وہ عذر اور وہ ہیلا, اور اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان, اور اس کے بعد اپنی حالت پہ غور کر لیں. اس شخص نے عرض کیا, فلا ارانی ارزق الا من دفی بکفی. اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے رزق نہیں ملے گا مگر اسی صورت میں کہ جب میں اپنے ہاتھوں سے دف بجاؤں گا, باجا بجاؤں گا, گانا بجاؤں گا. تو یہ شخص اثر میں وہ تھا کہ جو باجے وغیرہ بجا کر اور دف بجا کے جو ہے وہ مال کماتا تھا, جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں کہ دف بجا کے میوزک بجا کے کماتے. تو یہ یوں کہہ لے کہ یہ میوزک بجا کر جو ہے یہ کمایا کرتا تھا. اب اس کا جواب یہ تھا کہ میرا خیال یہ, فلا ارانی, میرا خیال یہ ہے کہ مجھے رزق نہیں ملے گا مگر اپنے ہاتھوں سے دف بجا کر, یعنی ناجائز طریقے سے, ناجائز کے بغیر مجھے رزق نہیں ملے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا آذان لکا, میں تجھے اس کی اجازت نہیں دوں گا, ناجائز کی اجازت نہیں دوں گا. ارشاد فرمایا, کذبت یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ کہا, اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ کہا کہ تیرا رزق صرف حرام میں ہے, تو نے جھوٹ کہا. اس لیے لقد رزقك الله حلالا طيبا فاخترت ما حرم الله من رزقه مكان ما احل الله من حلاله. ارشاد فرمایا, بے شک اللہ نے تجھے حلال طیب رزق عطا فرمایا تھا مگر اللہ کے اس حلال رزق کی جگہ تو نے حرام رزق کو اختیار کیا. اس نے وہی کہا جو آج ہمارے ناجائز کاروبار کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ نہیں کروں گا تو کماؤں گا کیسے, یہ نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے, یہ نہیں کروں گا تو روزی کیسی چلے گی, یہ نہیں کروں گا تو گھر کا خرچہ کیسا چلے گا. اس کا وہی عذر, وہی ہیلا, وہی بہانہ. پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواب دیا, ہر شخص اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ سمجھ لے کہ یہ جواب اس کو ہے, کذبت یا عدو اللہ, اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہتا ہے کہ تیرا رزق حرام میں ہے, حرام کے بغیر تجھے رزق نہیں ملے گا, تو جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے تجھے حلال رزق عطا فرمایا, یعنی تیرے لیے حلال رزق لکھ دیا ہے, مگر اللہ کے اس حلال رزق کے بدلے میں تو حرام رزق کو خود اختیار کرتا ہے, تو حرام رزق کو خود اختیار کرتا ہے. کیا دنیا کے اندر حلال کوئی نہیں کماتا؟ کیا دنیا کے اندر سارے حرام ہی کما رہے ہیں؟ دنیا میں حلال کمانے والا کوئی نہیں. جو حلال کما رہا ہے وہ کہاں سے کما رہا ہے؟ اگر دنیا میں حلال روزی کی صورت نہیں ہے تو پھر جو حلال کماتے وہ کہاں سے آئے؟ جو حلال کما رہے وہ کیا دنیا کے اندر ختم ہو گئے؟ دنیا میں ہیں اللہ سے ڈرنے والے, حلال و حرام کی تمیز کرنے والے, حلال کو اختیار کرنے والے, حرام کو چھوڑنے والے, حرام سے نفرت کرنے والے دنیا میں موجود ہیں اور اللہ عز و جل ان کو رزق عطا فرماتا ہے. ہاں فرق کیا ہوتا ہے کہ پہلے حرام رزق وافر ملتا ہے لیکن بے قراری ملتی ہے, حرام رزق وافر ملتا ہے لیکن پریشانیاں ملتی ہیں, حرام رزق وافر ملتا ہے مگر اللہ کی نافرمانی کا گناہ ملتا ہے, حرام رزق وافر ملتا ہے مگر اللہ عز و جل کی ناراضگی ملتی ہے, حرام رزق وافر ملتا ہے مگر اللہ عز و جل کی لعنت ساتھ ملتی ہے. اب حلال ملا اب قناعت ملتی ہے, اب حلال ملا اب آسودگی ملتی ہے, اب حلال ملا اب سکون ملتا ہے, اب حلال ملا اب قناعت ملتی ہے, اب حلال ملا اب دل کا آرام ملتا ہے, اب حلال ملا اب اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ملتی ہے. ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ کی رضا سب سے بڑی, اللہ کی رضا سب سے بڑی. تو ہم اس حدیث مبارک پر اپنا اعتقاد جما لیں کہ ہمارا رزق حلال میں موجود ہے, اب ہماری مرضی کہ ہم چاہیں تو اس کو حلال سے کما لیں اور ہم چاہیں تو حلال چھوڑ دیں اور اس کو حرام سے کما لیں. تو ہر ایک کا ذوق, ہر ایک کی مرضی, ہر ایک اپنی آخرت اپنی قبر کے بارے میں غور کر کے سوچ لیں کہ اس نے حلال کمانا ہے یا حرام کمانا ہے. ایک چوتھا سبب کہ جو ہمارے پیش نظر ہو تو ہم حرام سے بچیں گے اور حلال کے لیے ہم کوشش کریں گے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین, اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں, ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین, کہ لوگ انہیں راضی کریں اگر ایمان والے ہیں. اللہ اور اللہ کا رسول, واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین, اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ لوگ انہیں راضی کریں اگر ایمان والے ہیں. اب اس بات کو سامنے رکھیں, ہمارے سامنے دو چیزیں, ایک طرف ہمارے بچوں کی رضا ہے, ایک طرف اللہ کی رضا ہے, ایک طرف ہمارے ماں باپ کی رضا, ایک طرف اللہ کی رضا, ایک طرف ہمارے دوستوں کی رضا, ایک طرف اللہ کی رضا. ہم نے کس کو اختیار کرنا ہے؟ ہمارا ایمان ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رضا سب پر فوقیت رکھتی ہے, اللہ کے حکم پر کسی کا حکم فائق نہیں ہو سکتا, اللہ کی رضا پر کسی کی رضا فائق نہیں ہو سکتی, اللہ کی رضا سے کسی کی رضا بڑھ نہیں سکتی, اللہ سے زیادہ کوئی راضی کیے جانے کا حقدار نہیں ہے. جب ہمارا یہ اعتقاد ہے, ہمارا یہ ایمان ہے اور اللہ کا یہ فرمان ہے, تو پھر حلال میں اللہ کی رضا موجود ہے کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے, رزق حلال کمانا حسن نیت کے ساتھ ہے تو عبادت ہے, ثواب دے گا, میں گھر والوں کا خرچہ پورا کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے, اللہ کی رضا کے لیے پورا کریں گے ثواب ملے گا. تو ایک طرف حلال میں اللہ کی رضا اور دوسری طرف حرام میں گھر والوں کی رضا, گھر والے خوش ہیں, بہت سارا بہت کچھ ملتا ہے, پھل وافر مقدار میں آتا ہے, گوشت بنتا ہے روزانہ, سبزیوں کی جگہ گوشت آتا ہے, ٹکے کباب فرائی کڑھائی نت نئی چیزیں کھاتے ہیں, اعلیٰ قسم کے صوفے گدے بیڈ اور نت نئی گاڑیاں سواریاں کپڑے لباس جوتے نت نئی چیزیں آتی ہیں, گھر والے بڑا خوش, لیکن ہے حرام کے اندر. اور حلال کے اندر اگر حلال اختیار کریں گے تو یہ چھوٹ جائے گا, بالفل چھوٹ جائے گا, وہ عیش و آرام, وہ تعیشات, وہ لگزریز, وہ چھوٹ جائیں گی. تو اب ایک طرف اللہ کی رضا, ایک طرف گھر والوں کی رضا, اب یہ غور کریں کہ ہم میں وہ کتنے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کو گھر والوں کی رضا پر فوقیت دیتے ہیں, اور وہ کتنے ہیں کہ جو گھر والوں کی رضا کو اللہ کی رضا پہ فوقیت دیتے ہیں, جو گھر والوں کی رضا کو اللہ کی رضا سے بڑھ کر عملی طور پر ثابت کرتے ہیں. عقیدہ کوئی نہیں رکھے گا لیکن عملی طور پر ثابت کریں گے کہ گھر والوں کی رضا اللہ کی رضا سے بڑھ کے, گھر والوں کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی سے بڑھ کے. تو ہمارا اعتقاد اور ہمیں حکم یہ ہے, واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین, اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ لوگ انہیں راضی کریں اگر ایمان والے, اگر ایمان والے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں. پھر اس کے ساتھ ایک حدیث مبارک ذہن میں رکھیں, نہ صرف یہ تجارت رزق کے معاملات میں بلکہ دنیا بھر کے معاملات میں ہمیں یہ کام آئے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث مبارک کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, فرمایا انا عند ظنی عبدی بی, انا عند ظنی عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں. بندہ اللہ سے جیسا گمان کرے اللہ اس سے ویسا ہی اس کو بدلہ عطا فرماتا, اس سے ویسے سلوک فرماتا ہے. جس کا یہ گمان ہے, یہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جو دعا کرتا ہے اور دل میں یہ ہے کہ پتہ نہیں قبول ہونی یا نہیں ہونی, فرمایا نہیں ہونی, تو دعا کرے اور دل میں یہ ہو کہ معلوم نہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, فرمایا نہیں ہوگی. اور جو اللہ سے دعا کرے اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور قبول ہوگی, فرمایا ضرور ہوگی. جو اس اعتقاد کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرمائے گا, اس کی دعا ضرور قبول ہوتی, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں, فرمایا نہیں ہوگی. اس کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو پختہ اعتقاد کے ساتھ, پختہ ایمان کے ساتھ, دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ, اور دل میں یہ اعتقاد جما کے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا, تو بندہ جیسا اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے. اب اسی کو آپ تجارت کے اندر لے لیں. جو تجارت کے بارے میں, اس میں ایک روایت سن لیں. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جلیل القدر محدثین اور فقہا کے آئمہ میں سے ہیں. آپ نے ایک شخص کو فرمایا کہ حکمرانوں کی نوکری نہیں کیا کرو. اپنے زمانے کے حکمرانوں کے اعتبار سے فرمایا, وہ برے تھے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ حکمرانوں کی نوکری نہیں کیا کرو, کہ ناجائز کام کرواتے ہیں, گناہ کے کام کرواتے ہیں, ظلم کرواتے ہیں. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ بیوی بچوں کا کیا کروں گا, اگر نوکری چھوڑ دوں گا, ناجائز نوکری چھوڑ دوں گا, تو بیوی بچوں کا کیا کروں گا. آپ نے فرمایا سنو سنو, یہ شخص کیا کہہ رہا ہے, یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا جب تو میرے گھر والوں کو رزق دے گا, اور اگر میں اس کی فرما برداری کروں گا تو پھر مجھے رزق نہیں دے گا. اس کی سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. اسی بات کو ہم سوچ لیں کہ ناجائز کرنے والے کو رزق مل رہا ہے اور اسے کہا جائے کہ بھائی ناجائز کام چھوڑ دو, جائز کمائی کرو, جائز کاروبار کرو, شرعی طریقے سے تجارت کرو. تو آگے سے جواب دیتا ہے اگر یہ ناجائز طریقہ چھوڑ دیا تو گھر والوں کا کیا بنے گا, بیوی بچوں کا کیا بنے گا. تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا سنو سنو یہ کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے رزق دے گا, اور اگر اس کی فرما برداری کروں گا تو مجھے رزق نہیں دے گا. تو کیا ہمارے کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو ناجائز کاروبار کے بارے میں سمجھاتے ہیں, ہم بولتے ہیں بھائی سود چھوڑ دو, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, ہم کہتے ہیں رشوت چھوڑ دو, آگ کا انگارہ ہے, یہ 100 روپے کا نوٹ نہیں, یہ 5 روپے کا نوٹ نہیں, یہ آگ کا انگارہ ہے. ہم کہتے ہیں ناجائز کاروبار چھوڑ دو, ڈکیتیاں کرنا, چوریاں کرنا, دوسرے کا مال چھیننا, دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنا, یہ چھوڑ دو, حرام ہے, ناجائز ہے. بولتے ہیں ہمارا یہ تو کام ہے, ہمارا یہ تو کاروبار ہے. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے, اللہ کی حدود کو توڑیں گے, اللہ کے احکام کے خلاف چلیں گے, اللہ عز و جل کی ڈٹ کے نافرمانی کریں گے تو اللہ عز و جل ان کو رزق دے گا, اور اگر اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے حرام کو چھوڑ دیں گے, اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے, اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اللہ رزق نہیں دے گا, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا, اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا. کیا یہ عقیدہ ہے, کیا یہ سمجھتے ہیں؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ حلال حرام کریں گے تو رزق ملے گا, حرام کریں گے تو گھر والوں کو ملے گا, حرام کریں گے تو بیوی بچوں کو ملے گا, حرام کریں گے تو ہمارا گزارا ہوگا, اور اللہ کی فرما برداری کریں گے تو سب کچھ چھوٹ جائے گا, بھوکے مریں گے, کچھ نہیں ملے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ عز و جل کے بارے میں حسن ظن قائم کر لے. اللہ عز و جل نے فرما لیا انا عند ظنی عبدی بی, میں اپنے بندے سے وہ معاملہ فرماتا ہوں جو میرے ساتھ وہ حسن ظن رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے کہ ہم حلال کی طرف آئیں گے, ہم حرام کو چھوڑیں گے, ہم اللہ کی فرما برداری کے مطابق کاروبار کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ عز و جل ہمیں رزق دے گا. اور یہ حسن ظن رکھیں کہ حرام سے زیادہ عطا فرمائے گا, اللہ عز و جل حرام سے زیادہ عطا فرمائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے ساتھ جیسا حسن ظن رکھو گے, جیسا گمان رکھو گے, یہاں پر گمان سے مراد اعتقاد عقیدہ ہے, جیسا میرے بارے میں گمان رکھو گے تمہارے ساتھ ویسا معاملہ فرماؤں گا. اب ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ جس نے حرام کو چھوڑا اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آ گیا, اللہ عز و جل اسے رزق دے گا اور حرام سے زیادہ رزق عطا فرمائے گا, حرام سے زیادہ حلال رزق عطا فرمائے گا. اللہ عز و جل کے بارے میں یہ حسن اعتقاد ہے تو یقیناً قطعاً حتماً اللہ عز و جل اس کو زیادہ عطا فرمائے گا. تو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہم سے معاملہ فرمائے گا. تو حرام چھوڑنے کے لیے اپنا ذہن بنانا ہے, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, تو اپنا یہ اعتقاد پختہ کر لے کہ اللہ کی رضا کے لیے حرام کو چھوڑا اور حلال کو اختیار کیا, اللہ تعالیٰ مجھے بھوکا نہیں مارے گا, اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے گا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, کسی نے یہی کہا کہ میں کچہریوں کے اندر کام کرتا ہوں اور ظلم کی جو ہے وہ فارم وغیرہ فل کر کے مجھے دینے ہوتے ہیں, اگر میں یہ چھوڑ دوں تو میرا گزارا نہیں ہو سکتا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا, یہ جھوٹے ہیلے حوالے اللہ عز و جل کے حضور کام نہ دیں گے, کہ میں حرام چھوڑ دوں گا تو بھوکا مر جاؤں گا. فرمایا یہ جھوٹے ہیلے حوالے اللہ عز و جل کے حضور کام نہ دیں گے, لہذا ملک جبار و قہار سے ڈرے اور حرام سے تائب ہو کر ذریعہ حلال سے رزق حاصل کرے. پھر فرمایا رزق الہی کے ہزاروں دروازے کھلے ہیں, رزق الہی کے ہزاروں دروازے کھلے ہیں, آخر باجا بجانا بھی سیکھنے ہی سے آیا اور گناہ کا کاروبار بھی سیکھنے سے آیا. تو ماں کے پیٹ سے تو لے کر نہیں نکلا کہ حرام کا طریقہ وہیں سے سیکھے آیا ہو. فرمایا کچھ نہ ہو تو 20 قسم کی مزدوریاں کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, خدا کی قسم آدمی رسی لے کر پہاڑ پر جائے, لکڑیاں چنے, ان کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لادے اور اسے بیچ کر روزی کمائے اور کھائے, فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور منہ میں خاک بھر لینا حرام نوالے سے بہتر ہے, منہ میں خاک بھر لینا حرام نوالے سے بہتر ہے. تو اللہ عز و جل سے حسن ظن, اللہ عز و جل پر کامل یقین, اللہ تعالیٰ سے حسن اعتقاد رکھیں, اللہ عز و جل ہمارے رزق میں کمی نہیں فرمائے گا, بلکہ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے, بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. پھر ایک بات کہ یہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کے بہت سارے کام وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے, جو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے. سود کے بارے میں قرآن باغ میں واضح طور پہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ما بقیہ سود چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو, اور اگر تم ایسا نہ کرو گے یعنی سود نہ چھوڑو گے, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو, اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. اب آپ یہ فرمائیے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر کے ہمیں جو رزق ملے گا ہمارے حق میں وہ بہتر ہے, یا اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جھک جانے سے جو ہمیں رزق ملے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے؟ اللہ سے اعلان جنگ کر کے جو رزق ملے گا وہ کبھی کبھی بھی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اور اس کے احکام کو سر آنکھوں پر رکھ کر جو عمل کریں گے اور اس سے ہمیں جو رزق ملے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایک حدیث مبارک جس میں ترغیب بھی ہے، صحابہ کرام کی عظمت بھی ہے، اور ہمارے لیے درس اور سبق بھی ہے۔ تجارت کی یہ مزارعت، زراعت کے کاروبار کی ایک صورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ ناجائز، تو اس کے بارے میں فرمایا کچھ تھا، بہرحال یہ کہ روایت یوں پہنچی کہ یہ ناجائز۔ تو ایک صحابی رسول حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کتاب البیوع کے اندر یہ حدیث مبارک ہے، کہ ان کو کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے چچا نے اپنا کھیتی باڑی کا جو فلاں طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اور وہ طریقہ وہ تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو سالانہ ڈھیروں ڈھیر آمدن حاصل ہوتی تھی، ڈھیروں ڈھیر آمدن حاصل ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنا وہ سارا طریقہ چھوڑ دیا اور بس جو ان کو پہنچا کہ یہ طریقہ جائز ہے اس کو اختیار کر لیا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا، آپ کا اتنا کاروبار تھا، اتنا نفع تھا، اتنی پیداوار تھی، اتنی آمدنی تھی، یہ سارا کچھ آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اب آپ نے جو جواب دیا وہ سنیے گا، فرماتے ہیں کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امر کان لنا نافعا، فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا تھا، اس کام سے منع فرمایا جو ہمارے لیے بڑا نفع بخش تھا، جو ہم تجارت کرتے تھے، جو ہم کاروبار کرتے تھے، جو ہم زراعت کرتے تھے، وہ ہمارے لیے بڑی نفع بخش تھی۔ فرمایا کہ ہمیں اس کاروبار سے منع کر دیا، اب وہ نفع بخش ہے، لیکن فرماتے ہیں وَتَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنفَعُ لَنَا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداریاں کرنا یہ ہمارے لیے زیادہ نفع کا سودا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری، تواعیتن، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل کرنا، فرمایا یہ ہمارے لیے زیادہ نفع کا کام ہے۔ تو جنہوں نے اپنے کاروبار کو ایک حدیث معلوم ہونے پر سرکار نے فرمایا یہ ناجائز ہے، تو فرماتے ہیں کہ کان لنا نافعا، ہمارے لیے نفع بخش تھا، ہمارے لیے فائدہ مند تھا، ہمارے لیے مفید تھا، لیکن ہم نے چھوڑ دیا اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری ہمارے لیے زیادہ نفع کا سودا ہے، زیادہ نفع کا کام ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری، ہمارے لیے شریعت کے احکام پہ عمل کرنا، ہمارے لیے اللہ رسول کے احکام پہ چلنا، ہمارے ہر دھن دولت سے، ہمارے کاروبار سے، ہماری تجارت سے، ہمارے لیے زیادہ نفع بخش۔ دو آیات مبارکہ سنیے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سورہ پارہ 28 سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں ہمارے لیے توجہ طلب، فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اس کے لیے بچت کی راہ نکال دے گا، جو حرام چھوڑ دے اللہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دوسرا راستہ نکال دے گا، اس کے لیے پریشانیوں سے بچنے کی راہ نکال دے گا، اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اسے کافی۔ تو اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ سے ڈر کر اپنا ناجائز کاروبار چھوڑ کر اللہ عز و جل پر بھروسہ کر کے دیکھیں، اللہ عز و جل کے مطابق نجات کی راہ بھی نکالے گا فَهُوَ حَسْبُهُ اور اسے کفایت بھی فرمائے گا. دوسری آیت مبارکہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ارشاد فرمایا اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے. یہاں دو چیزیں فرمائیں, ایک ایمان اور دوسرا اللہ کا تقویٰ. جو ایمان مضبوط رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ عز و جل وعدہ فرماتا ہے, فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. جو اللہ سے ڈر کر اپنے ناجائز کو چھوڑنے والا, جو اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچنے والا, اللہ عز و جل فرماتا ہے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے. آسمان کی برکت ہمارے قابو میں تو نہیں, ہمارے اختیار میں نہیں, زمین کی برکت ہمارے اختیار میں نہیں, لیکن ایمان اور تقویٰ ہمارے اختیار میں. تو جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کریں, اور جو اللہ کے اختیار میں ہے وہ کرے. جو اللہ کے اختیار میں ہے وہ اللہ کرے گا, ہم اپنا کام کریں کہ اللہ سے ڈریں, اللہ پر کامل ایمان رکھیں, اللہ عز و جل ہمارے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دے گا. تو ہم ایک مرتبہ تقویٰ اختیار تو کریں, ایک مرتبہ ناجائز کو چھوڑ کر تو دیکھیں, ایک مرتبہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے تو دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل آسمان و زمین کی برکتیں اللہ عز و جل ہمارے لیے کھول دے گا. تو یہ وہ چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ جو بنیادی طور پر ہمارے ناجائز کاروبار کے اندر کچھ چیزیں ان میں سے سبب بنتی ہیں, اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان پر ڈٹ جائیں, ان پہ جم جائیں, تو ناجائز کاروبار کا چھوڑنا, ناجائز طریقوں کا چھوڑنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آپ کو جو مزید ہے بیانات کے اندر جو مسائل سکھائے جائیں گے ان میں بہت سارے وہ ہوں گے کہ ہمارے ذہن میں اسی طرح کے مساوس آئیں گے کہ یار یہ ناجائز تو کہہ دیا, انہوں نے اگر چھوڑ دیا تو بنے گا کیا, چھوڑ دیا تو گھر والوں کا کیا ہوگا, میرے عیش و آرام کا کیا ہوگا, میری خوشیوں کا کیا ہوگا, میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو یہ چند جو شبہات اور جو وساوس مسائل, شرعی مسائل سن کر ہمارے ذہن میں آئیں گے, ان کی کاٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر جما لیں, انشاءاللہ عز و جل پھر حرام کو چھوڑنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. آخر میں کاروبار کے حوالے سے ایک بنیادی چیز عرض کروں کہ ہمارے کاروبار کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں بنیادی طور پر دو طرح کی ہیں. ایک ہماری وہ خرابیاں ہیں کہ جو اخلاقی طور پر ہیں, اخلاقی طور پر ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ وہ غلط ہے, ساری دنیا ان کو مانتی ہے کہ غلط ہے. کاروبار میں جھوٹ بولنا, فراڈ کرنا, بددیانتی کرنا, خیانت کرنا, اسی طریقے سے کم بولنا, ملاوٹ کرنا, ذخیرہ اندوزی کرنا جو اس کی ناجائز صورت, تو یہ وہ اخلاقی خرابیاں ہیں کہ جن کو سب جانتے ہیں. جھوٹ, کم بولنا, فراڈ کرنا, خیانت کرنا, دھوکہ دینا, سامنے والے سے چیٹنگ کرنا, اچھی چیز بتا کے گھٹیا چیز دینا, کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھانا, یہ وہ اخلاقی خرابیاں ہیں کہ جو ہمارے کاروبار کا تقریباً جزوے لازم بن چکی ہیں. بعض کاروباروں کے اندر جزوے لازم بن چکی ہیں, بلکہ کاروبار کے اندر سچی قسم کھانا بھی منع ہے, سچی قسمیں بھی کثرت کے ساتھ کھانا منع ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو, اس لیے کہ یہ چیز سودے کو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے. سودا بکوا دیتی ہے, اس کی برکت کو مٹا دیتی ہے. تجارت کے اندر جو دوسری چیز ہے جو ناجائز, وہ کیا ہے؟ جو ناجائز امور پائے جاتے ہیں وہ ہے کہ شریعت نے ہمیں فرمایا کہ یہ کاروبار اس طریقے سے کرو, اور ہم وہ کاروبار اس طریقے سے نہ کریں. جیسے شریعت نے فرمایا کہ شرکت یوں کرو, دو آدمی آپس میں پارٹنرشپ کریں تو اس طریقے سے کریں, اب ہم اگر اس سے ہٹ کے کریں گے تو یہ خلاف شریعت ہوگا. شریعت نے فرمایا کہ مداربت اس طریقے سے کرو, ایک آدمی دوسرے کو رقم دیتا ہے کہ تم کاروبار کرو اور نفع جو ہے وہ ہمارے درمیان اس طریقے سے تقسیم ہوگا. تو اب شریعت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کاروبار جو ہے یہ فلاں طریقے سے کرو, اب اگر اس سے ہٹ کر کریں گے تو یہ ناجائز ہوگا. اسی طریقے سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے, دوسرے کاروبار ہے, تو ہمارے مخصوص طریقے ہیں کہ ہم بل بناتے ہیں، رسیدیں بیچتے ہیں، رسیدوں کے اوپر سودا ہوتا ہے، اس میں بعض صورتیں جائز ہیں بعض ناجائز. تو یہ جو چیز ہے اس میں شریعت کا جو حکم ہے اس سے ہٹنا جو ہے یہ اس کو خلاف شریعت کر دیتا ہے. تو تجارت کے اندر خرابیاں جو ہیں وہ دو طرح کی، ایک وہ کہ جو اخلاقی اعتبار سے جس کو سب جانتے ہیں، جھوٹ فراڈ، خیانت، بددیانتی، کم بولنا وغیرہ، اور دوسری وہ خرابیاں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں، یا علم ہے لیکن غفلت، کہ شریعت نے فرمایا کہ یہ کاروبار اس طریقے سے کرو اور ہم اس طریقے سے ہٹ کر کرتے ہیں. اب حیرت کی بات یہ ہے، یہ آپ لوگوں کو تجربہ بھی ہوگا بلکہ بہت سارے وہ ہیں کہ جو خود اس میں جو ہے وہ شریک ہوں گے، کہ جب سوالات پوچھے جاتے ہیں نا کہ یہ کاروبار کرنے کا یہ طریقہ کیسا ہے، یہ طریقہ کیسا ہے، تو یہ دوسری قسم کے بارے میں تو سوالات کیے جاتے ہیں کہ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں تو شرکت میں یہ طریقہ اختیار کروں گا، تو اس طریقے کا حکم کیا ہے، یہ تو پوچھا جاتا ہے. اور جھوٹ جو یقینی حرام، فراڈ کرنا جو یقینی حرام، کم تولنا جو یقینی حرام، ملاوٹ کرنے کی ناجائز صورت جو یقینی حرام، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں. تو جو قطعی صورتیں ہیں جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے، ان کو تو بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیں، ان کو تو بغیر پوچھے ہی سائڈ پہ کر دیں، اس کے بعد جو کاروبار سے متعلقہ مسائل ہیں ان کے بارے میں سوالات کریں. پھر کاروبار کے بارے میں جو آپ کے ذہنوں میں اشکالات ہو گئے، جو آپ کو مسائل جو معلوم کرنے کے لیے آپ کا ذہن ہوگا کہ ہمیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا جائے کہ یہ مسائل کیا ہے، اگر ناجائز ہے تو اس کی جائز صورت کیا ہے، اس کے اندر بھی تین چار طریقے کے مسائل. ایک قسم تو وہ ہے کہ جو ہمارے اسلامی بھائی جو ناجائز کاروبار کر لیتے، اس کی ایک وجہ بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شرعی حکم کا پتہ ہی نہیں ہوتا، شرعی حکم کا پتہ ہی نہیں. اب پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا حال تو یہی ہے کہ ہمیں معلومات ہو جائیں تو ہم اپنا کاروبار ادھر کنورٹ کر لیں. تو بہت سارے مسائل وہی ہیں کہ ہمیں لا علمی ہے، اس لا علمی کی وجہ سے ہم ناجائز کام کرتے ہیں. دوسری صورت وہ ہوتی ہے کہ ایک ناجائز طریقہ کاروبار میں رائج ہے اور شریعت کے اندر اس کا کوئی متبادل موجود ہے، ناجائز طریقہ رائج اور شریعت میں اس کا متبادل موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ بہت سارے وہ طریقے جو ناجائز رائج ہیں ہم آپ کو عرض کریں گے یہ ناجائز ہے یہ ناجائز ہے، اور کوشش کریں گے کہ اس کے متبادل جائز صورتیں بھی آپ کو عرض کر دیں. تو جائز صورتیں آپ کو بتا دیں گے تو آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی کہ ناجائز کو چھوڑ کے وہ جائز صورت آپ اختیار کر سکتے ہیں. تیسری صورت کاروبار کی وہ ہے کہ جو اس طریقے سے ناجائز ہے کہ اس کے جواز کی صورت اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. ناجائز کام ہے، ناجائز طریقہ ہے، آپ کہیں کہ اس کے جواز کی کو صورت نکال کر دیں، اس کے جواز کی صورت ہی نہیں. جیسے مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا ناجائز، اب آپ بولیں کہ کاروبار کرنا ہے جھوٹ بھی بولنا تو جائز صورت نکال دے، تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جھوٹ کی ناجائز صورت یہ نہیں نکلے گی. کاروبار کرنا ہے دھوکہ دینا ہے کو جائز صورت نکال دیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کاروبار کرنا ہے ملاوٹ کرنی ہے کو جائز صورت نکال دیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو کاروبار میں بہت ساری وہ صورتیں بھی آپ کو بیان کی جائیں گی کہ جو ناجائز ہیں اور ان کو چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. تو جہاں متبادل موجود ہوگا وہاں عرض کر دیں گے، جہاں شرعی طریقہ موجود ہوگا وہ عرض کر دیں گے. جو صورت ناجائز ہے سو ناجائز، جس کو چھوڑنا ہی ہے اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا، اس کے اندر یہ صورت نہیں ہو سکتی کہ وہاں پر آپ کو کوئی جائز کی صورت نکال کر دکھائیں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں جو جو طریقہ کرتے ہیں ہر طریقے کا ہمیں جواب ملے گا ہی ملے گا، ایسا نہیں. جس کا ہوگا اس کا ملے گا، اور جس کا نہیں ہوگا اس کا یہ جواب ملے گا کہ کاروبار چھوڑ دیں. تو وہاں پر اللہ عز و جل کی اس نافرمانی کے کام سے بچنا ہی پڑے گا. اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ناجائز کاروبار سے بچائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تجارت کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
ہر گھڑی گرفتار ہے، ہر گھڑی گرفتار، ہم مال سے بچانا، ہم مال سے بچانا، ہم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے.